السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشة ترابي کرن امان عائشة خالد ماہ اظہر سعدی صلاح الدین یاسمین بانو رضوانہ قمر فریدہ خان فوزی عزیز رئیس مصور فریدہ خان رئیس مصور عالیہ قریشی فاطمہ محمدی نگت سوال وحیدہ گبرو عالیہ اختر نشاط کوسر نائلہ کیانی نازیہ خانم فرانا ثنا افرین فرزانہ سلود شاہینہ سریا صبا فاطمہ مقبول جویریہ قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ قدویائی میرج فاطمہ بشرا صدیقی سائرہ آزاد غزالہ رشید ارشیا گلناز خان نصرت بیگم مریم طلال ثانیہ شہباز فضا فرحان صوبیہ رضوان عبیرہ شراز ماریا مختار فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری عروج فاطمہ ماریا شگفتہ عائشہ تسنیم زوبیہ کوسر شاداب صبا امبر عمر ہینا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سعیدہ سعدیہ رفت نازیہ حبیب واسیہ حسین تبسم قریشی ماہلہ کا عابد امید تکشیش عروبہ استحسان نازمہ پروین رانی شاہین ماج بین خان بنت سجاد صبا سعیدہ شبانہ مجید سعیدہ ملکہ مربیہ اقبال سائمہ اظہر جی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی دیکھتے ہیں. میں نے ابھی میسج بات تو ہوئی ہے سسٹر عائشہ سے, ابھی تک وہ میرے حال میں نہیں ہے, ان کا نہیں آ رہا. اچھا مجھے بتائیں کیا آپ لوگ, ہاں جی بس وہ آ رہی ہیں, اتنے ہم تھوڑا سا اس سے بات کر لیتے ہیں. کیونکہ مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں, مطلب یہ جو تجوید کس کو اپلائی کر رہے ہیں, جو ابھی صفات الحروف آپ نے سٹارٹ کی ہیں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں مجھے. کیونکہ ماشاء اللہ دوبارہ سے لاسٹ ٹائم دوبارہ سے سسٹر عائشہ نے آپ کو سارا ریکیپ کروایا تھا, تو وہ لازمن جو آپ کو ساتھ ساتھ وہ آپ کو بتا رہی ہوتی ہے نا کچھ, ہاں جی پریکٹس بھی کریں کہ جو ساتھ میں جو ٹپ دے رہی ہوتی ہے نا وہ آپ کو بکس وغیرہ سے نہیں ملیں گی, وہ ٹیچر کے ساتھ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال رہا ہوتا ہے نا, تو وہ لازمن پاس نوٹ ڈاؤن کر لیا کرے. کیونکہ تجوید کی علیحدہ سے ڈائری بنائے, اسی میں نوٹس جس میں آپ قرآن کے لے رہے ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے رکھیں, اس سے یہ ہو جائے گا پھر ان کو دوبارہ سے دیکھیں کہ کہاں پہ کوئی رہ گیا ہے. ریپلے سیشن بھی ہے, ریکارڈنگ سے بھی سن سکتے ہیں, کیونکہ یہ کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ضرورت ہوتی ہیں. جی اگر دیکھتے ہیں اگر سسٹر عائشہ اویلیبل ہے ان شاء اللہ تھوڑا سا انتظار کریں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آج ہمارا 14 پارا اسٹارٹ ہونا ہے الحمدللہ, تو ابھی جو آپ نے 13 پارا تک جو کچھ ایسے کل بھی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے ابھی سسٹر عائشہ کے ساتھ؟ اچھا اچھا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے ہم لوگ تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے اگر ٹائم ہوا تو ان کو بعد میں ہم لوگ جو سیشن دے دیں گے. تو ابھی ان شاء اللہ ہم تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں, کیونکہ کوئی پرابلم آ رہی ہے تو ان کے مجھے میسیجز سسٹر عائشہ کے آ رہے ہیں. بس یہی سوچیں جیسے کل بھی آپ لوگ, باقی ہمیں مزہ آتا ہے تجوید لائیو لینے کا, لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کی مجبوری, نیٹ کی پرابلم, کیونکہ گھر بیٹھ کے لائیو آرام سے جو لے رہے ہوتے ہیں سیشن, تو اس وجہ سے اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات آسان کرے اور ہمیں سیکھنے والا بنائے ان شاء اللہ, اسی میں اللہ پاک کی کوئی بہتری ہوگی. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج ان شاء اللہ تعالیٰ العزیز 14 پارا لیسن 132 سورہ ہجر. جی آج آیا 1 سے 50, یہ میں وہ کیونکہ چھوٹی آیات ہیں تو ایک اسٹریچ میں کوشش کریں گے, کیونکہ اگر سیشن نہیں ہے تو ان شاء اللہ ہم ایک اسٹریچ پہ پوری سورہ جو یہ تفسیر کمپلیٹ کریں گے. بس دعا کریں خیر وفیت کے ساتھ جو ہے پوری تفسیر چلے اور کوئی مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
فاستقبل القبلة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 132 آیت نمبر 150 سورۃ ہجر, لیسن نمبر 132 آیت نمبر 1-50 سورۃ ہجر. تفسیر جدول دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم,
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام را, تلك آيات الكتاب
وقرآن مبين
اور روشن قرآن کی لگتا ہے نا قرآن روشن ہے. چلیے چودہ بارہ.
ربما
کسی وقت
یود الذین کفروا
آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے لو کانو مسلمین
کاش وہ ہوتے مسلمان
ذرہم چھوڑ دیں ان کو
یا کلو وہ کھا لیں
اور فائدے اٹھا لیں
اور غافل بنائے رکھے ان کو آرزو
فسوف یعلمون
عنقریب ان کو معلوم ہو جائے گا
وما اہلکنا اور نہیں ہلاک کی ہم نے من قریتن
کوئی بستی
الا ولہا کتاب معلوم
اور اس کے لیے ہے لکھا ہوا ایک معلوم وقت
وما تسبق نہیں آگے نکلتی
من امت کوئی امت
اجلہا اپنی مقررہ مدت سے
وما یستاخرون
اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے وقالو اور وہ کہتے ہیں
یا ایوہ الذی نزلہ
اے وہ شخص کے نازل ہوئی
علیہ الذکر
جس پر نصیحت
انک لمجنون
یقیناً تو دیوانہ ہے آپ نے بھر لے کے سوچے تو یہ آپ کے منہ پہ آتے کہ تم تو دیوانی ہو ہاں؟ تمہیں ہر وقت اب ایک ہی فکر لگ گئی ہے.
لو ماتا تینا
کیوں نہیں تو لے آتا ہمارے پاس
بالملائکتی
فرشتوں کو
ان کنت من الصادقین
اگر ہے تو سچوں میں سے مان نزل الملائکتا
نہیں نازل کرتے ہم فرشتوں کو
الا بالحق
مگر حق کے ساتھ
وما کانو اور نہیں ہوں گے وہ اذن منذرین
اس وقت مہلت دیے گئے
انا نحن نزلنا الذکر بے شک ہم نے اتاری ہے یہ نصیحت یعنی قرآن
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ
اور بے شک ہم ہی اس کے نگہبان ہیں
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ
اور یقیناً بھیجے ہم نے تم سے پہلے
پہلے لوگوں کے گروہوں میں
وما یاتیہم اور نہیں آتا تھا ان کے پاس میر رسول کوئی رسول
الا کانو بھی یستہزیون
مگر تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے
کذالک نسلکہ
اسی طرح ہم اسے داخل کر دیتے ہیں
فی قلوب المجرمین
گناہگاروں کے دل میں لا یؤمنون بہ نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر وقد خلت سنت الاولین اور بے شک گزر چکی ہے عادت پہلوں کی فلو فتحنا اور اگر ہم کھول دیں علیہم بابم من السماء ان پر کوئی دروازہ آسمان سے فظلوا فیہ بس دن بھر رہیں گے اس میں یا عرجون چڑھتے لقالو البتہ کہیں گے انما سکرت اس کے سوا نہیں کہ مخمور ہو گئی ہے ابصارنا آنکھیں ہماری یعنی ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے بل نحن قوم مسحورون بلکہ ہم لوگ ہیں جادو کیے گئے ولقد جعلنا اور یقیناً بنائے ہم نے فی السماء بروجا آسمان میں برج وزیناها اور زینت دی ہم نے اس کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے وحفظناها اور محفوظ کیا ہم نے اس کو من کل شیطان رجیم ہر شیطان مردود سے الا من استرق السمع مگر جو کوئی چرائے سننا مطلب یہ کہ چوری چھپے سن لے فاتبعہ شہاب مبین بس پیچھے لپکتا ہے اس کے شعلہ چمکتا ہوا والارض مددناها اور زمین کے پھیلا دیا ہم نے اس کو والقینا اور ڈال دیے ہم نے فیہا رواسیہ اس میں پہاڑ یعنی پہاڑ رکھے وانبتنا فیہا اور اگائی ہم نے اس میں من کل شیء موزون ہر ایک چیز اندازہ کی ہوئی وجعلنا لکم فیہا اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں معائش روزی کے اسباب ومن لستم اور ان کے لیے کہ نہیں ہو تم لہو برازقین جن کو روزی دینے والے وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں کوئی چیز إِلَّا عِندَنَا مگر ہمارے پاس خزائنہ اس کے خزانے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ اور نہیں ہم اتارتے اس کو إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ مگر ایک مناسب اندازے کے ساتھ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو لَوَاقِحَ پانی سے پر فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ پھر اتارا ہم نے آسمان سے ماء
کریم. اما بعدو فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 132, آیت نمبر 1 سے 50, سورۃ ہجر. لیسن نمبر 132, آیت نمبر 1 to 50, سورۃ ہجر. چودھویں پارے کی پہلی سورت ہے. سورۃ ہجر جو ہے مکی سورت ہے, 6 رکوع ہیں, 99 آیات ہیں, اور ترتیب کے اعتبار سے 15 نمبر کی سورت ہے. گویا کہ 14 بڑی سورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں اس سے پہلے. سورت یوسف کے بعد اتری. شدید حالات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے, مخالفتوں کا عروج تھا. سورت کا نام سورہ ہجر ہے. اسی سورت کی آیت نمبر 80 میں یہ آئے گا. ایک قوم جس کو ہم پہلے سے سن چکے ہیں دوسرے نام سے, اسی کا یہ دوسرا نام ہے. اور 654 کلمات ہیں اور 2760 حروف ہیں. اور اس سورت کے اوپر اگر ہم غور کریں تو اس میں آپ کو قرآن پاک کی حفاظت کا بہت مضمون ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اس بات کا یقین دلا دیا کہ مکہ والے جو مخالفتیں کر رہے ہیں جتنی مرضی کر لیں منہ کی کھائیں گے. یہ ایسا کلام ہے جو لوگوں کے دلوں پہ اپنا اثر رکھے گا, اور قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. اور اس کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر پچھلی قوموں کے حالات کو دیکھ لے, جو ان کے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ ہوگا. تو آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل کئی صورتوں میں یہی حروف استعمال ہو رہے ہیں مقطعات کے لیے. تلک آیات الکتاب و قرآن مبین, یہ کتاب الہی کی اور روشن قرآن کی آیتیں ہیں. مکی صورتوں کا یہ خاص انداز ہوتا ہے کہ کتاب سے بات شروع ہوتی ہے, اور سورت کے آغاز میں جہاں لفظ کتاب آتا ہے خاص طور پہ تل کا آیات الکتاب, تو اس سے پھر سورت بھی مراد ہوتی ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ اس سورت کی کتاب آیتیں ہیں جو تم پڑھ رہے ہو. اور قرآن پاک کے لیے یہاں لفظ قرآن مبین آیا, روشن کتاب ہے, یعنی یہ کوئی مبہم کلام نہیں, غیر واضح نظریات کا نام نہیں. تم یہ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں اس میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے, یہ ایسا نہیں. یہ ایسی مبین کتاب ہے کہ اپنا مدعا خود بیان کر دیتی ہے. اس کو کسی کی بیساکھی کی ضرورت نہیں, یہ اپنے آپ کو خود ہی واضح کرتی ہے. اگر آپ پچھلی سورت کی آیات میں سے آخری آیت کو دیکھ لیں, ھذا بلاغ للناس, آپ دیکھیے کہ سورت ابراہیم کی آخری آیت بھی قرآن پاک کے بارے میں تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے, یہ پہنچا دینا ہے لوگوں کے لیے تاکہ ڈراؤ اور لوگ جان لیں کہ اللہ ایک ہے. تو یہاں بھی قرآن پاک ہی سے آغاز ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا اس میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا گیا. سورت مائدہ کی آیت 15 میں بھی آتا ہے, قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین, بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ گئی. اور یہ جو چیز ہوتی ہے یہ قرآن پاک کی خوبی ہوتی ہے. پھر دوسری دیکھیے کہ یہاں قرآن ان کا لفظ جو ہے نا یہ الف لام کے بغیر آیا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ معرفہ کی بجائے نکرہ آیا ہے قرآن کا, اور یہ جو ہوتا ہے کہ عربی زبان میں کسی چیز کی شان کو بڑھانے کے لیے, تفہیم شان کے لیے, کہ یہ قرآن کامل بھی ہے اور عظمت اور شان والا بھی ہے. یہاں تک تو حصہ 13 پارے میں تھا. اب اگلا حصہ جو ہے وہ 14 پارے کی, اور بڑی ہی خوبصورت آیت ہے, دل کے ساتھ سننے والی ہے. کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت آرزو کریں گے کفار کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. ربما کا جو لفظ ہے نا یہ دو لفظوں کے ملنے سے بنا ہے, رب اور ما, یہ عربی زبان کا ایک حسن ہے. اس کے دو مختلف معنی ہوتے ہیں. ایک اس کا معنی ہے کبھی کبھی, یعنی سم ٹائم, اور دوسرا معنی ہوتا ہے اکثر کے معنوں میں, آفن کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے اور کبھی کبھی کے معنوں میں بھی آ سکتا ہے. اور روبا ہے نا لفظ, یہ حرف جر بھی ہے, یعنی آپ کے لیے گرامر تھوڑی سی ایڈوانس ہے اس لیے اس کی بات نہیں میں کرتی, لیکن اللہ تعالی نے یہاں
ایک بات بتا دی کہ اکثر خیال آتا ہے کفار کو یا کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے؟ کہاں آتا ہے، کب آتا ہے، اس کے بارے میں 7 سے زیادہ مختلف تفاسیر ہے اس ایک آیت کی. بعض کہتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کا امن اور چین اور سکون دیکھ کر کافروں کو خیال آتا ہے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی اتنا سکون ملتا، ہماری بھی زندگی اتنی سادی اور اتنی پر اطمینان ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فائدے ملتے، کبھی فتوحات ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کا آنا دیکھتے تو کافر سوچتے کہ واہ ان کے پاس تو ایسا معاملہ ہو گیا. دوسری ہے اس کی تفسیر کہ اپنی موت کے وقت ہر کافر یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش میں مسلمان ہوتا اور جنت میں چلا جاتا، جیسا کہ فرعون کے ساتھ ہوا تھا. اور سورۃ الانعام کی آیت 31 میں بھی یہی بات آتی ہے کہ حتی اذا جات احدکم الموت جاہدہم الموت، کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے، کیونکہ موت کے وقت آنکھوں پہ پڑے ہوئے تعصب کے، خواہشات کے، دنیا کی محبتوں کے پردے چھٹنے لگتے ہیں. تو اس وقت پھر بندہ خواہش کرتا ہے کہ کیا زندگی ضائع کر دی میں نے، کاش مسلمان ہوتا تو آج اللہ کی رحمت کو پاتا. موت کو حدیث میں حاسم اللذات بھی کہا گیا ہے کہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے، تو اس وقت بندے کی خواہشات اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، ایسے وقتوں میں آتا ہے. تیسری اس کی تفسیر ہے کہ جب قبر میں فرشتے جہنم کا ٹھکانہ دکھائیں گے کافروں کو، تو اس وقت کافر اس بات کی حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہم دنیا میں کام کرتے اور آج ہم جنت کا مقام پاتے جہنم کی بجائے. روایات میں آتا ہے کہ قبر میں جب منکر نکیر آتے ہیں تو پھر ہر شخص کو دونوں گھر دکھائے جاتے ہیں اس کے، ہم میں سے ہر ایک کا ایک گھر جنت میں اور ایک جہنم میں ہے. جب ہم نیکیاں کرتے ہیں نا تو ہمیں جنت کا مل جاتا ہے اور ہمارا جہنم کا گھر دوسرے جہنمیوں کو بانٹ دیا جائے گا. اسی کا اپوزٹ جنت میں بھی ہوگا، جنت میں نہ صرف جنتیوں کو اپنے گھر ملیں گے بلکہ کافروں کے چھوڑے ہوئے گھر بھی مل جائیں گے. تو قبر میں یہ حسرت ہوتی ہے کافر کی کہ کاش میں مسلمان ہوتا اور مجھے یہ سب کچھ مل جاتا. پھر اس کے بعد چوتھی اس کی تفسیر ہے قیامت کو آتا دیکھ کر. قیامت کے وقت بھی اصل میں فطرت پہ پڑے ہوئے پردے ہٹ جاتے ہیں، اس وقت بھی لوگ خواہش کریں گے کہ کاش ہم آج مسلمان ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ساری رحمتیں اور ساری چیزیں ہمیں مل جاتی. پھر اس کے بعد اس کی اگلی تفسیر کیا ہے کہ مسلمانوں کو سزا بھگت کر جہنم سے نکلتے دیکھ کر. یہ بڑا رقیق نقطہ ہے. حدیث پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو. طبرانی کی روایت ہے حضرت جابر سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے کئی گناہگار دوزخ میں جائیں گے، کچھ عرصے کے بعد کافر ان کو تانا دیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، تمہارا انجام بھی ہم سے مختلف نہیں ہوا، تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا. اس وقت اللہ تعالیٰ ہر مواحد یعنی اللہ کو ایک کہنے والے کو آگ سے نکال لے گا، اور اس منظر کو دیکھ کر پھر کفار کہیں گے کہ ربما یود الذین کفروا. اللہ کے نبی نے اس کے آگے یہ آیت پڑھی تھی کہ اس منظر کو دیکھ کے کافر حسرت کریں گے، ندامت کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے تو آج ہم بھی بالآخر جہنم سے نکل چکے ہوتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا وہ رقیق منظر ہوگا کہ بالآخر پھر مسلمان جہنم سے نکل ہی آئیں گے نا، اور یہاں مسلمانوں کی خوش فہمی بھی دور ہو رہی ہے کہ اگر ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، لیکن جنت میں جانا اور بات ہے اور جہنم سے گزر کر جنت میں جانا اور بات ہے. تو بہرحال اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ میدان محشر میں کھڑے ہوئے اس وقت یہ حسرت کریں گے تو ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی کبھی تو دنیا میں اور اکثر آخرت میں کفار یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. میں اس آیت کو جب پڑھتی ہوں تو میرا دل بڑا در سے بھر جاتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ ہم نے تو یہ مانگا بھی نہیں تھا اور تو نے خود ہی ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. فطرت جو اسلام کی سب کی بنی تھی، تو نے ہمیں اس کی آزمائش میں نہیں ڈالا کہ ہم اپنے آپ کو کسی پتھروں پہ لٹاتے، کوڑے کھاتے، پھر اسلام پہ آتے. ہم میں سے کسی نے اسلام کی یہ قیمت نہیں دی. کتنی بڑی نعمت ہے جس کا حق ادا کرتے ہوئے سر سجدے سے نہ اٹھیں تو بھی کافی ہے. اگر آپ سوچیں تو انسان اس نعمت کا ہی حق نہیں اللہ کو دے سکتا کہ اللہ تو نے مجھے مسلمان ماحول دیا، گھر دیا. خواہش کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس نعمت کی قدر کروا لے. آپ سوچئے کہ جب پھر ہماری نسلوں میں سے کوئی آگ میں جائے, ہمارے بچوں, ہمارے شوہروں, ہمارے بھائی بہنوں اور ہم میں سے کوئی آگ میں چلا جائے تو کتنی رسوائی کا وقت ہوگا, کتنا تانا ملے گا کہ کاش تم دنیا میں سمجھ جاتے, اپنے آپ کو بدل لیتے, ٹھیک جگہ رکھ لیتے. لو کانوا مسلمین, یہ جو لو ہے نا یہ حسرت کا کلمہ ہے, افسوس کا کلمہ ہے. ہائے افسوس, فائدہ کچھ نہیں ہوا. بعض کہتے ہیں کہ کفار بدر جب جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس وقت وہ یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. یہ کون سے مسلمین کی بات ہے؟ نام کے مسلمین نہیں, اطاعت گزار, اللہ کی فرما برداری کرنے والے. ہم سب کے پاس آج مہلت ہے, کل نہیں رہے گی. دنیا میں کوئی فیل ہوتا ہے تو حسرت کرتا ہے کاش پاس ہو جاتا. آپ ہی میں سے کسی نے شیئر کیا کہ ہر ٹیسٹ سے پہلے سوچتی ہوں کہ اگلے ٹیسٹ کی خوب تیاری کروں گی, بس آج کا یہ دن گزر جائے. اور جب گزر جاتا ہے تو پھر وہی کہانیاں. دنیا کے امتحانوں سے ہم فائدہ لے سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں کہ کیا حقیقت میں ہم نے اپنے آپ کو اسی چیز میں تو نہیں رکھا ہوا, ہمیں نہیں پتا چلتا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کافروں کو چھوڑ دو, ذرہم, چھوڑو ان کو, رہنے دو. یا کھلو و یتمتعوا, کھائیں پیئیں اور عیش کریں, مزے اڑائیں. ویلہم العمل, اور انہیں جھوٹی امیدیں غافل رکھیں. فسوف یعلمون, کچھ عرصے کے بعد حقیقت کو خود ہی جان لیں گے. کھانے دو, پینے دو, موج مستی کرنے دو. ان کی زندگی جو ہے یہ انہی کھانے پینے, فن تماشوں, کھیل میں لگنے دو. جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھانا پینا رکھا, ایٹ ڈرنک بی میری, دنیاوی عیش اور آرام کے عادی ہو چکے, جن کا سارا ویک کام کر کر کے اور ویکینڈ سارا غفلت میں گزر گزر کے گزرے, کل یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. کیا پتہ چلا کہ لوگوں کے اسلام کی طرف نہ آنے کی وجہ غفلت. آرزو کے لیے عربی میں کئی لفظ آتے ہیں, تمنا لفظ خود بھی عربی کا ہی ہے, لیکن یہاں عمل آیا. عمل کہتے ہیں جھوٹی آرزو, یہ نام نہیں رکھنا چاہیے. میں نے لوگوں کا نام سنا ہے, یہ بعض لوگ چھوٹا نام سمجھ کے رکھ لیتے ہیں عمل, یہ جھوٹی آرز میں ہوتی ہیں. وہ تم ایسی امیدیں جو توقعات جو پوری نہ ہو سکے. سورت مرسلات کی آیت 46 میں بھی آتا ہے کلو و تمتعو, کھاؤ اور پیو, تھوڑے دن کی بات ہے پھر پکڑے جاؤ گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس بندے سے اللہ کو سخت نفرت ہے. سوچیں, اللہ کو نفرت ہے جو سخت مزاج ہے, بہت کھانے والا, بازاروں میں شور مچانے والا, اور دن میں گدے کی طرح ہوتا ہے, دن میں سویا رہتا ہے اور راتوں کو جاگتا ہے. کچھ اسی قسم کا خلاصہ روایت کا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تمہارے بارے میں مجھے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں, بلکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ تم پر دنیا فراخ ہو جائے گی, یعنی مسلمانوں کے پاس بہت دولت آ جائے گی, جیسے پہلے لوگوں پر فراخ کی گئی اور تم اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو گے. آج لگتا ہے آج مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں دیا, لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کے ساتھ مسلمان کا دل کیسا ہے. اس کے پاس اتنا وقت ہی نہیں کہ وہ اس کے لیے کچھ وقت لگائے اور بیٹھے اور سمجھے. وہ پانچ وقت کی نماز کے لیے چھٹی نہیں لے سکتا, حالانکہ اللہ نے لاکھوں دیا ہوا ہے. کتنا کٹ جائے گا تنخواہ میں سے, کتنے گاہک چلے جائیں گے اگر ایسے وقت میں ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر لے. ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان لمبی آرزوؤں سے بچے. یہاں آپ کو وہ حدیث یاد آنی چاہیے جو سورت بقرہ کے اندر ثم قست قلوبکم من بعد ذالک میں آپ کو لکھائی تھی. حضرت انس کی روایت تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چار علامتیں ہیں بدبختی کی, یعنی وہ شخص پکا بد قسمت ہے جس میں چار علامتیں ہوں. نمبر ایک, آنکھوں کا خشک ہونا, یعنی اللہ کی خشیت سے نہ رونا. پھر قسوت قلب, دل کی سختی, دل ہی نہیں کھلتا, دل سخت ہے. تیسرا, طول العمل, لمبی آرزویں. اور چوتھا, حرص الدنیا, دنیا کی حرص, یہ مسند بزار کی علامت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں دو چیزوں کا اندیشہ ہے, لمبی امیدیں لگانا اور خواہش نفس کی پیروی کرنا, کیونکہ لمبی امیدیں آخرت کو فراموش کروا دیتی ہیں اور خواہش نفس کی پیروی حق سے روک دیتی ہے۔ اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں، جو شخص لمبی امیدیں لگاتا ہے وہ برے اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ عقل مند وہی ہے جو ہر وقت موت کو قریب سمجھے اور فرصت کے لمحے جو اسے دیے جا رہے ہیں ان سے پوری طرح فائدہ اٹھائے۔ ایک بردر کافی دن سے یہاں بیمار تھے، تو میں دیکھ رہی تھی کہ میرے ہسبینڈ اپنے دوستوں کے ساتھ ہر تقریباً ایک دن کے بعد جا رہے تھے ان کی عادت کے لیے۔ تو کل ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ لوگ گئے نہیں ان کی، میں نے مطلب ایک آدھ دن سے میں نے کوئی تذکرہ نہیں سنا۔ تو کہنے لگے کہ اب ہم کبھی بھی ان کی عادت کو نہیں جا سکیں گے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کہ کل ان کی ڈیتھ ہو گئی، 25-26 شاید سال یا اسی کے اراؤنڈ کا ینگ لڑکا، طول العمل۔ اس کی ماں کی بھی بڑی لمبی آرزویں ہوں گی، ایک چھوٹی سی بچی، ایک بیوی۔ ہم سب کتنے بڑے سچ سے آنکھیں بند کر کے جی رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس ایک دفعہ جان چھٹے، کیا نماز بس سر سے ڈالو اور ختم۔ کون سی چیز ہے جو ہماری نمازوں کا ست نچوڑ لیتی ہے؟ ہمارے قرآن کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کے اندر کیوں یہ چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ آپ کو تو اللہ نے چن لیا، اللہ تعالیٰ آپ کو چنا ہی رکھے، لیکن بڑی فوجیں باہر ہیں کہ اندر، کہاں لوگ بھاگتے ہیں۔ کبھی آپ صرف کسی ٹرین اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو آتے جاتے دیکھا کریں، کسی ہوٹل میں جا کے دیکھیں، ریسٹورانٹ میں دیکھیں، بازاروں میں دیکھیں، ایسے لگتا ہے کہ لوگ پتہ نہیں کہاں سے کہاں جاگ رہے ہیں، بڑا ضروری کام ہے ان کو۔ حضرت ابو دردا کی ایک بڑی پیاری نصیحت آپ کو سناتی ہوں۔ آتا ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اہل دمشق، آپ اپنے آپ کو لکھیں اے ناروے والوں، کیونکہ ہر بندہ اپنے شہر کا ہی ہے نا، کہتے ہیں اے اہل دمشق، کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے؟ انداز کتنا پیارا ہے، خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے؟ سن لو کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزر گئے جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا اور بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کیے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے، آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں، ان کے مکانات ان کی قبریں بن چکی ہیں اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب ثابت ہوئیں۔ پھر کہتے ہیں، قوم عاد تمہارے قریب تھی جس نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحے اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا، آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے 2 درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے؟ ہے کوئی قوم عاد کی وراثت خریدنا چاہتا ہے کوئی؟ عذاب ہے، پکڑ ہے۔ ہم سب کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کبھی ہونا تھا کسی کے ساتھ ہو گیا، نہ اب اس کے بعد ملک الموت آئے گا اور نہ کوئی جائے گا اس دنیا سے۔ وہ کہتے ہیں نا، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ حال تو یہ ہے، کتنے کپڑے الماریوں میں جو بھی پہننے ہی نہیں، کتنے برتن ہیں جو بھی استعمال نہیں کیے، کتنا کھانا ہے جو بھی کھایا ہی نہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو لمبی آرزو، بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے، وہ بھی کہتا ہے ڈاکٹر بنوں گا۔ آج ہمارے بچوں کے لیے جو امیدیں ہیں ہماری، ان سے کیا ہیں؟ معاش کی ہیں نا، کیا بنیں گے، کتنا کمائیں گے، وہ سبجیکٹ لے لو جس کی مانگ زیادہ۔ آج آنکھیں بند ہو سکتی ہیں، اور میں تو کثرت سے دیکھ رہی ہوں کہ بوڑھوں سے زیادہ جوان مر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقے کی نجات ایمان کامل اور دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوگی، یعنی پہلا دور جو گزر گیا صحابہ کرام اور ان کے بعد کا دور، کہ ایمان تھا ان کا مکمل اور دنیا سے بہت اعراض تھا۔ اور آخری امت کے لوگ، یہ کون ہے؟ ہمارے دور کے لوگ، قیامت تک کے لوگ۔ کہا آخری امت کے لوگ بخل، دل کی تنگی اور طول عمل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ آپ کو پتا کہ یہ 2 سائملٹینیسلی چلتی ہیں چیزیں۔ ہماری ذاتی آرزویں لمبی ہو جاتی ہیں نا، تو دل بخل پہ آ جاتا ہے۔ جس کے اپنے خرچے بہت ہوتے ہیں نا، وہ دین کے لیے خرچ نہیں کر سکتا۔ جس کا اپنا کام زیادہ ہو جائے، وہ دین کو وقت نہیں دے سکتا۔ مجھے تو وہی بات نہیں بھول رہی کہ نمازیں بچوں کی کیوں جا رہی ہیں سکولوں میں جاتے ہیں. آج آپ سب جا کے اپنے بچوں سے پوچھیں, آپ کا فرض بنتا ہے, لازم ہے آپ پہ, سکولوں میں جائیں, بات کریں کہ میرا بچہ سکول آئے گا تو نماز کے وقت میں نماز پڑھے گا. مت بچوں کو بھی کمپرومائزنگ دین سکھائیں. سمجھوتوں والا دین شروع میں ایسا ہوگا تو بڑے ہو کے تو پھر پکے ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما خلقنا من قرية الا ولها كتاب معلوم, اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر یہ کہ اس کی ہلاکت کا وقت لکھا ہوا تھا اور جو معلوم بھی تھا. یعنی جب وقت آیا سب چلے گئے. مقرر میں آتی ما تسبق من امة اجلها, نہ آگے بڑھ سکتی ہے کوئی قوم اپنے مقرر وقت سے. وما یستاخرون, اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. تو تمہارا وقت آئے گا تو کون روکے گا. امیجن کیا کریں, اپنے آپ کو تصور میں لائیں کہ میں کھڑی ہوں اور میری موت کا وقت آ گیا, سارے گھر والے پیچھے ہیں, نہ جاؤ, نہ جانے دو, مت کہو ان کو, ابھی تھوڑا وقت اور دے دو, پھر کیا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا, کوئی ترس نہیں کھائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج اپنی دنیا کا رخ ٹھیک کر لو. اب دیکھیے کہ آرزویں لمبی ہوتی ہیں نا تو آخرت دھندلانے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک قسم کی دھمکی دی ہے نا, سب سے پہلے کھانے کا ذکر کیا ہے کیونکہ یہ سب سے غالب خواہش ہے. کھانا بہت اچھا لگتا ہے, ہر دن کا غم کیا ہے ہمارا, آج کیا پکائیں, آج کیا کھائیں. ایک ماں کہنے لگی کہ بچے نے جاب پہ فون کیا مجھے اور کہا ممی کھانے کو کچھ نہیں ہے گھر میں. ماں کے تو دل پہ ہاتھ پڑ جائے نا, ہائے کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو. لیکن آج یہی ہر گھر کی پکار ہے, کھانے کو کچھ نہیں. آج ہم وقت پہ ظلم کرتے, صحت پہ ظلم کرتے, مال پہ ظلم کرتے, کیوں؟ کہ ہمیں دنیا کے بہت سارے کام ہیں. ابراہیم نخعی ایک بزرگ گزرے کہتے ہیں کہ دل کی بیماریوں کا علاج پانچ چیزوں میں ہے. نمبر ایک, قرآن کی تلاوت میں. جتنے ہارٹ پیشنٹس ہیں ان کو یہ بتا دیں جا کے, اور اللہ سب کو محفوظ رکھے. دوسرا, تہجد, یعنی رات کے آخری حصے میں اللہ کو پکارنا. تیسرا, اچھی صحت, یعنی اپنی صحت کا خیال رکھنا. پھر اگلا, معدے کو زائدہ ضرورت غذا سے بچانا. اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ پانچ طریقوں سے علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں. یتمتعو, مزے اڑا لو, عیش کرو. دنیا کی بات آئے تو کہتے ہیں عیش کرو, آخرت کی بات آئے تو کہتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. یہ بھی ایک جھوٹی امید ہے. تلاوت سنتے ہیں یہاں تک اختصاب کرتے ہوئے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را, تلك آیات الكتاب وقرآن مبین. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا وينههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
تو اللہ تعالیٰ نے اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات اور آپ کو جو دین کی وجہ سے لوگوں کے اندر ٹائٹل ملے ان کا تذکرہ کیا. فرمایا وقالو, اور وہ کہنے لگے. ذرا امیجن کیجئے گا اس جملے کو. کنہوں نے کہا؟ مکہ والوں نے کہا یا ایہا الذی نزل علیہ الذکر, اے وہ شخص کے اتارا گیا ہے جس پر قرآن. سٹائل دیکھیے, یہ بالکل ایسا ہی جملہ جیسے آج کے دور میں کوئی کہے اچھا جی وہ قرآن والو, اچھا او مولویو, او بہت تم قرآن پڑھنے والے ہو, قرآن والی ہو. ہاں, تمسخر اڑانے والا انداز ہے. اور ساتھ ہی کیا کہا, ان نقل مجنون, بے شک آپ تو مجنون ہیں. ہم میں سے ہر ایک خود سے پوچھے آج تک کبھی کسی نے اس ٹون میں ہمیں کہا دین کی طرف آنے کی وجہ سے لوگوں نے ہمیں مجنو دیوانہ کہا یا یہ سٹائل رکھا، اور اگر رکھا تو مبارک ہو آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہا گیا وہ ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو کہا جائے تو یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے. کیوں کہتے تھے تم مجنو؟ کیونکہ وہ کہتے تھے کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر ہم تو لمبی لمبی آرزوؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے مستقبل کے فکر کرتے ہیں، ہمارا تو ابھی غم ہی ہے کہ اپنا گھر ہوا کہ نہیں، ابھی پے ہوا کہ نہیں، ابھی اپنی کاروبار ہوا، نفع کتنا آتا ہے، نقصان کتنا آتا ہے، بھائی بہنوں کے کیا مسئلے ہیں. ہم تو ابھی اپنی دنیا کی تمناؤں میں تھے، اور تم جو ہو یہ ایسی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہو کہ فرشتہ آ گیا، یہ آ گیا. ہمیں تو تم مجنو لگتے ہو. آج بھی فنیٹک کے نام پہ یہی انسان کو سننا پڑتا ہے، اور اسی طرح کسی کو ایکسٹریمسٹ اور کسی کو ٹیررسٹ کہہ دینا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اس جرت کے اوپر ان کو ہی شرمندہ کریں گے بعد میں. یہاں تک بس نہیں ہوئے کہ اللہ کے نبی کو مجنو کہیں، بلکہ کہنے لگے لو ما تاتین بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تو کیوں نہیں لے آیا ہمارے پاس فرشتوں کو اگر تو سچا ہے. بہت دعوے کرتا ہے کہ ہم تم یہ کر سکتے ہو وہ کر سکتے ہو. ہم بھی اسیوں بار مطالبے کر چکے کہ کیا ہوا ایک فرشتہ آ جائے تصدیق کر دے کہ یہ نبی سچا ہے، اور آگے آگے آپ کے اردلیوں کی طرف پھرنے لگے تو آپ کر کے دکھا دو. اگر آپ بہت جو بڑی باتیں کرتے ہو تو پھر یہ کیا مشکل ہوگا آپ کے لیے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو طول العمل سے روکتے تھے نا، ان کو خواہشوں اور عارضوں سے روکتے تھے، تو ایسے لوگ آج کے دور میں بھی چونکہ کریزی سمجھتے ہیں کہ جب آپ ان کو ٹی وی سے یا ایسی غلط چیزوں سے روکیں کہ جس سے ان کی نسلیں خراب ہو رہی ہیں، ان کی آنکھیں خراب ہوتی، ان کی سوچ خراب ہوتی، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو کریزی ہے. اچھا پھر تم ہمیں جی کے دکھاؤ، اچھا اب تم بتاؤ پھر ہم کیا کریں، اچھا کوئی فرشتہ لے آؤ پھر، ہم تو انسان ہیں، ہم سے تو یہ سب کچھ ہوگا. بالکل وہی ٹون جو کل تھی وہی آج، کہ کوئی لا کے دکھاؤ، کوئی دلیل، کوئی اپنی صداقت کا تم امین، کوئی گواہی دینے والا لا کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں اتارا کرتے فرشتوں کو ہم اگر حق کے ساتھ. وما کانوا اذا منذرین، اور انہیں اس کے بعد پھر مزید مہلت نہیں دی جاتی. اللہ تعالیٰ ان کے اس احمقانہ اصرار پر فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہاری خواہش ہے نا کہ فرشتہ اتارے تو ہم اتاریں گے، لیکن نا حق نہیں اتارے. وقت ہم فرشتوں کو تکلیف نہیں دیتے، ہم تو پھر ایک پورے مقصد کے ساتھ اتارتے ہیں. یہاں لفظ بالحق کا ہے نا، تو حق سے کئی معنی مراد ہو سکتے ہیں. کہ پہلی بات ہے کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی طرف سے حق لے کر آتے ہیں، یعنی وہی کی صورت میں، اور وہ آ چکا اللہ کے نبی کے پاس آ چکا، اور تم اس کو مان لو تو تمہاری خوشی ہے. دوسرا بالحق سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو کب بھیجتی ہے؟ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے. موت برحق ہے، موت کے ناموں میں سے ایک نام حق بھی ہے، کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے گا پھر ضرور آئیں گے فرشتے، ہاں مگر اس وقت پھر تمہیں ڈھیل نہ دی جائے گی. یعنی آج فرشتوں کا مطالبہ کرنے والوں، کل جب فرشتے تمہارے سامنے آ چکے ہوں گے تو اس وقت تمہیں کچھ بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اور تم بالکل بھی اس وقت اپنی مرضی کر نہیں سکو گے. یہ وہ کیفیت ہوگی کہ جب تم اپنے آپ کو بے بس پاؤ گے. یہاں لفظ منظرین ہے، منظر کی جمع ہے، نون زوئے را اس کا روٹ ہے، نظر سے ٹھہرنا. زار بھی عربی کا لفظ ہے، نظرا ہے اس کا بھی روٹ، انتظرا، باپ کا فرق ہے تھوڑا سا اس میں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے آئیں گے، تم انتظار کرو، پھر اس وقت تمہیں کچھ بھی دیر نہیں کرنی پڑے گی. سورت فرقان آیت 22 میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دن آئے گا جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، لیکن فرشتوں کا دیکھنا ان کے لیے کوئی خوشی کا سبب نہیں ہوگا، کیونکہ فرشتے ان کی موت کی خبریں لے کے آئیں گے. اور چھوڑو ان کی باتوں کو، انہوں نے ماننا ہی نہیں، انہوں نے گھر سے یہ بات ٹھان لی ہوئی ہے، ان کے دلوں میں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ہم نے نہیں ماننا، تو چھوڑ دو ان کے جھٹلانے پہ، تمہاری یہ پیاری کتاب کوئی کم نہیں ہو جائے گی. کیونکہ ان نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، بے شک ہم ہی والے ہیں. یہ ہے وہ آیت جس کے گرد پوری سورت ہجر گھومتی ہے، کہ حق آیا، حق کا انکار کرنے والوں نے نبیوں کو جھٹلایا، باتیں بنائیں، کہیں کریزی کہا، کہیں کچھ کہا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو شاید یہ اندیشہ ہو کہ اتنے لوگ اس کتاب کو نہیں مانیں گے تو شاید کچھ کمی آ جائے کوئی دین کے اندر یا کوئی مسئلہ ہو جائے. کہا نہیں غم نہ کریں, اتنے لوگ بھی اس کتاب کا اور اس دین کا مذاق اڑانا چاہیں یا اس کو بدلنے کی کوششیں کریں, لوگوں میں یہ مشہور کر دیں گے, یہ پتہ نہیں کیا سے کیا تمہیں بنا دیں گے, تمہاری سوچ بدل دیں گے, تو غم نہ کرو, یہ ہماری کتاب ہے, ہم اس کے محافظ ہیں. اب دیکھیے تین لفظوں سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے نزول کو اپنی طرف منسوب کیا. سب سے پہلے لفظ انا میں بے شک کے ساتھ لفظ ہم آتا ہے. پھر آگے دیکھیے نحنو, ضمیر منفصل ہے, ہم نے ضرور کیا یعنی اس لفظ میں. پھر نزلنا میں لفظ نون جو ہے یہ بھی ہم کے لیے آتا ہے, یعنی اتنا دو ٹوک انداز ہے, بڑے زوردار انداز میں کفار کے اس اعتراض کو باطل کیا جا رہا ہے کہ قرآن کلام الہی نہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیز ہے کہ جو قیامت تک کے لیے نہیں بدلے گی. انا نحن نحی الموتا, یہی انداز سورہ یاسین میں انسان کے نام اعمال کے لیے آتا ہے. جس رب نے تمہارے لیے یہ کتاب بھیجی اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے, کیا حکم اس نے دیے, کیا نہیں دیے, کب دینے تھے کب نہیں دینے تھے. تم کون ہوتے ہو مشورے کرنے والے, تم کون ہوتے ہو ایسی باتیں کرنے والے کہ یہ حکم قرآن میں نہیں ہونا چاہیے, اچھا یہ مسئلہ نہ بیان کرو تو ہم مان جاتے اور اگر یہ نہ کرو گے تو ہم تو نہیں مانیں گے. آج کے دور کو سامنے رکھ لیں یا کل کا دور رکھ لیں, ہر دور میں لوگوں کو قرآن کی جو چیزیں برداشت نہیں ہوتی وہ ان کے رسم و رواج ہوتے ہیں, ان کے باپ دادا کے عقائد ہوتے ہیں, ان کی اندھی تقلید ہوتی ہے, محبت کے نام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب کچھ رسومات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ خوب بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں نہیں سمجھ آتا نہ مانو, تمہارے جھٹلانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ نے اس کی حفاظت کیوں کی؟ اس لیے کہ حفاظت کارآمد چیز کی جاتی ہے. آپ کون سی چیز سنبھال کے رکھتی ہیں جو بہت قیمتی ہوتی ہے؟ کون سے ڈاکیومینٹس آپ کے سیف کے اندر ہوتے ہیں؟ آپ کے پاسپورٹس, آپ کے کوئی لیگل ڈاکیومینٹس, آپ کے ویزے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتا یہ بڑے قیمتی ہیں, کوئی بچہ اس میں لائنیں نہ لگا دیں. کبھی رکھا کسی نے اپنا پاسپورٹ بچوں کے آگے؟ تو پھر ہماری قرآن کی کاپیوں کا بچے کیا حل کر دیں؟ پھر ہماری کاپیوں کتابوں کے اوپر اگر کھانے کے دھبے ہوں تو اس کا مطلب کہ ابھی ہم نے اس کی وہ قدر ہی نہیں کی. اللہ نے کھول کے بتا دیا کہ لوگوں کتاب کی حفاظت اصل میں ایک امت کی حفاظت ہے. اللہ نے پچھلی کتابیں جو اتاری تھی وہ بھی مکمل تھی, لیکن یہ بہت بڑا بنیادی فرق ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں. آپ لوگوں کے لیے بہت توجہ سے سننے والی چیز ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ تورات اور انجیل ادھوری تھی یا شاید نقائص والی تھی, نقص والی تھی. یہ غلط نظریہ ہے جو ہمارے ہاں دیا جا رہا ہے. اصل بات ہے کہ تورات بھی پوری تھی اپنے وقت کے مطابق, انجیل بھی پوری تھی, لیکن فرق دونوں میں کیا ہے قرآن میں اور ان دو میں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے رکھا. آج کے دور میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تورات اور انجیل جو ہے وہ بدلی گئی, اصل موجود بھی ہوگا تو بھی اس کے اندر غلط چیز آ جائے تو انسان فائدہ نہیں اٹھاتا. بس آپ دیکھیے کہ اگر آپ جیم کی شیشی آپ کے ہاتھ سے گرے اور ٹوٹ جائے, اب جیم تو سارے کا سارا موجود ہے, آپ اکٹھا دوبارہ کر لیں لیکن آپ نہیں کھائیں گی کیونکہ اس میں شیشے کی کرچیاں مل گئیں. بالکل اسی طرح آج کی تورات اور انجیل عام انسانوں کے لیے محفوظ چیز نہیں رہی, اسے زبان چھل سکتی ہے. اس کے برعکس قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا. لوگوں نے اس پہ کوششیں کی لیکن اللہ نے ہر قسم کی تحریف تغیر سے اس کو پاک رکھا. اور سچی بات ہے کہ یہ انسانوں کے بس کی بات ہی نہیں تھی. مان لیجئے ایک کتاب کی حفاظت کوئی انسان کرے ناممکن ہے, اگلی نسل نہیں کرتی. آپ امیجن کریں ذرا, آپ کی کتابیں جو بچپن کی چھوٹی کلاسوں میں آپ پڑھتے تھے, اگلے سالوں میں آپ دیکھیے کہ وہ کتابیں بالکل ادھر ادھر پھر رہی ہوتی ہیں. اگر اللہ کی ذات نے یہ کتاب لوگوں کے ہاتھوں میں رکھی ہوتی تو پھر سمجھ لیجئے کہ آج یہ کتاب اس طرح نہ ملتی. سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں قرآن اس طرح کمپائلڈ فارم میں نہیں تھا. چمڑے کے ٹکڑوں پہ لکھا جاتا, لکڑی کے ٹکڑوں پہ لکھا جاتا, بعض دفعہ ہڈیوں پہ لکھا جاتا. اس کے باوجود ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کا محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طریقے سے رکھا کہ لوگوں نے اپنے گمراہ حقائق کو اس میں ڈالنے کی کوشش بھی کی ہوگی تو وہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی. اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں نہ زبر زیر کی کمی ہے, نہ اس کے الفاظ میں نہ معنوں میں. یہ دونوں باتیں نوٹ کیجئے گا کہ نہ تو قرآن پاک کے الفاظ کو بدل سکا اور نہ اس کی تشریح یا تفسیر بدل سکا, گو کہ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا خلاصہ ہے, میری امت کا ایک گروہ ہر دور میں ایسا رہے گا کہ جو حق کی حفاظت کرے گا. وہ لوگوں کو کسی تبدیلی کے لیے مائل ہی نہیں کرے گا، لوگوں کے اضافے دور الگ کر دے گا، دوسری طرف دور کرے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی تو اللہ نے حفاظت کی، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بھی کی؟ کیونکہ آج کے دور کا فتنہ قرآن کا انکار نہیں بلکہ حدیث کا انکار ہے، اور عام لوگ بھی جنہوں نے کوئی چار حدیثیں بھی نہیں پڑھی ہوتی وہ بھی یہ باتیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا حدیثیں ٹھیک ہیں کہ غلط ہیں، واقعی ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جو صاحب علم ہوں گے ان کو خوب اچھی طرح پتا ہوگا کہ حدیث کے بھی ایک ایک لفظ کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات لکھنے کی کوشش کرتے تھے ایک صحابی، جب دوسرے نے ان کو منع کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی انسان ہیں، کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض بھی ہو سکتے ہیں، تو تم ساری چیزیں نہ لکھا کرو۔ تب یہ بات اللہ کے نبی کے پاس گئی، اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ لوگو اس زبان سے حق کے سوا اور کچھ نہیں نکلتا، تو آپ کے قول، آپ کے عمل، آپ کے فعل سارے کے سارے محفوظ ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ یہ آیت اس بات کی بھی دلیل ہے کہ قیامت تک قرآن کے احکامات ایک ہی رہیں گے، کوئی نیو ورژن نہیں ہے 2010-2011 کا، اور جب نیا ورژن نہیں تو پھر جو چیزیں کئی سالوں سے صدیوں سے متفقہ طور پہ حرام ہیں آج کے دور میں اس کو حلال کیسے کریں گے؟ کوئی نیا ورژن آج لے کے آ جائے قرآن کا کہ سود حلال کر دیا گیا، سمجھ لیجئے کہ یہ ایک اس کی اپنی کوشش ہے، وہ منہ کھائے گا۔ کوئی کہہ دے کہ آج کے دور میں ہومو سیکشولیٹی جائز ہو گئی، کوئی کہہ دے لفظ زوج سے مرد اور عورت دونوں ہی مراد ہیں، جو مرضی جس سے اپنا تعلق قائم کر لے، انتہائی عقل کی کمی کی بات ہے۔ کسی نے مجھے ای میل بھیجا اور جو بات سنی تھی میں نے کہ کوئی اسپیکر باہر سے آئے اور کسی مسجد کے امام اور ہومو سیکشولیٹی کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں، سارے سامنے نارویجین بیٹھے ہیں اور آئی ڈونٹ نو کہ ان میں کوئی مسلمان بھی تھا نہیں، اور وہ لوگوں کو قرآن کی سورۃ آل عمران کی آیت کھول کے دکھا رہے ہیں کہ ان لہم فیہا جناتن، جنتوں کی حالت کے بات کر رہے تھے، ازواج مطہراتن، کہتے ہیں لک ازواج کا لفظ زوج ہے، یہ مرد اور عورت کے لیے آتا ہے، تو اللہ ڈیڈنٹ مینشن دا ورڈ مرد اور عورت، تو اس کا کمنٹ تو چھوڑیں، وہ تو ٹریش ہے، اس کو تو کسی بھی گٹر میں بھی ڈال دیں یا فلش کر دیں تو بھی اس کی گندگی کم نہ ہوگی۔ لیکن جو لوگوں کے کمنٹ میں سن رہی تھی، ایک شخص بالکل دیکھنے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے کیسا لگ رہا ہوگا، کہتا ہے یس یو آر گڈ امام، وی نیڈ یو، وی نیڈ یو، اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے انگلش بول رہا تھا، شاید پوری نہیں آتی ہوگی اس کو، ایسے امام ہی تو چاہیے آج کے لوگوں کو، خواہشوں کے امام، ایسی خواہشات کیوں بلاتے ہیں لوگ ایسوں کو؟ کبھی آپ نے سوچا کوئی غیر مسلم حکومت کسی ایسے امام کو بلائے، آؤ آ کے اپنا دین سکھاؤ، وہ مجھے اور آپ کو بلائیں گے؟ وہ قرآن پڑھنے والے لفظی ترجمے کو بلائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ ہر دور میں یہ خواہشات ہوئیں، کوششیں ہوئیں۔ ایک واقعہ بہت دلچسپ ہے، اور بلکہ کئی واقعات اس کے بارے میں ہمیں تفاسیر میں ملتے ہیں کہ قرآن پاک میں تبدیلی کے بارے میں کتنی کوششیں کی گئیں لیکن اس کے باوجود وہ نہیں بدل سکے۔ ایک آپ کو سناتی ہوں واقعہ، خلیفہ مامون تھے، مسلم حکمران گزرے۔ اب ان کی عادت کیا تھی کہ کبھی کبھی ان کا جو دربار تھا اس میں علمی مباحثے اور بحثیں بھی ہوا کرتی تھی، تو ہر مذہب کے اہل علم کو آنے کی دعوت دیتے تھے۔ ایک یہودی بھی ان کے پاس آ گیا، بہت اچھی شکل وضع کا، یعنی ایک بڑا ڈیسنٹ شخص تھا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے گفتگو کی اور بہت اچھی طرح کی تو خلیفہ مامون جو تھے انہوں نے اسے کہا کہ دیکھو تم اچھے پڑھے لکھے لگتے ہو، بنی اسرائیلی ہو، تو تم مسلمان ہو جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتا، وہی پھندا جو ہر ایک کے گلے کا ہوتا ہے۔ خیر بات ختم ہوگی، وہ چلا گیا۔ ایک سال گزرا، یہی شخص واپس ان کے ملا، اور اس حال میں تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا تھا، بلکہ اس نے اسلامی فقہ کے موضوع پہ ایک بہت اچھی تقریر بھی کی اور ان سے بات کی۔ تو خلیفہ مامون بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے تم وہی ہو جو کل تک اسلام سے دور تھے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا پھر تم مسلمان کیسے ہوئے؟ پھر اس نے جو اپنا واقعہ سنایا، کہتا ہے کہ میں کاتب بھی تھا، میری ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ لوگ تو کیلیگرافی سے اچھی اچھی چیزیں لکھ کے بیچتے ہیں اور اس کے پیسے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ تورات کے 3 نسخے لیے اور بڑی خوبصورت طریقے سے اس میں رائٹنگ لکھی، اور اپنی مرضی سے میں نے کمی بیشی کر دی، کیونکہ جیسے آپ کو پتا نا شاعری میں لفظوں پہ زور ہوتا ہے، معنی جو بھی بن جائے۔ کہتا ہے میں نے اس کو بڑی خوبصورت شکل میں بنا کے ایک کنیسے پہ لے، کنیسا یعنی سینیگوگ جو ہوتا ہے جی، اس کا ان کے پاس لے گیا۔ میں نے انہیں دکھایا کہ یہ دیکھے میں نے لکھا، ان کو واہ ویری نائس، بہت اچھا تم نے دیا۔ کہتا ہے مجھ سے بھاری قیمت پہ انہوں نے خرید لیا، مجھے پیسے مل گئے۔ پھر میں نے انجیل کا نسخہ کہیں سے لیا، جیسے آج کے دور میں کوئی قرآن کی آیتوں کو لکھے۔ کہتے میں نے انجیل میں بھی اپنی مرضی سے بہت تبدیلیاں ادھر ادھر کی اور لکھا بڑا خوبصورت۔ پھر میں چلا گیا ایک چرچ میں، میں نے کہا یہ دیکھے میں نے لکھا ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لے لیں۔ ان کا واہ ویری نائس, انہوں نے اس کی ظاہری شکل دیکھ کے اس کو لے لیا. کہتے ہیں میں نے کہا کہ چلو میں قرآن کا بھی ایک ایسا ہی نسخہ لکھتا ہوں. کہتے ہیں میں نے قرآن پاک لیا, اب میں نے اس کی بھی کتابت کی یعنی خوبصورت کی, اور میں نے اس میں بھی جان بوجھ کے زبر زیر کی یا کوئی جیسے ایک دینے کو نیت کو چیک بھی کر رہا تھا یا واللہ عالم اسی طرح کی کیفیت تھی. کہتے ہیں کہ میں نے قرآن لکھی اور اس کو لے کے مسلمانوں کے اس وقت کے خلیفہ کے پاس گیا, کہا کہ یہ میں نے آپ قرآن کا ایک نسخہ لکھا ہے, آپ اس کو لے لیں. تو کہتے ہیں کہ اس مسلمان نے کہا کہ دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے لیکن میں نہیں لوں گا جب تک میں اس کو پڑھوں گا نہیں. جب انہوں نے پڑھا اس میں زبر زیر تھی, کمی تھی, انہوں نے کہا سوری ہم نہیں لے سکتے تمہارا یہ نسخہ کیونکہ اس میں غلطیاں. کہتے ہیں صرف اس ایک واقعے نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈال دی کہ واقعی اسلام ایک محفوظ دین ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی, اور لہٰذا اس کے بعد پھر میں مسلمان ہو گیا. اور اسے جو بھی مذہبی رحمات ہیں پھر انہوں نے تو آیت پڑھ کے سنائی کہ یہ کتاب تو وہ ہے کہ بِمَسْتُخْفِزُ مِنْ كِتَابِ اللہ, کہ وہ لوگ اس کتاب کو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے, اس کی حفاظت کیے ہوئے ہیں. آج بھی دیکھیے کہ ایک ایک لفظ اس کا حفظ ہو جاتا ہے. 7 سال کا بچہ حافظ قرآن, 3 سال کا بچہ حافظ قرآن, یہ میریکل نہیں ہے. آج آپ دیکھیے کہ بچوں کی میموریز کتنی کمزور ہیں, اس کے باوجود بھی جب آپ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں لفظ پر لفظ پڑھتے ہیں. ایک حافظ غلطی کرتا ہے 10 لوگ پیچھے سے لقمہ دیتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات نے اس کو سنبھالا ہوا ہے. ہم اس کو اتنی طرح سے نہیں سمجھ سکتے, اگر ہم واقعی قرآن پاک کا مزاج سمجھ جائیں تو بہت اچھی طرح سے ہم پورے یقین کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں اپنے دین پہ کہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز خراب ہو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے بھی اسی طرح اس کو پیش کیا. اور آپ ذرا اس وقت اپنی قسمت پر رش کرنا چاہیں تو جتنی مرضی کر لیں کہ اللہ اتنی اوتھینٹک کتنی محفوظ کتاب ہمیں پڑھا رہا ہے اور مجھے اور آپ کو پڑھا رہا ہے. اللہ کی ذات ہے نا, لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ فکشن. لوگ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ڈارونزم پڑھ رہے ہیں. اس نے جسٹ ایک تھیری دی تھی, آج اس کو ایک مسلمہ حقیقت بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. لوگ آپ پڑھ کے تو دیکھیں کہ کتابوں میں کیا کرتے ہیں, ایولیوشن کا نظریہ دیکھیں, دنیا کے نظام پہ دیکھیں. آپ کبھی تھوڑا سا نارویجین جانتے ہیں نا اپنے بچوں کی, ایسے چوتھی پانچویں چھٹی کے بچوں کی سائنس کی کتاب لے کے پڑھیں. کبھی آپ ان کی جغرافی میں تو اتنی باتیں نہیں ہوتی, ہسٹری کی بک لے کے دیکھیں. کیا کچھ ٹریش پڑھا رہے ہیں ہمارے بچوں کو, اور ہم پڑھا رہے ہیں, ہم صبح 7 یا 6 بجے اٹھ کے جانے کو تیار ہے کہ جی بچہ پڑھنے جا رہا ہے, بس یہ خوشی ہے کہ وہ انگلش بولنا سیکھ گیا, اس کو نوش کھا گئی ہے. لیکن اتنا پیارا کلام آج ہمارے اپنے بچے کے, ہم بڑے بھی نہیں صحیح پڑھ سکتے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کے لیے وقت لگایا جائے. اس کے لیے 1 سال 2 سال کچھ بھی نہیں ہے, زندگیاں لگ جائیں, اس کے موتی نہیں ختم ہو سکتے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا محفوظ رکھا اور کہاں سے کہاں اس کو رکھا ہوا ہے. اور اس پہ اور بہت سارے واقعات ہیں جو اس وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی, لیکن آپ پچھلے سالوں کی تفسیر میں بھی سن سکتے ہیں کہ کیسے ایک موقع تھا کہ لوگوں نے پوری دنیا سے نسخے جمع کیے, 42 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جمع کیے, اور اس کی رپورٹ پہ بتایا کہ ایک بھی اس میں اختلافی روایت نہیں ہے کہ جو سارے قرآنوں میں اکٹھی ہو. ہاں کتابت کی کوئی غلطی ہو سکتی ہے. آج اس بات پہ نان مسلم جو ہے وہ بڑا پیچ و تاب کھاتے ہیں. اس لیے ایسی ایسی کتابیں آپ ہسٹری کھول کے دیکھیے, ایک ایسا دور تھا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کتابیں قرآن پر کلک کلک کے بانٹے. لیکن آج دودھ میں سے جیسے بال نکال دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو بھیج دیا. یہی حال حدیث کے ساتھ ہوا. جن لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ ایسا کچھ کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے محدثین کو بھیجا, ایک ایک لفظ کو اٹھا کے چل پڑے. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اسی کی حفاظت کرنے والا بنا دے. ہم کیسے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ اپنے عمل کے ساتھ. آج کتابوں میں جو قرآن محفوظ ہے وہ مسلمانوں کے عمل میں محفوظ نہیں دکھتا. اللہ کہتا ہے تم اس ذکر کے حامل کو پاگل کہتے ہو, مجنو کہتے ہو, ہم نے اس کو اتارا, تم اس کے پڑھنے پڑھانے کو دیوانگی کہتے ہو, حالانکہ یہ دنیا کی سب سے پیاری کتاب ہے. 610 عیسوی میں نازل ہونا شروع ہوا, آج ہم 6010 میں بیٹھے ہیں, 1400 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا. اس کے باوجود دیکھیں نہ پریس کا دور تھا, نہ کاپی مشین تھی, کوئی ریکارڈ نہیں تھا, چاروں طرف دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے جو ہر وقت نظریں رکھتے تھے, مخالفین تھے. اتنے ناموافق حالات میں جو کتاب اتری, اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. ہم کہتے ہیں آج کل میں پریشان ہوں, سمجھ نہیں آتی کیا لکھوں. ٹیسٹ کے دن اگر خدا نہ خواستہ پریشان ہوں, آپ کہتے ہیں سب پتا تھا لیکن پتا نہیں کیا لکھا ہے, یاد ہی نہیں رہا. امیجن کریں ذرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ اتر رہا تھا, آپ کی تو جان کے لالے پڑے ہوئے تھے. آپ سوچیں غارِ حرا میں, غارِ ثور میں آیتیں اتری تھی نا, سورت انفال میں آپ پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ نے اللہ ان دو میں سے کا تیسرا ہے جو کہ غار میں تھے. اتنے سٹریس آؤٹ حالات میں اس آیت میں ایک 19 سے 20 کا فرق نہیں ہوا. کیسی پیاری بات ہے, کیونکہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. پھر فرمایا ولقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین, اور بے شک ہم نے بھیجے پیغمبر آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی. کوئی نیا کام نہیں ہوا, پہلے رسولوں کے پاس بھی آئے تھے اور ان کو بھی جھٹلایا گیا. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کریں, ہر رسول کے ساتھ قوم نے یہ کیا, تو آپ اور میں کیا کریں پھر اگر ہماری تھوڑی سی بھی مخالفت ہو جائے. کہ شکر ہے اللہ کا, نبیوں کی سنت پوری ہو رہی ہے کہ جن کو اللہ نے کتاب دی, جن کے دل خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں کتاب پہ, باہر والے کیسی عجیب بات کرتے ہیں. کبھی آپ نے فیل کیا کوئی چیز اندر سے بہت ٹھنڈی ہو اور باہر گرم ہو؟ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک صاحب قرآن کی زندگی ایسی ہوتی ہے, اس کے اندر بڑی ٹھنڈک ہوتی ہے, اس کے دل کے اندر ایک جنت بسی ہوتی ہے, وہ مطمئن پرسکون ہے, اور اس کے باہر حالات گرم ہیں, تنقید ہے, کہیں تانے ہیں, کہیں الزام ہے, کہیں بہانے کرنے پڑتے ہیں, کہیں کچھ کرنا پڑتا ہے, کبھی لوگوں کے منہ دیکھنے پڑتے ہیں. کرتے رہو, ہمارے دل کے اندر کوئی غم نہیں. اللہ نے اپنے نبیوں کو تسلی دی, آج بھی جو سچے دل سے اس کتاب کے ساتھ جڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو تسلی دے گا. یہاں لفظ آئے شیعہ, تھوڑا سا نیا لفظ ہے, اس کو ہم دیکھتے ہیں, ویسے پہلے گزر چکے. شیعہ تن کی جمع ہے, شین یا عین, فرقے کو کہتے ہیں. ایسا گروہ جو کسی بات پر متفق ہو جائے, اور یہ جو آج کے دور میں لفظ شیعہ ایک مسلک کے لیے استعمال ہوتا ہے, اس فرقے کا اصل میں پورا نام جو ہے وہ شیعان علی ہے, حضرت علی کا گروہ. انہوں نے خود اصل میں یہ نام چوز کیا تھا, یہ بھی ان کی ہسٹری کسی موقع پہ اگر موقع ملا تو ہم سنیں گے, کہ حضرت علی کی محبت میں پیدا ہونے والا گروہ اپنے آپ کو کہلاتا ہے. اور اولین جو ہے, الاولین, الاول کی جمع, پہلی قوم ادھر سے مراد ہے. کہا کہ یہ قرآن لوگوں کو کیوں چپتا ہے؟ آج تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آیتیں پڑھ کے آپ کے دل بڑے ٹھنڈے ہو جانے چاہیے, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی باتیں کر رہے ہیں, کہ ہمیں تو یہ کتاب اتنی پیاری لگتی ہے, اتنی اچھی لگتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو بری کیوں لگتی ہے؟ اللہ نے اس کا جواب آیت نمبر 12 میں دیا, کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین, اسی طرح ہم داخل کرتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں. نسلکو کا لفظ سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ لفظ اچھی طرح سمجھ آئے گا. سین لام کاف اس کا روٹ ہے, سلقہ, اس کے دو سے زائد معنی ہے. ایک اس کا معنی ہے پرونا. امیجن کریں, آپ موتی پروتے ہیں نا, دھاگے کے اندر موتی پروتے ہیں نا, ایک پرونے کا معنی آتا ہے. دوسرا اس کا معنی ہوتا ہے داخل کرنا, ٹو انٹر, کسی چیز کو کسی چیز میں داخل کرنا. ہاں, پھر تیسرا اس کا معنی ہے راستے کے ساتھ ساتھ چلنا, جیسے انٹری ہوتی ہے نا, گاڑی راستے پر ڈال دو. اسی لفظ سے لفظ مسلک بھی ہے. آپ کا مسلک کیا ہے؟ لوگ پوچھتے نا, تو اصل میں مسلک بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کس راستے پہ چل رہے ہیں. اچھا, تصوف میں ایک لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, سلوک. سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہیں, کوئی پہلی منزل پہ, کوئی دوسری پہ, وہ بھی لفظ اسی سے ہے. اب آئیے ذرا یہ مختلف معنوں کے ساتھ اس لفظ کی مختلف تفسیریں اگر ہم دیکھیں. پہلا تو معنی یہ ہے اس کا کہ یہ قرآن نافرمانوں کے دل میں سلاخ کی طرح گھستا ہے, تمہارے تو دل میں یہ اطمینان پیدا کرتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی صورت میں تمہیں تو اس کتاب کی محفل میں بیٹھ کر سارے غم بھول جاتے ہیں, تم بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہو, لیکن کچھ ایسے بھی بد قسمت ہے کہ جن کے دلوں میں یہ قرآن سلاخوں کی طرح گھستا ہے. کس کے دلوں میں گھستا ہے؟ جن کے عمل پہ زد پڑتی ہے, جن کے چوٹ پڑتی ہے, جن کے عقائد کے بڑے بڑے ٹیلے جو ہیں وہ گرنے لگتے ہیں, جن کو لگتا ہے کہ ہم تو ایک اور ہی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, یہ کوئی اور زندگی گزارنے کی دعوت دے رہا ہے, اس طریقے سے ایسی باتیں کرتے ہیں. یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنی پسند کی گزاریں, قرآن ہر وقت ان کی مداخلت کرتا ہے زندگی میں, اس لیے ایسے لوگوں کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی کہ ہم اس کتاب کو سنیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے. یہ لازم اور متعدی کیا آتا ہے؟ یعنی گھستا بھی ہے اور گھسانا بھی معنی ہے, یعنی یہ لوگوں کے دلوں میں پرویا جاتا ہے اور دوسروں کے پروتے بھی ہیں. بالکل امیجن کریں نا, سوئی میں دھاگا ڈالنے والی کیفیت, یا سوئی کو آپ کپڑے میں داخل کرتے ہیں, جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, کہ یہ کتاب لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتی ہے جیسی لوگوں کی سوچ ہوتی ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ نسلکہ, ہو میں ضمیر جو ہے نا قرآن کی بجائے گمراہی کی طرف ہے, تو پھر اس کا مفہوم کیا بنتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ مذاق اڑاؤ قرآن والوں کا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، کہ جو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں ان کو یہ نہ اچھا لگتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے ایسی چیزیں سنتے ہوئے، وہ اپنے آپ کو اس سے دور کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کتاب کی مخالفت ہی کرتے جائیں. کوئی بات نہیں، کر لیں، کتنی کو کریں گے. لا یؤمنون بہ، وہ ایمان نہیں لائیں گے اس پر. وقد خلت سنت الاولین، اور یہ تو گزر چکی پہلوں کی روش. یہ کوئی نئی بات نہیں، کوئی نیا کام نہیں ہو گیا دنیا میں. یہ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، یہ لوگ خود بھی ایمان نہیں لاتے، یہ دوسروں کی طرف بھی نہیں لانا چاہتے. رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف آنے والوں کا مذاق اڑایا گیا، کوئی بات نہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، چھوڑ دو. ختم اللہ علی قلوبہم، ان دلوں میں تیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے دور کر دیا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ہدایت لائیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو. آپ امیجن کریں نا کہ اللہ کے نبی سے روز مطالبے کر رہے ہیں، کیا کریں، کیا نازل ہوا ہے، کیا ہے، کوئی معجزہ دکھائیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ نہیں مانیں گے بالکل، ان پہ وقت ضائع نہ کرو. بس حجت تمام ہو گئی، لگ گیا پتا ان کو، مزہ چکھ لیا انہوں نے اس کلام کا، ان کو اس سچائی کی قدر نہیں ہے تو چھوڑ دو. تم جتنا پیچھے جاؤ گے یہ اتنا اور زیادہ آگے جائیں گے، یہ اور سر پہ چڑھیں گے. ایسے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر ہم کھول بھی دیتے ان پر دروازہ آسمان سے. امیجن کریں، ہٹ دھرمی کا ذکر ہے ان کی، کفر ان کے دلوں میں یوں جڑ پکڑ چکا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جائیں، اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آسمان کے دروازے ہیں، اور پھر کیا ہو؟ فَظَلُّ فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ سارا دن اس میں اوپر چڑھتے رہیں. یعنی معجزوں کی باتیں کرتے ہیں نا کہ زمین پہ کوئی چشمہ نکل آئے، ہم تو معجزے کے طور پہ آسمان کو کھول دیں، ان کے لیے راستے بن جائیں کہ جاؤ چڑھو. فَظَلُّ، چلتے جائیں. یہ لفظ ذلو جو ہے نا، ذلہ سے زوئے لام لام، ہر فیصل میں یہ دن کے وقت کسی کام کا ہونا، اصل میں فعل ناقص ایک ٹرم ہوتی ہے گرامر میں، یعنی اس کی مزید حالتیں نہیں بدل سکتی، جیسے کانا کانو، اسی طرح زلہ باتا، یہ انہی میں سے ہے. تو لفظ زل یہاں اس کا معنی کیا ہے؟ دن کے وقت کسی کام کا ہونا. زل جو سائے کو کہتے ہیں نا، وہ بھی اسی سے ہی ہے. تو سائے کا اور دن کا کیا تعلق ہے؟ جس وقت کسی چیز کا سایہ ہوتا ہے اس کو دن کہتے ہیں، کیونکہ رات کو سائے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، تو فضلو، چڑھتے رہتے، یعنی کنٹینیوسلی ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوتا، یہ اس کو کرتے رہتے، ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ یہ سب کچھ کر لیں. یا رجون آرجا سے ہے، عین را جیم، عروج کا لفظ بھی اسی سے ہے. معارج سیڑھیوں کو کہتے ہیں عربی میں، یعنی اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے سٹبن ہیں کہ ان کے سامنے دروازے کھل جائیں پھر بھی نہیں مانیں گے. اب دیکھیں، جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتا. آپ کیوں تھکتے ہیں لوگوں کو قائل کر کر کے؟ چھوڑ دیں قائل کرنا، مائل کرے گا اللہ تعالیٰ خود ان کو. آپ بس اپنا کام کریں. بعض دفعہ آپ لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، بعض دفعہ دعوت دینے سے یہ نہیں مطلب ہوتا کہ لوگوں کے پیچھے پڑ جانا، ہمارا اطمینان لوگوں کو اس کتاب کی طرف لائے گا، ہمارا اپنا عمل، ہماری خوشی، ہماری زندگی کا سکون ان کو دکھائے گا کہ واقعی یہ کتاب کتنی پیاری ہے. اور اگر صرف ان کو ہم بڑے بڑے پریزنٹیشن کر کے دکھائیں کہ آئیں اور یہ اس سے متاثر ہو کے اس کتاب سے جڑیں، نہیں آ سکتے. کیا کہیں گے ایسے وقتوں میں؟ لقالو، البتہ وہ یہی کہتے، انما سکرت ابصارنا، ہماری تو نظر بندی کر دی گئی. سکرت، سکر سے روک دینا، بند کر دینا. پیچھے پڑ چکے ہم سکارا کا لفظ، سکران نشے کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. مطلب کہتے کہ ہمارے اوپر جادو کر دیا گیا، ہماری آنکھوں کو اس طرح باندھ دیا گیا کہ جادو کی وجہ سے ہمیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا. بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم ایک ایسی قوم ہے جن پر جادو کر دیا گیا. کیسے اللہ تعالیٰ نے ہر بات کھول کے رکھ دی کہ جب ان کے دل مائل ہونے لگتے نا اس کتاب کی طرف، تو دوسروں کو فکر لگ جاتی ہے کہ ان پہ کسی کا جادو چلا گیا. اور جب خود اپنے اوپر نہیں چڑھتا، دوسروں کو ذرا کتاب سے اور دین سے جڑے دیکھتے ہیں، تو ان کے بارے میں یہی باتیں کرنے لگتے ہیں کہ بھائی یہ تو بس جادو زدہ لوگ ہیں اور پتہ نہیں ان کے اوپر کس کا اثر ہو گیا. کہا ان سب کو چھوڑ دو ان کی باتیں. اب یہاں دیکھیے رکوع ختم ہوا ہے نا، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ٹاپک بدل رہا ہے، لیکن اصل میں ٹاپک نہیں بدل رہا، جہاں پہ تلاوت سنتے ہیں.
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
پہلا رکوع پورے کا پورا قرآن کے بارے میں تھا. اب اگلے رکوع میں اس کتاب کی حفاظت کیسے اللہ تعالیٰ نے کی. یہ دو مختلف دنیائیں نہیں ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام, یہ کائنات اللہ کا فعل. اس کتاب کی حفاظت میں صرف زمین والے نہیں لگے ہوئے, آسمانوں پہ پہرے بٹھائے گئے. آئیے دیکھتے ہیں اگلی آیتوں کو. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اور بے شک ہم نے آسمان میں برج بنائے. بروج کا لفظ برج کی جمع ہے, باراجیم اس کا روٹ ہے, براجا اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ظہور, کسی چیز کا ظاہر ہونا. تبرج کا لفظ بھی اسی سے ہے جو عورت کے اظہار زینت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سورۃ الاحزاب میں یہ لفظ موجود ہے. یہاں اس لفظ سے مراد ستارے ہیں. لفظی معنی میں اس کے بڑے بڑے محل اور قلعے بھی آتے ہیں. اب یہاں اس سے مراد آسمان کے ستارے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی 12 ستارے ہیں جس سے لوگ بعض دفعہ اپنے پیدائش کے دن کو جوڑ کر قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں, مثلا حمل, سور, جوزہ, سرطان, سنبلا, اسد, میزان, عقرب وغیرہ. ٹھیک ہے یہ ستارے ہیں, لیکن اس کا قسمت پہ کوئی ہے کہ نہیں. لیکن اصل میں عرب لوگ ان ستاروں سے قسمت معلوم کیا کرتے تھے. آج کے دور میں لوگ ستاروں اور سیاروں سے کس موسم کا حال معلوم کرتے ہیں. ہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اصل میں ہماری ہیں, یہ سب کچھ ہم نے پیدا کیا. تم زمین کی چیزوں کے اگر مالک بن بھی جاتے ہو تو کوئی بڑی بات نہیں تم نے کی, کیونکہ ان آسمانوں کے مالک ہم ہیں. ہمارے پاس ہے یہ سب کچھ, ہم نے اس کی حفاظت کی ہے اور ہم اس کے لیے آسمان پہ بٹھا دیتے ہیں. اصل میں اگر آپ کہہ سکیں تو کہہ سکتے ہیں کہ ستارے کون ہیں؟ اس کلام, اس وحی کے پہلے محافظ. کیونکہ اگلی آیتوں کو پڑھنے سے بات واضح ہوگی, میں پڑھ لیتی ہوں پھر انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں. پہلا مقصد یہاں بلکہ نوٹ کر سکتے ہیں, وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, ہم نے آسمان میں برج بنائے اور ہم نے آراستہ کر دیا, سجا دیا, زینت دے دی آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے. لوگوں کو یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے. یہ کتاب اتنی پیاری ہے, اسی طرح آسمان بھی بڑا پیارا ہے. اور کیا ہے ان ستاروں سے کام جو لیا جاتا؟ وَحَفِظْنَاهَا, اور ہم نے محفوظ کر دیا اس کو, حفاظت کر دی اس کی, من کل شیطان الرجیم, شیطان مردود سے, جو راندہ ہے درگاہ ہے, یعنی شیطانوں سے ہم نے اس کو محفوظ رکھا. کیسے؟ الا من استرق السمع, مگر جو کوئی چوری چھپے سن لے. ہوتا کیا ہے؟ فت باہو شہاب مبین, تو تعقب کرتا اس کا ایک روشن شعلہ. یہاں پہ بات پوری ہوتی ہے. اس کے بارے میں آپ پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں, پھر چھوٹے چھوٹے الفاظ جو اس کے ساتھ ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتے آسمانوں پہ اللہ تعالیٰ سے حکم سنتے ہیں. پہلی بات ذہن میں رکھیے, جب وہ سارے اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں, اس وقت تو کوئی اس بات کو نہیں سن رہا ہوتا. مثلا بارش ہوگی کہ نہیں, بچہ پیدا ہوگا, بیٹا ہوگا, بیٹی ہوگی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے جب تھوڑا سا نیچے اترتے ہیں, وہی باتیں آپس میں دو دو کر رہے ہیں, امیجن کیجئے کہ آپ سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم ایک کلاس روم میں, ہم یہاں جو بات کر رہے ہیں کوئی باہر کا تو سن ہی نہیں رہا کیونکہ لوگ اندر آ ہی نہیں رہے, اندر نہیں آ سکتے. آپ نے, میں نے, ہم نے یا آپ کے دوسرے ٹیچرز نے آپ سے بات کی, وہ آپ نے اور ہم نے سنی. لیکن اب جب آپ یہاں سے اٹھ کے جاتی ہیں بالفرض اور آپ راستوں میں کوئی بات کرتی ہیں جو بڑی بری بات ہے, اور خاص طور پہ بات بھی اتنی اونچی کریں کہ دوسرے بھی پلٹ پلٹ کے دیکھیں کہ یہ کون گزر رہے ہیں یہاں سے, لیکن امید کی جا سکتی ہے نا کہ راستے میں چل رہا چلتا بندہ کوئی آپ کے منہ سے کوئی بات سن لے. بس یہی مثال ادھر سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ کی ذات آسمانوں پہ آرڈرز دیتی ہے فرشتوں کو, اب وہ فرشتے ہی سنتے ہیں, لیکن بات میں جو قریب کے فرشتے ہیں اس آسمان دنیا کے, کوئی بات اگر کرتے ہیں تو شیاطین جو ایک کے اوپر دوسرا, دوسرے پہ تیسرا جا کے بیٹھا ہوتا ہے, وہ ایسی باتیں سننا چاہتے ہیں. اور وہ جا کے یہ باتیں کیوں سنتے ہیں, شیاطین نما جو فرشتے جن ہوتے ہیں, تاکہ وہ باتیں کاہنوں کو بتائیں. یہ جو جوتشی, کاہن, قسمت کا حال معلوم کرنے والے, یہ لوگ اصل میں ان شیاطین کی مدد لیتے ہیں. پیچھے ہم جادو کے ٹاپک پہ پڑھ چکے کہ جادو کے لیے شیطانوں کی مدد لی جاتی ہے, بالکل اسی طرح وہ ان کے ساتھ لے کے جاتے ہیں. اب ہوتا کیا تھا کہ شروع میں جب فرشتے ایسے باتیں کرتے تھے تو شیاطین سن لیتے تھے اوپر سے نیچے آتے ہوئے بات. یہ الگ بات ہے کہ اوپر جب جاتے تھے سنتے تھے نا, تو آسمان سے ایک شولہ پڑتا تھا ان کو, آج بھی پڑتا ہے, تو وہ جلنے لگتے ہیں. لیکن بہرحال جو بات اوپر سے سنی ہوتی ہے, جاتے جاتے وہ دوسرے کے کان میں کہتا ہے, دوسرا تیسرے کے کہتا ہے, اور وہ بات ہوتے ہوتے کاہنوں اور جوتشیوں کے ساتھ بالکل ایک سچ میں سو جھوٹ ملا کے پیش کرنے والی کیفیت رکھتی ہے. اس سے کبھی بات سچ ہو جاتی ہے, کبھی غلط ہو جاتی ہے. شیاطین نے اسی کام کی کوشش کی کب, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہوئی, تو اچانک ان کو پتا چلا کہ اب آسمانوں پہ پہرے لگ گئے. اس کیفیت کو یہاں پیش کیا گیا کہ تم اس زمین پہ آنے کے بعد اس قرآن کی کیا حفاظت کرو گے, ہم نے تو آسمانوں پہ پہرے بٹھائے ہوئے ہیں. شیطانوں نے آپس میں بات کی کہ آج دنیا میں کوئی بہت اہم واقعہ ہوا ہے, آج تک ہمیں اس طرح نہیں روکا گیا تھا ادھر آنے میں, ایسی جیسے سب آ کے بیٹھے رہے بات کرتے رہے, لیکن کوئی اندر آئے تو کہو جی آپ اندر نہیں جا سکتے, تو فوراً ذہن میں آئے گا نا کہ کوئی خاص میٹنگ ہو رہی ہے, کوئی بات ہو رہی ہے جو سب کے سننے کی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ پچھلی آیت کی روشنی میں کر دیا کہ ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کیسی پیاری کتاب ہے کہ اللہ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں. اب یہاں کچھ مشکل لفظ آئے تھے, ان کو دیکھ لیجئے. اس ترقہ کا لفظ جو ہے یہ سین را قاف سے ہے, چرانے کے معنوں میں. پیچھے ہم پڑھ چکے سورت مائدہ میں السارک والسارقہ, چوری کرنے والا مرد اور عورت. پھر اسی طرح لفظ آئے شہاب اور ثاقب, یہ دو لفظ ہیں. شہاب کا لفظ شہب سے ہے, شین ہا با, اور ثاقب بھی سین قاف با سے. ثقبہ کا جو لفظ ہے نا, یہ اصل میں نقبہ کے معنوں میں. اردو میں کبھی آپ نے یہ لفظ سنا ہے, فلاں چور آئے اور انہوں نے رات کو نقب لگائی, دیوار توڑنی ہوتی ہے اور اس کے اندر سوراخ کر کے لے جاتے ہیں. اب یہ شہاب مبین کی جو بات ہے, ثاقب کا لفظ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی, تو اس سے مراد وہی حفاظتی بندوبست ہے جو اللہ تعالیٰ نے کیے اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے, کہ جب بھی کوئی اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی ذات وہاں شعلے پھینکتے ہیں. کبھی آپ نے اردو میں یہ بات سنی ہوگی, جی فلاں جگہ ستارہ ٹوٹا. دیہاتوں میں خاص طور پہ دکھتا ہے ہوگا, یا جنگلوں میں, کیونکہ وہاں نیچے روشنیاں کم ہوتی ہیں. جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے نا, تو اصل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کسی شیطان کو شعلہ مارا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں سے اللہ تعالیٰ نے تین کام لیے. نمبر ایک, خوبصورتی ہے آسمانوں کی. نمبر دو, رجوم للشیاطین, شیطانوں کو رجم کرنے کا کام ان سے لیا جاتا ہے. اور تیسرا کام جو ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ بتائیے. جی, ستاروں سے تیسرا کیا کام ہے؟ جی آپ بتائیے, راستہ دکھانا. شاباش. اب ان تین کے علاوہ اگر کسی نے کوئی چوتھا کام کیا نا, تو اس نے زیادتی کی, شرک کی. اسی لیے پھر ستاروں سے قسمت معلوم کرنا, لینا دینا, کب کہاں تھا ستارہ, آپ کے ستارے گردش میں ہیں, یہ سب شرکیہ باتیں. اس سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے, بچنا چاہیے, کبھی بھی ستارے ادھر ادھر نہیں جاتے. اور اسی عمل کو سورج جن میں ایک جن نے بھی بیان کیا کہ انا کن نقد منہا مقاعد السمی فمن یستمی الان یجد له شہاب الرصد, کہ ہم بیٹھا کرتے تھے وہاں سننے کی نیت سے، لیکن اب کوئی سننا چاہتا ہے تو اس کو وہاں سے شعلہ مارا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل یہ آیت، پھر وہی بات پیچھے والی کہ قرآن کی حفاظت کی آیت ہے، کیسا پیارا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی سیکیورٹی کے نظام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کتنے خوبصورت طریقے سے اس کو رکھا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج تک اس کے اندر کچھ نہیں چینج ہو سکا، یہ لیتی نہیں اپنے اندر کسی چیز کو، کوئی اس کے اندر چھوٹا سا ٹھپا لگاتا بھی ہے، آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اب پھر زمین کی کچھ قدرتوں کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، کہا والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، سٹریچ کی ہوئی ہے یہ زمین، بالکل اسی طرح جیسے ہم میں سے کوئی بیڈ شیٹ بچھاتے ہوئے پہلے سیدھی کر کے پھر کناروں سے کھینچتا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی جھول نہ رہے۔ یہ مد یا مدو سے ہے مدد نہ کا لفظ، کہ ہم نے اس کو بالکل کھینچ کے رکھ دیا اور یہ بالکل سٹریٹ اللہ نے بچھائی بھی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، اگر ہم زمین پہ چلتے تو اس پہ سلوٹیں پڑتی، جیسے بیڈ شیٹ بچھائیں اور بچے اوپر کودنا شروع کر دیں، یا آپ جا کے لیٹے ہیں تو آپ کو خود ہی افسوس ہوتا ہے، ہائے اتنی اچھی لگ رہی تھی صاف ستھری، اب اس میں جھول پڑ گئے۔ زمین میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا، اور اس پہ رکھ دیے بڑے بڑے بوجھ۔ رواسیہ کا لفظ پیچھے گزر چکا، راسیات ان کی جمع، پہاڑوں کا معنی ہے کہ زمین کو کھینچا پھر اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ رکھے، کہ اتنے وزن کے باوجود بھی اس پہ رنکلس نہیں پڑتی، سلوٹیں نہیں پڑتی۔ یہ کون کرتا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں غور کی دعوت دے رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، جس زمین پہ ساری زندگی گزار دیتے ہو، کبھی تم نے اس کو دیکھا کیسے اس نے اپنا دامن کھول کے رکھا ہوا ہے، کیسے اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کے حکم کی غلام ہے، بڑے بڑے پہاڑ اس پہ رکھے ہیں، ذرا نہیں ہلتی، تم کیوں تھک جاتے ہو؟ تھوڑا سا بوجھ تم پہ پڑ جائے دین کا یا اسلام کا یا اپنے ہی اپنی زندگی کے کاموں کا تو تمہاری چیخیں نکلتی ہیں۔ قوامبتنا فیہا من کل شیء موزون، اور ہم نے اگا دی ہے اس میں ہر چیزیں اندازے کے مطابق۔ سبحان اللہ، ہر چیز ہے اس کے پاس لیکن اندازوں کے مطابق۔ اتنی خوبصورت رعایت ہے نا کہ اس کا حق نہیں بندہ ادا کر سکتا اگر چند سائنسی فگرز کو ساتھ نہ لے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں لفظ موزون کا پہلے معنی سمجھ لیجئے، وزن سے ہے، واو زا نون اس کا روٹ ہے، یہ جو وہی لفظ ہے اردو میں ہم بولتے ہیں نا وزن رکھنے والی چیز۔ اب اس کا ایک معنی تو ہے وزن، اور دوسرا اس کا معنی ہے موضوع، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا یہ چیز بڑی موضوع ہے، یعنی مناسب مقدار میں ہے، معلوم اندازے کے ساتھ، حسب ضرورت، جتنی جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اتنی رکھی۔ آپ امیجن کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا۔ آگے چل کے 21 آیت تک پڑھتے ہیں، پھر تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہا ہر چیز کو پورے اندازے کے ساتھ رکھا، یہ نہیں کہ بے تکے کام ہے، کچھ کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ اسی کا ایک معنی کیا گیا کہ حکمت کے میزان پر تولا گیا ہر چیز کو۔ کسی کو بیٹا دیا تو اللہ کو پتا تھا اس کو بیٹا دینا ہے، کسی کو نہیں دیا تو اللہ کو پتا تھا نہیں دینا۔ کسی کو بیٹیاں دیں، کسی کی شادی کی، کسی کی نہیں کی، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، حکمتوں کے فیصلے ہیں۔ کسی کو دولت دی، کسی کو نہیں دی، کسی کو لمبی عمر دی، تم مت فکر کرو، اللہ کو خوب اچھی طرح پتا ہے کون کتنا سہار سکتا ہے، کس کا کتنا ظرف ہے۔ کس کو 10 بیٹے دیے تو اس کی اکڑی نہیں ختم ہونی، اور کس کو 10 دیے تو اس نے اللہ کے آگے جھکتے جانے، یہ اللہ کی کام ہے، تم فکر نہ کرو۔ وجعلنا لکم فیہا معیش، اور ہم نے بنا دی یہ تمہارے لیے اس میں رزق کے سامان۔ اسی سے رزق لیتے ہو، مٹی ہے صرف، کوئی سونا بھی نہیں بچھا ہوا زمین پہ، اس میں سے اناج لیتے ہو، اسی مٹی میں سے سونا چاندی نکالتے ہو، ہیرے کی کانیں اسی مٹی میں ہیں نا۔ اللہ نے زمین کے اوپر نہیں رکھا، کہا پھاڑو اور نکالو، کوشش کرو پھر تمہارے لیے کام ہوں گے۔ معیش جو ہے یہ معیشتن کی جمع ہے، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیا روٹ ہوگا اس کا؟ جی شاباش، عین جاشین عیشا کا لفظ قرآن پاک میں آگے آتا ہے، فی عیشتر وادیا، عیشا، عیشا زندگی کو کہتے ہیں، تو معیشت جس کو اکنامکس کہتے ہیں انگلش میں، یہ کیا ہے؟ زندگی گزارنے کی چیزیں، جس میں ہمارے سارے پھر جابس اور ورکنگ تھنگ ساری آ جاتی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہارے لیے یہاں معیشت کے انتظام کیے، کھانے کے، پینے کے، ساری زندگی جو تم یہاں استعمال کرو گے وہ تمہیں یہاں مل جائیں گی۔ وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور ان کے لیے بھی جنہیں تم روزی دینے والے ہی نہیں ہو۔ اپنی فکر کر لو تو بڑی بات ہے، تم دوسروں کو دے سکتے ہو. چڑیا کو رس کون دے رہا ہے؟ چونٹی کو رس کون دے رہا ہے؟ جنگل کے جانوروں کو کون دے رہا ہے؟ مچھلیوں کو کون دے رہا ہے؟ یہ سب اللہ کے کام ہے، تم کس کی فکر کر سکتے ہو؟ تم یہ گوشت اور سبزیاں اور پھل جو تمہیں دیے گئے صرف اپنے ہی استعمال کے لیے رکھ لو تو بھی بڑی بات ہے. اگر تمہیں جانوروں کو بھی پکا پکا کے کھانا دینا پڑتا تو تم کیا کرتے؟ سوچو صحیح. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. سب کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہمارے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. انہی سے ساری مخلوق کے رزق کا انتظام ہو رہا ہے، ان کی ضروریات کی کفالت کی جا رہی ہے. تم تو اندازہ لگا ہی نہیں سکتے کہ یہ سلسلہ کب سے شروع ہوا، تمہیں تو یہ بھی نہیں پتا کب تک رہے گا. ایک نامعلوم زمانے تک اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام کیا، قدرتی خزانوں سے ہو رہا ہے. تمہاری فیکٹریاں تو آج لگی ہوں گی، مخلوق تو کئی صدیوں سے پہلے کی ہے، اور اس کے پاس ہے بہت لیکن دیتا اندازوں سے. اب اگر آپ ان دونوں آیتوں کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی بات یہ ہے، موزون لفظ کے ساتھ اگر دیکھیں کہ جس چیز کو جتنا ہونا چاہیے تھا اتنی ہے. مثلا چڑیا، اس کی شکل، اس کا حجم، اس کا وزن جتنا ہونا چاہیے اتنی ہے. آپ میں سے جس نے بھی باٹنی یا زولوجی تھوڑی سی پڑھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ جو پرندے اڑتے ہیں نا، ان کی ہڈیاں اندر سے کھوکھلی ہوتی ہیں، بالکل لائٹ ویٹ ہوتے ہیں. بھلا کیوں؟ اگر ان کا وزن ہی ہو جائے کئی کلو کا توڑیں گے کیسے؟ کیا پتہ چلا کہ جن کو اڑنا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلکا رکھتے ہیں، نہ وہ دنیا کے اندر اپنے پاؤں کھبوتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو سارا وقت پالتے پوستے ہیں. ایک تو جسمانی وزن کسی کا بڑھ سکتا ہے نا، پیدائشی بھی ہو سکتا ہے کسی کا، لیکن اگر حقیقت میں کائنات سے سبق لینا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی بنا دیا جیسا کہ اس کو ہونا چاہیے. انسان بھی ہر وہ چیز اپنی ذات میں رکھے جس سے اس کے کام میں کوئی کمی نہ آئے. مثلا آپ دیکھیے کہ شیر کو دیکھیں کتنا اونچا لمبا ہے، اس کے دانت دیکھیے کتنے بڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر منہ کے اندر دانتوں کی قطاریں ہوتی ہیں. اگر شیر بڑھ کر ہاتھی کے حجم کا ہو جائے تو کیا ہوگا، اور ہاتھی کو آپ کر دیں چڑیا کا، نہیں کر سکتے. اپنے جسم کو دیکھ لیں، آنکھیں جتنی ہونی چاہیے کہ اتنی ہے. کہتے تو ہے نا آنکھیں موٹی اچھی لگتی ہیں، امیجن کریں ذرا ایک انسان کا چہرہ بالکل اتنا ہی ہو جتنا عام طور پہ ہوتا ہے، اور آنکھیں ہوں انڈے جتنی، بھینس جتنی آنکھ ہو، کیسے لگے ہم. ہاتھی جتنی آنکھ ہماری ہو، امیجن تو کریں، ناک ہماری ہاتھی جیسی ہوتی تھوتنی. اللہ نے جیسا رکھا، ہم اسی کو سوچتے رہتے، ہائے پتلی ہے، ہائے موٹی ہے. شکر کرو ہے تو صحیح، کوئی ایسی بھی عورت ہے جس کے منہ پہ ناک ہی نہیں ہے. ہاتھ جتنے ہونے چاہیے اتنے ہی ہے. آپ امیجن کریں، سیدھا اپنے آپ کو کھڑا کریں، آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ جہاں عموماً ہمارے جو تھائز ہوتے ہیں وہاں تک ہمارے ہاتھ آتے ہیں. ذرا صرف امیجن کریں کہ ہمارے ہاتھ بھی لٹک کے پاؤں تک ہوتے ہیں، کیسے کام کرتے ہیں، ہاتھ لے کہاں جاتے ہیں. پاؤں دیکھیں ایک فٹ کے ہیں، اگر پاؤں جتنا آگے ہے ہمارے ٹانگ کے اتنا ہی بس پیچھے بھی ہوتا تو یہ بڑے بڑے چپو گاڑی میں کیسے رکھتے. سوچیں، یہ اللہ کی وہ قدرت ہے جس پہ غور کریں تو سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رزق کے انتظام کیے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں جیسے شارک مچھلی ہے، اس کے منہ میں دانتوں کی، جیسے ہمارے 32 دانت ہیں نا، پہلے اپنے ہی دیکھ لیں، اگر ہمارے منہ کے یہ دانت، ان کی جگہ نوکوں والے دانت ہوتے، کیل ہوتے منہ میں، تو خود اپنی زبان ہی اندر چھل چھل چکی ہوتی. اور اگر یہ دانت ہی نہ ہوتے تو ان سے پوچھیں بےچارے جن کے بعد میں نہیں رہتے، بعض دفعہ سامنے چیز رکھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ ہم کھا نہیں سکتے، بعض روٹی نہیں کھا سکتے بڑی عمر میں، ابلی ہوئی چیزیں، چاول، دلیا بنا کے کھاتے ہیں. ہاں، یہ اللہ کی ذات ہے نا، لیکن اللہ کی ذات نے جب کسی کو کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے کیسا کام کراتا ہے. شارک مچھلی کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ مچھلیوں کو بھی کھاتی ہے، بڑے بڑے اندر جانوروں کو بھی کھا لیتی ہے، انسانوں کو بھی کھاتی ہے. کہتے ہیں کہ اس کے دانت جو ہے نا، اس کے دانتوں کے بیچ میں گوشت پھنس جاتا ہے تھوڑا سا. اب یہ کیسے کرے نکالے؟ اللہ نے ایک اور مچھلی کو اس کے منہ میں رکھ دیا، اس کا نام بھی کچھ تھا، میرے ذہن سے نکل گیا. وہ مچھلی ہر وقت اس کے منہ میں جو دانتوں میں پھنسا ہوا گوشت ہے نا، وہ نکال نکال کے کھاتی رہتی ہے. وَمَلَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، کس نے رزق کھلانا تھا اس کو؟ یہ اللہ کی ذات ہے، کیسے کام کرتی ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ دیمک کا نام آپ نے سنا ہوگا، آپ کو پتا کہ دیمک کی جو فیمیل ہوتی ہے نا، ایک سیکنڈ کے اندر ملینز انڈے دیتی ہے، ملینز، اور ان میں سے صرف 500 انڈے جو ہے نا وہ باقی بچتے ہیں، اور باقی پہل وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی مار دیتی ہے اس کو. کہتے ہیں کہ اگر وہ انڈے نہ ختم ہونا تو زمین پہ کوئی چیز باقی نہ رہے، سب کو دیمک کھا دے. یہ انتظام کس کا ہے؟ ہماری فضا میں آکسیجن ہے، ہم سانس لے رہے ہیں نا، یہ دیکھیں تو یہ اندر آکسیجن گئی ہے، اور یہ باہر نکالا تو یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اور آکسیجن جو ہے نا، یہ اس کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ یہ جلاتی ہے. ہمارے ایٹماسفیئر میں یہ 20% ہے. کہتے ہیں کہ اگر 20 کی بجائے یہ 30% ہو جائے تو کوئی ماچس کی تیلی صرف چلائے اور پورے گھر کو آگ لگ دے، اور اس سے کم ہو تو جو آگ ہم لگا رہے ہیں وہ لگے نا. کبھی بیٹھ کے سوچے نا تو بندے کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے. اس کائنات کے اندر جو ستارہ جہاں، جو سیارہ جہاں، وہیں پڑا ہوا ہے. تم اپنے گھر کی چیزیں نہیں صحیح کر پاتے، ڈس آرگنائز ہوتی ہیں، پھر ٹھیک کرتے ہو، پھر کونوں میں چھپا دیتے ہو، ادھر کر دیتے ہو، ادھر کرتے ہو. کبھی سوچو کہ اللہ نے اس کائنات کو کتنے بھیرے اندازے سے رکھا ہوا ہے، پانی کی گہرائی. اس پہ تو واقعی کسی دن آپ کو پورا ایک الگ لیکچر دینا چاہیے، تاکہ اس رب کے لیے دل کھلے، اس کی بڑائی کو محسوس کریں. اس نے ہمیں عمر دی تو صحیح دی. بچہ پیدا ہوتا، اگر پیدا ہوتے اس کے منہ میں دانت ہو تو ماں کا حال کیا ہو؟ آپ سوچیے. اللہ تعالیٰ نے جب دودھ کی ضرورت تھی تو صرف جبڑے دے دیے، کھاتا ہے تو سات ہی دانت آتے ہیں، پھر 7 سال کا پھر وہ پھر دانت اگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے اس نے چاکلیٹ کھا کے دانت خراب کر لینے. کوئی ماں کر سکتی اپنے بچے کا یہ انتظام؟ ہم کہاں پالیں گے بچے، ہم کہاں ان کی حفاظت کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم کرتے ہیں. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور البتہ ہم بھیجتے ہیں ہواؤں کو بارآور بنا کر. لواقحہ کا لفظ جو ہے یہ لاقحن کی جمع ہے، لام قاف ہا اس کا روٹ ہے لقحا، بارآور کرنا، جیسے فرٹائل کرنا، پریگننٹ کا معنی جیسے اردو میں آتا ہے نا، انسانوں میں بوجھ اٹھائے ہوئے کے معنوں میں. اور ریاح جو ہے یہ ریحن کی جمع ہے. یہ ہواؤں کی کون سی خوبی ہے کہ ہوائیں ادھر سے ادھر چیزوں کو لیتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پھول جو اگتے ہیں نا، اس کے اندر ہواؤں کا کتنا گہرا تعلق ہے. پھولوں میں مادہ بھی ہوتے ہیں اور نر بھی ہوتے ہیں. ہوائیں جو نا مادہ پھول کا تخم، بیج، جیسے ہیومن بینگ میں جو انسان کی کا مادہ ہوتا ہے جس سے بچے کی تخلیق ہوتی ہے، اس طرح پھولوں میں بھی ہوتا ہے. یہ ہوائیں مادہ کے بیجوں کو اٹھا کے جا کے نر کے پھولوں پہ ڈالتی ہیں، اور نر کے لا کے مادہ پہ ڈالتی ہیں، تو پھر آگے سے نئے پھول پیدا ہوتے ہیں. کون کرتا ہم میں سے؟ کس کی طاقت تھی، کس کے اندر یہ طاقت تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ہم کراتے ہیں. کیسے ہواؤں کو لے کے جاتی ہیں، پانی کو لیتی ہیں. اگر ہوا نہ ہوتی نا تو بادلوں کے اندر، سمندروں کے اوپر جو بخارات بنتے ہیں، بادل بنتے اوپر پھر سمندروں پہ برس جاتے ہیں. آج سمندروں کی فیکٹریاں بادل پروڈیوس کرتی ہیں، ہوائیں وہاں سے اٹھا کے کیری کرتی ہیں، شپ کرتی ہیں ان کو کہاں؟ الا بلد میت. اللہ تعالیٰ اسی کی بات کرتے ہیں کہ فانزلنا من السماء ماء، ہم نے آسمان سے پانی اتارا، فاسقیناکموہ، پھر ہم پلاتے ہیں تم کو وہی پانی. کیسے؟ وہ پانی جو سمندر کا تھا تو اتنا کڑوا کہ منہ پہ پڑے تو تکلیف ہونے لگے، اتنا نمکین کہ زبان چھلے، لیکن یہ ہواؤں کی وجہ سے وہی پانی کنڈینس ہو کے کیسے وہاں سے اٹھتا ہے اور جا کے دوسری جگہ میٹھے پانی کی صورت میں برستا ہے. آپ کو پتا کہ نمک نیچے رہ جاتا ہے اور پانی اوپر چلا جاتا ہے. سمندری نمک کبھی آپ نے دیکھا تو سمندروں کے کنارے ڈھیر پڑا ہوتا ہے، یہ کیسے ہے؟ پانی ویپوریٹ ہوتا ہے، اوپر چلا جاتا ہے، پیچھے نمک رہ جاتا ہے. کتنی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں. آپ ذرا اپنے مسئلے سوچیں، کوئی غم سوچیں اپنا. مثلا آپ کو یہ غم ہوگا آج کیا پکانا ہے، ایک گھنٹہ لگے گا کھانا پکانے میں. سوچے اور آپ کو کیا کرنا ہے، گھر صاف کرنا ہے. ہاں اور کیا کرنا ہے بتائیں، کوئی اور کیا کام کرتی ہیں عورتیں گھروں میں؟ کپڑے دھونے، مشینیں کرتی ہیں، ساری خام خام اپنے نام پہ لگا لیتے ہیں. چلیں اب آپ ذرا یہ 2-3-6 کاموں کی لسٹ لکھ لیں اپنی، تھنگس ٹو ڈو، جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. اب آئیے ذرا کائنات کے کاموں پہ. کتنی فیکٹریاں آن کرنی پڑتی ہیں صبح اٹھ کے، ہمیں کرنی پڑتی ہے. سمندر کی فیکٹری کو آن کریں، ہواؤں کا بٹن دبائیں، بادلوں کا دبائیں، مچھلیوں کی خوراک کا انتظام کریں، چھپکلیوں کی کریں، کیڑوں کی کریں، مکوڑوں کی کریں، کا ومان تم لہو بخازنین، اور نہیں ہو تم ان کا ذخیرہ کرنے والے، ہر مان جاؤ، یہ اللہ کا کلام ہے، تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، مت ستایا کرو، اللہ کے نبی کو دکھ مت دیا کرو کہ یہ معجزہ اتار دو، وہ اتار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اللہ کی ذات نے گھر بیٹھے ہر بندے کے لیے جب رزق کا انتظام کیا ہے تو کیا اس نے ان کے لیے روحانی رزق کا انتظام نہیں کیا؟ یہ سب کچھ کر کے وہ اپنے بندوں کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ میں تمہارا رب بھی ہوں اور میں الہادی بھی ہوں۔ تم سوچو کہ اتنا پانی تمہیں وہاں سے شپ کروانا پڑتا، ٹینکیوں کی ٹینکیاں، تو تمہارا تو سارا خرچہ اس پہ لگ جاتا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھائی سمندر میں پانی میں نے بنوا دیا ہے، بادل بن چکے ہیں، جاؤ وہاں سے آپ کو شپنگ کمپنی کو بلاؤ اور بادلوں کی ٹوکریوں کی ٹوکریاں بھر کے اپنے شہروں میں لے جاؤ اور برسا لو۔ اتنا خرچہ آ جاتا کہ کوئی بادل لینے پہ بھی ٹیکس لگا دیتا، لیکن اللہ کی ذات نے مفت میں دیا ہوا ہے، پہاڑوں پہ جما دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہے سب کچھ ہمارے پاس، تمہیں تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں۔ امیجن کریں جب سے پیدا ہوئے آج تک کتنا کھانا کھا چکے ہیں، کتنا دودھ پی چکے ہیں، بل فرض اگر سارے کا سارا اکٹھا ہمیں دے دیا جاتا، بچہ پیدا ہوتا ساتھ ہی اس کے نام کا ایک کنٹینر آتا کہ یہ لو ساری عمر کا اس کا دودھ، کیا بنتا؟ کھانے کا کیا ہوتا؟ باسی ہوتا، خراب ہوتا۔ اللہ اتنا دیتا ہے جتنا دینے کی ضرورت ہے۔ اصل میں یہ سارے اسباب معیشت بیان ہو رہے ہیں کہ مت فکر کیا کرو روزی روٹی کی، اللہ دے دے گا۔ فیکٹریوں سے رسک نہیں آتا، سٹور سے رسک نہیں آتا، جاب سے رسک نہیں آتا۔ تم اللہ کو ناراض کر کے نمازوں کو چھوڑ کے جاب کرتے ہو، اللہ کی ذات تمہیں بتانا چاہتی ہے کہ میں گھر بیٹھے بھی تمہارے لیے یہ سارے کام کر سکتا ہوں، صرف تم غور کرو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں۔ کیا کرنا اتنا رکھ کے سب چھوڑ تو ادھر ہی جاؤ گے؟ جب دنیا میں اس نے سارا کچھ تیار کر دیا، جب سب کچھ کر رہے تو تم اس کی وجہ سے دکھی کیوں ہوتے ہو؟ تم ان کے خازن نہیں ہو۔ خازن کہتے ہیں نا خزانچی کو، خازنین جو لفظ ہے نا، یہ خازن کی جمع ہے ادھر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جتنی ضرورت ہے کھا لو، استعمال کر لو، تم جمع کر بھی دو گے، وارث تمہارے پھر ہم نہیں بننا ہے۔ یقین کریں کہ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے نا کہ جو کچھ یہاں جمع کر رہے ہیں نا، یہ سب ہمارے ہاتھ سے چلا جانا ہے، تو ہاتھ کھلے گا، پھر دینا آسان لگے گا، پھر ہم اپنی ذات کے لیے جس طرح خوشی سے لگا لیتے ہیں نا کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم نے تو جی اسی لیے تو کماتے ہیں کہ کھانا ہے، اسی طرح ہمیں پھر اللہ کے بندوں کے لیے بھی دل کھلے گا، ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، ان کی تکلیفوں کو دور کریں گے، اللہ کے راستوں میں لگائیں گے۔ اور ایسا بندہ جو ہے وہ کر ہی کب سکتا ہے جب اس کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ نہ نحیی ونمیت، اس زندگی کا اگلا دروازہ جو ہے وہ موت کی طرف کھلتا ہے۔ آج جہاں ہیں کل دوسری جگہ ہوں گے، کائنات اتنی پیاری سجی سجائی اور کھول کے رکھی تمہارے لیے، یہ بھی نہیں کیا کہ سارے ایک ہی کام کرنا شروع کر دیں، ہر بندہ مختلف کام کر رہا ہے، ہر درخت پھل پھول مختلف کام کر رہا ہے، ایک جڑی بوٹی اس کی ایک تاثیر، ایک پھول کا دوسرا فائدہ، کوئی مچھلیاں ایک کا ٹیسٹ، ایک گوشت تمہیں دوسری جگہ مل رہا ہے، کہیں وائٹ میٹ ہے۔ کیا تمہارا دل نہیں چاہتا اس رب کے آگے سجدے کرو، اس کی کبریائی کے گیت گاؤ، اس کے آگے اپنا ماتھا رکھ دو، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپا دو؟ تم اپنے لیے کھپ کے چلے گئے، کیا ہوگا، فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ اللہ کی ذات تمہیں اتنا کچھ دے رہی ہے، تمہارے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، کچھ اس کا حق سمجھو اپنے اوپر۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، لیکن ہم یقیناً جانتے ہیں ان کو بھی جو آگے بڑھ جاتے ہیں اور ان کو بھی جو بعد میں آنے والے ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہی بنے گا کہ جو نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں ان کا بھی ہمیں پتا ہے، اور جو نیکیوں میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں ان کا بھی پتا ہے۔ کچھ تو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے ہیں، سابقون الاولون میں شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو پیچھے ہی رہتے ہیں کہ اب سارے ہی چل پڑے تو ہمیں بھی تبوک پہ جانا ہی پڑے گا۔ اللہ کو سب کا پتا ہے، یہ تو ایک عام مفہوم بنتا ہے، لیکن اس مستقدمین اور مستاخرین کی کئی تفسیریں کی گئیں۔ پہلے لفظ کو دیکھ لیں، مستقدمین قاف دال میم سے قدما، لفظ سے سمجھ آ رہا ہے کہ آگے بڑھنے کا معنی ہے، اور مستاخرین آخر سے، حمزہ خارا اس کا روٹ ہے، پیچھے رہنے والے۔ تو ایک تو اس کی تفسیر کیا ہوئی، مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی تک پیدا ہو چکے ہیں، اور مستاخرین وہ ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو مستقدمین سے مراد اموات یعنی مردہ لوگ بھی ہیں، اور مستاخرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو ابھی زندہ ہیں، یہ بھی ایک تفسیر ہے. تیسری تفسیر کیا ہے کہ مستقدمین سے مراد امت محمدیہ سے پہلی امتیں ہیں، اور مستاخرین سے مراد امت محمدیہ ہیں. پھر چوتھی بات، مستقدمین سے مراد اہل اطاعت اور خیر ہیں، نیکیوں میں بڑھنے والے، اور مستاخرین پیچھے رہنے والے کون ہیں؟ جو جنت سے پیچھے رہ جائیں گے، اہل معصیت، غفلت میں زندگی بسر کرنے والے. پھر اسی طرح ایک اور اس کی تفسیر کی گئی، مستقدمین سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز اور جہاد کی صفوں میں سب سے آگے ہوتے تھے، نیکیوں میں آگے آگے رہتے تھے، پہلے نمبر پہ اپنا نام لکھاتے تھے، وہ دیوان ہونا چاہتے تھے، دی فرسٹ ہونا چاہتے تھے. اور مستاخرین سے مراد ہیں جو پچھلی صفوں میں بیٹھتے ہیں، دیر سے اٹھنے والے، دیر سے کام کرنے والے، آخری رکعت میں جا کے جمعے میں شامل ہونے والے. سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں. اور اسی طرح مستقدمین سے مراد کہا گیا جو گزر گئے، وہ کون سے ہیں؟ جو پیچھے چلے گئے، یعنی آدم علیہ السلام اور بعد میں آنے والے دوسرے انسان. ساری مراد ہے اس میں کہ اللہ کی ذات سب کو جمع کرے گی، جنریشن آفٹر جنریشن جو ہوگے سب کو لائے گا. پھر اس میں اور کئی معنی ہیں. بعض کہتے ہیں کہ مستقدمین وہ ہے جو اسلام قبول کرنے میں جلدی کرتے تھے، اور مستاخرین جو تھے جو پیچھے رہ کے دیر میں جنہوں نے اسلام قبول کیا. پھر پہلے مرے گا کون اور کون بعد میں مرے گا، اس رنگ میں بھی دکھے. ہم بس اپنے لیے چیک کر لیں کہ نیکی کا موقع آتا ہے تو میں کہاں رہتی ہوں، آگے کے پیچھے، کیا پسند کرتی ہوں، زبردستی کے دل کی خوشی. بس یہی پتہ چلے گا بندے کو قیامت کے دن کہ کون بھاگ بھاگ کام کرنا چاہتا تھا اور کون پیچھے رہنا چاہتا تھا. اور آپ اللہ تعالیٰ کی وسعت کو محسوس کریں یا اس کے علم کو محسوس کریں کہ سب کچھ کر کے پھر سب سے آگاہ بھی ہے. ہم ایک سے دوسری برانچ کھولنے میں پتہ نہیں چلتا دوسری جگہ کیا ہو رہا ہے. ہم ایک گھر سے دوسرا گھر بھی کو بنا لیں، یہاں ہیں تو پاکستان کے گھر کا نہیں پتا وہاں کیا ہو رہا ہے. ایک سے دوسرا بچے کیوں نہ ماں کا پیدا ہو جائے تو ماں کو پہلے بچے کی ہوش ہی نہیں رہتی، پتا چلتا ہے دوسرے کو تو پال رہی تھی، پہلا بھوکا رہ گیا. لیکن اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان کہنے اور نماز کی صف اول میں کھڑے ہونے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، تو تمام لوگ اس کوشش میں لگ جاتے کہ پہلی ہی صف میں کھڑے ہوں، اور سب کے لیے جگہ نہ ہوتی تو قرآن اندازی کرنی پڑتی. آج تو شروع میں آنے والے بھی پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ ہل جل کر سکیں اور جب دل چاہے نکل سکیں. نیکیوں میں آگے بڑھنا کتنا اجر ہے انسان کے لیے اس میں. اسی طرح ایک کال ہے کاپ کا، کہتے ہیں کہ اس امت کے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جتنے لوگ اس کے پیچھے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے. اسی لیے حضرت کعب آخری صف میں رہنا پسند کرتے تھے کہ شاید اگلی صفوں میں اللہ کا کوئی بندہ اس شان کا ہو جس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے. یہ کسی کا قول ہے، حدیث تو نہیں ہے یہ. بہرحال دعا کریں کہ اپنا محاسبہ ہم کر سکیں، سوچیں اپنے آپ کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنے والا بنا دے. آیت 25 دیکھتے ہیں، وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک آپ کا پروردگار ہی انہیں روزے قیامت جمع کرے گا. کیونکہ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے، حکیم ہے. یعنی ساری چیزوں کو بنا کر ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ وہ سب کو بعد میں قیامت کے دن جمع کرے گا اور پوچھے گا کہ اس دنیا میں کیا کر کے آئے ہو اور کس طرح کے کام تم نے کیے. یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں،
وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
اب آگے اب انسان کو اس کی اصل دکھائی جا رہی ہے. بہت ہی جگہ آدم اور ابلیس کا قصہ ہے لیکن اس صورت میں جس انداز میں ہے نا اس کو سنتے وقت تو مجھے بھی اور آپ کو بھی شرمندگی ہوگی کہ انسان کی اصل کیا تھی کہاں تھی اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا. پہلے پورا واقعہ اینڈ تک کر لیں گے تاکہ لفظی ترجمہ اور مشکل الفاظ کو دیکھ لیں اور پھر اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی تھوڑی سی بات کریں گے ہم کہ یہاں اس واقعے کا آنا ہمارے لیے کیا سبق رکھتا ہے. کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ اور بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو. الانسان جو ہے نا یہ اسم جنس ہے, اس سے مراد ایک تو آدم علیہ السلام ہے اور دوسرا جن سے انسان مراد ہے, یعنی انسان جو بعد میں پیدا ہوئے. ہم نے انسان کو پیدا کیا, مراد ہے کہ سارے انسانوں کو پیدا کیا. کہاں سے پیدا کیا؟ من صلصال من خمأ مسنون, کھن کھناتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی. یہ تعارف ہو رہا ہے آپ کا اور میرا. کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو فوراً سوال آتا ہے کس چیز کی بنی ہوئی ہے. زیور کوئی بنائے کہتے ہیں گولڈ کا, سونے کا, چاندی کا, آرٹیفیشل ہے کہ کون سا, کپڑا ہو تو کہتے ہیں سلک ہے کہ آرٹیفیشل ہے. ہاں, اور حضرت انسان کا تعارف اور کرایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کہاں سے پیدا کیے گئے ہو تم. صلصال حمائم مسنون, یہ مٹی کے مختلف مراحل ہیں. سارے لکھا دیتی ہیں آپ کو, پھر انشاءاللہ تعالی آپ اس میں جہاں جو پڑھتے جائیں گے تو محسوس ہوتا جائے گا کہ انسان کس چیز سے بنا ہے. صلصال خشک شدہ کیچڑ کو کہتے ہیں, جسے اگر انگلی سے ٹکرایا جائے تو وہ بجنے لگے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بارش کا پانی جب سوکھتا ہے نا, خاص طور پہ گلیوں میں جہاں گندگی بھی ہوتی ہے تو اوپر توڑی اور مٹی کے کچھ ایسے موٹے موٹے ذرے ہوتے ہیں, ٹھیکری کی طرح کی مٹی جو ہوتی ہے اس کو صلصال کہتے ہیں. ہما کہتے ہیں اس مٹی کو جو کافی دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے سیاہ ہو گئی ہو. کبھی کسی برتن میں مٹی بھگو دیں کہ کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے نا, کوئی کسی جگہ لیپ کریں گے یا کچھ اور کریں گے, تو آپ ایک دو دن پڑا رہنے دیں تو بعد میں آپ دیکھیں گے نا تو اوپر سے کالی ہو چکی تھی. جیسے آٹا پڑا رہے تو اوپر سے کالا ہو جاتا ہے نا, کھلا ہو, ہاتھ سے ہلائیں تو پھر نیچے سے صاف نکل آتا ہے. تو اس کیفیت کو ہما کہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر تیسرا لفظ ہے مسنون. سن یو سن سے مسنون کہتے ہیں بدبودار کو. مٹی جب گیلی ہو کے کچھ دیر پڑی رہے پھر اس میں بدبو آنے لگے, لیس پڑتی ہے نا جس میں بعض دفعہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں بدبودار مٹی کی حالت میں. اب دیکھیے کہ یہ مٹی کی مختلف کیفیات ہیں. پانی میں بھگونے سے پہلے تراب ہوتی ہے, سوکھی مٹی, ڈسٹ کے معنوں میں انگلش میں. پانی میں بھیگ جائے تو تین توئے سے, توئے یا نون جس کو کیچڑ بھی کہتے ہیں. کافی عرصہ پانی میں بھیگی رہے یہاں تک اس کی رنگت سیاہ ہو جائے تو اسے ہما کہتے ہیں, ہما مسنون جو آیا. اور جب ہما میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے تو وہ مسنون گلی سڑی. ہم تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں حضرت عزیر کے واقعے میں کھانے کے بارے میں, لم یتسنہ, اس کا کھانا نہیں گلا سڑا, ویسے گدے کی ہڈیاں پنجر ہو گئے. تو وہ لفظ بھی یہی تھا. سنت لفظ بھی اسی سے ہی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا سنت رسول, آپ کہیں گے یہ کیسے, سنت کا معنی تھے پرانا، سننا یہ سنوں سے، اس کا اپوزٹ بدعت ہے احدث کے معنوں میں، حدیث کہتے ہیں نا، یعنی سنت وہ ہے جو شروع سے ہوتی آئی چلتی آئی اللہ کے نبی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ آج کے دور میں کوئی نئے کام کریں گے تو وہ بدعت کہلائیں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے یہ جو لفظ سلسال آیا نا، یہ ربائی ہے، اس کا روٹ نوٹ کر لیں، سوات لام سوات لام، سل سولا، باقی ماندہ پانی جو مشکیزے میں ہلنے کی کھڑ کھڑاہٹ سے مشابہ ہونے کی وجہ سے آواز پیدا کرے. دیکھیے تھوڑا سا آپ سمجھ لیں، آپ کو تھوڑا سا یہ لفظ مشکل ہے لیکن لکھنا چاہیں لکھ لیں، نہیں سمجھ آتی تو چھوڑ بھی دیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. عربی زبان میں سلسلت الجرس کہتے ہیں گھنٹی کی آواز کو، یہ جو ٹن ٹن کی گھنٹی ہوتی ہے نا. اب گیلی مٹی ہوتی ہے وہ کھنکتی نہیں ہے، لیکن جب گیلی مٹی خشک ہوتی ہے نا پھر کھنکنے لگتی ہے. گھڑے کو دیکھ لیں، مٹی کا کوئی برتن، گیلے کو ٹک ٹک کریں گے آواز نہیں آئے گی، جب سوکھتا ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ خالی گھڑا ہی بجتا ہے زیادہ، ہاں جس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا وہی اپنی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسان کی تخلیق کو بتا دیا کہ میں نے اس کو کن کن مراحل سے گزارا. اسی طرح اور بھی لفظ آتے ہیں، جیسے تین لازب کا لفظ بھی قرآن پاک میں آتا ہے، لیسدار چپکدار مٹی کو کہتے ہیں، سعید آتا ہے، سلالہ آتا ہے خلاصے کو کہتے ہیں، سرا آتا ہے زمین کے جو انتہائی گہرے حصے کی گیلی مٹی کو کہتے ہیں، سورہ طہ میں آتا ہے یہ لفظ. والجان خلقتہ من قبل من نار سموم، اور جنوں کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں ہے. یہاں لفظ جان آیا ہے، جان جیسے پیچھے الانسان ہے نا، تو جن کی اسم جنس ہے، اشارہ ہے اس میں جنوں کی طرف، آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جو جنات تھے ان کی طرف اشارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اس دنیا میں انسان کی تخلیق سے پہلے جنات تھے، اور ان جنات میں سے ہی شیطان تھا جس نے پھر فرشتوں کے ساتھ مل کر عبادت شروع کی، اور اس عبادت کے نتیجے میں تکبر کا شکار ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا. تو جان کو آپ کیا کہیں گے؟ جن. اس کو ابو الجن بھی کہہ سکتے ہیں، جنوں کا بڑا، جیسے کہ آدم علیہ السلام انسانوں کے بڑے ہیں. اور لفظ جان جو ہے یہ جن لفظ کی جمع بھی ہوتا ہے، تو دونوں معنی ہیں، والجانا یعنی ابو الجن، جنوں کا بڑا باپ، باپ دادا ان کا، اور جان سے مراد جمع ہے لفظ جن کی. من قبل سے مراد ہے آدم سے پہلے، کس چیز سے پیدا کیا تھا؟ نار سموم، جو دھواں نہیں تھا جس میں. سموم کا لفظ سمجھ لیجئے، سین میم میم اس کا روٹ ہے. سمتن کہتے ہیں سوئی کے ناکے کو، کہیں پڑھا آپ نے سورت الاعراف، حتی یلی جل جمل فی سم الحیات، ٹھیک ہے؟ وہی لفظ ہے، سوئی کا ناکا، سوراخ، گھسنے کا موقع دینا. زہر کو بھی سم کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی سرایت کرتا ہے. اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں باد سموم، وہ گرم ہوا جو جسم میں گھسے. اچھا یہ جو ہمارے مسام ہوتے ہیں نا، پورس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، یہ بھی اسی سے ہے. یہ اصل میں جسم کی کھڑکی ہیں، جسم سے اندر سے پسینے کو باہر نکالتی ہیں، نمک اور گندگی جو ہوتی ہے وہ نکلتی ہے. تو نار سموم کہتے ہیں ایسی آگ جو دھوئیں کے بغیر ہو، گرم. جس آگ میں دھواں ہوتا ہے نا وہ نسبتاً کم گرم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں اپنی تخلیق کا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ کیا خیال ہے، میں صرف مٹی سے پیدا کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں آگ سے بھی پیدا کر سکتا ہوں. ضرورت ہے اس بات کی کہ تم اللہ کی تخلیق پہ غور کرو. اور یہ جو لفظ جان ہے نا، اسی سے لفظ جنین بھی ہے، فیٹس کو کہتے ہیں، ماں کے پیٹ کا بچہ، کیونکہ وہ بھی چھپا ہوتا ہے. لفظ جنت بھی اسی سے ہے، جننا، چھپنا، چھپانا. یعنی ایک لفظ کے آپ دیکھیے کئی طرح کے معنی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ خلقت الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے. وہ خلقت جان من نار، جنات جو تھے آگ سے پیدا کیے گئے. وہ خلق الآدم مما وصف علیکم، اور آدم اس چیز سے پیدا کیے گئے جس کا تمہیں بتا دیا ہے، یعنی من حمائم مسنون، گلی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے. تینوں مخلوقوں کا یہاں ذکر آ گیا، اور تین ہی عاقل مخلوقات ہیں جس کا یہاں تذکرہ ہے. اب دیکھیں اس کے باوجود لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال انسان کیسے بنایا گیا؟ پہلے انسان کا پتلا بنایا گیا، گیلی مٹی، پہلے سوکھی مٹی کو گیلا کیا گیا، پھر گیلی کے کو ڈھالا گیا آدم کی شکل میں، پھر چھوڑ دیا گیا. کہتے ہیں کہ شیطان اس کے منہ کے راستے آتا، کبھی ادھر نتنوں سے نکل جاتا، اسی دن شیطان دیکھایا تھا کہ بندہ اندر سے خالی ہے، جتنی مرضی اچھے کپڑے پہنے، جتنی مرضی چدراہٹ دکھائے، بڑا بنے، اندر اس کے کچھ نہیں ہے۔ مٹی کا بت رکھا ہے نا، جو میرا آپ کے سامنے اور آپ کا میرے سامنے ہے، اس کی مثال وہی پیچھے آپ کو ایک مثال دی تھی، دیا جلاتے ہیں نا تو اس میں جو مٹی کا کنٹینر ہے، ہم سب مٹی کے کنٹینر ہیں۔ کوئی لالٹین سوچ لے اس کا باہر کا حصہ، ہمارے اندر جو ایک شمع جلتی ہے نا وہ ہے آگے اس کا تذکرہ کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اور جب میں نے اس کو درست فرما دیا، یعنی اس مٹی کا پلستر کر دیا، سوا یو سوی سے پھر کو سیدھا کرنا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، پھر میں پھونک دوں اس میں اپنی روح، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے۔ یہ جو ہے نا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، یہ ہے وہ ہدایت کا چراغ، الستُ بِرَبِّكُمْ، توحید کی ارچ جو بندے کے دل میں، اس پہ اینڈ پہ بات کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سائنس نے آج انسان کے مٹی کے جسم کو ڈسکور کر دیا اور مانتے بھی ہیں، کڈنیز یہ کام کرتی ہیں، دل ایسے دھڑکتا ہے، بال یہ کرتے ہیں، آنکھیں یہ کرتی ہیں، لیکن سائنس جو یہ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ کو نہیں مانتی کہ اس کو وحی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے پھونکی گئی ہے روح، تو اس کو نیکیوں کا پانی بھی چاہیے۔ اور آج کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے بھی مٹی کے بدن کو پوچھنا شروع کر دیا، اسی کو کپڑے پہناتے ہیں، اسی کو کھلاتے ہیں، اسی کو سجاتے ہیں، اور جہاں رہ گئی بات اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی روح کی تو اس کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات نے اپنی روح ڈالی، کیا مراد ہے؟ یہ اضافت برائے تشریف ہے، شرف دیا اللہ نے، عزت دی۔ جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں نا، یہ کھانا میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا آپ کے لیے، تو ایک محبت کی علامت ہے نا۔ کیسے ڈالی تھی؟ ہمارے اندر اللہ کی روح ہے، کیسے؟ واللہ عالم۔ بس یہ پتا ہے اس سے کہ سورۃ نور میں آپ اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے کہ مثل نور ہی کا مشکات، اللہ نور السماوات، وہ زمین و آسمان کا نور ہے، اور اس کا نور کہاں ہے؟ بندہ مومن کے دل میں۔ مٹی کے ایک دیے کو اللہ نے اندر ایک چراغ کے ساتھ روشن کر دیا، یہ دل کی روشنی ہے، یہ مانگنی چاہیے۔ یہ روشن ہوتا ہے تو چہرہ بھی کھلتا ہے، یہ روشن ہوگا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، آپ خوش ہوں گے، اور آپ اچھی خوراکیں کھا لیں، چہرے پہ مردگی ہے اگر اندر کا دیپک بجھا ہوا ہے۔ آج انسانیت نے انتہائی چیزیں جمع کر کے، لسٹ کی، لگژریز کی، کھانے کی، پینے کی، نیڈز کی، وانٹس کی، جسم کو تو خوبصورت کیا لیکن دل بے چین ہے، ڈپریشن ہے، غم ہے، تکلیف ہے۔ کل بھی میں کسی سے بات کر رہی تھی، میں نے کہا دیکھے 5 بجے بھی باہر اتنا اندھیرا لگ رہا ہے، واقعی ہماری زندگی میں یہ آس نہ ہو کہ ہم نے کل اٹھنا ہے، جینا ہے، نیکیاں کر لیں، تو یہ تو زندگی کی شام لگ رہی ہے۔ واقعی یہاں کے بڈھے کیوں بےچارے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں؟ ان کو تو یہ امید ہی نہیں کہ ہم نے پھر جینا ہے یا ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے۔ اب تو ان کے بچے بھی گئے، ان کی بیویاں بھی چھوڑ گئیں، کوئی ایک کتے کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی کسی بلی کے ساتھ بیٹھا ہے۔ انسانیت آج بالکل اندھیروں میں چلے گی، کیوں؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ کا انکار کر کے۔ آج ہم بھی یہ کر رہے ہیں، مسلمان معذرت کے ساتھ ٹھونس ٹھونس کے کھلاتے ہیں اپنے بچوں کو، ایک ایک وائٹامن پڑھ کے لاتے ہیں کہ اس میں اس وائٹامن کی کمی ہے، اس میں اس پروٹین کی کمی ہے، اس کے ناخنوں کا رنگ سفید ہو رہا ہے، اس کا بلڈ نہیں بن رہا، اس کو فریش جوس چاہیے، اس کو بادام گھوٹ کے پلاؤ، اس کو دودھ میں ڈال کے دو۔ نہیں، غم تو ہمیں اس کا غم کم ہے کہ نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ۔ آپ دیکھیے کب سجدے کا حکم دیا گیا؟ جب روح پھونکی۔ نوٹ کیجئے گا، آدم کو جو سجدہ کروایا گیا ابلیس کو، ابلیس کو کہا آدم کو سجدہ کرو، تو یہ مٹی کے پتلے کو سجدہ نہیں تھا، وہ اس اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی روح کے بعد سجدے کا حکم تھا۔ آج بھی انسان مسجود الملائکہ کب بنتا ہے؟ جب اس اندر کی روحانیت کو زیادہ زندہ کرتا ہے۔ اسی لیے انسان فرشتوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے جب وہ اندر کے نور کو روشن کر لیتا ہے، اور انسان شیطانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے جب وہ باہر ہی کی چیزوں کو اپنی ذات پہ لے کے جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ آگے سے آگے جاتا ہے کہ جس کے بعد ایک انسان بالکل دوسری طرف چل پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، پس سجدہ کر لیا، سر بسجود ہو گئے سارے کے سارے فرشتے۔ اجماؤن، اجماع سے روٹ جمع ہے، یعنی سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، کسی نے بھی کچھ نہ انکار کیا، ہاں مگر الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، بلسا سے، مبلس بہت ناامید اللہ کی رحمت سے. اباب ان یکون ما ساجدین, اس نے انکار کیا کہ وہ ہو جائے سجدہ کرنے والوں میں, پسند ہی نہیں کیا کہ وہ سجدہ کرے, تکبر کا مارا ہوا تھا. ابا سختی سے انکار کرنا, اس کام کا انکار کرنا جس کو انسان کر سکے, شدت کے ساتھ انکار. اور یہ جو لفظ ہے نا فقعو, اس کا روٹ نوٹ کر لیں, غلطی لگ سکتی ہے آپ کو. آیت 29 میں واو قاف عین ہے, واو اس میں سے گری ہوئی ہے. اردو میں ہم کہتے ہیں نا یہ واقعہ ہو گیا, واقع کر دو, واقع وقوع پذیر ہونا, مراد کیا ہے کہ گر پڑو, اس کے آگے سجدے کے اندر گر پڑو. وہی حکم جس کا پیچھے ذکر ہوا تھا, اور سارے گر گئے, شیطان نہ ہوا. عزازیل اس کا نام تھا, اکڑنے لگا, کہا میں کیسے چھوٹا بنوں, تو مجھے مٹی کے آگے سجدہ کرواتا ہے, حالانکہ مٹی کو سجدہ نہیں تھا, اللہ کا حکم تھا, اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی روح کو سجدہ تھا. قال یا ابلیس, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابلیس ما لکا, تجھے کیا بھائی, کیا وجہ, تیری مرضی کیا ہے, اللہ تکون ما ساجدین, کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا, یا تو پیچھے ہٹ گیا. قال, اب زبان چلا رہا ہے اللہ کے آگے, لم اقل لأسجد لبشر, میں گوارا نہیں کرتا کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو خلقتہ من صلصال من حمائم مسنون, جسے تو نے پیدا کیا بجنے والی مٹی سے جو پہلے سیار بدبودار تھی. تین دفعہ اس ایک رکوع میں انسان کو حمائم مسنون کا, او کیچڑ, او گندے گارے سے بدبودار لیسدار انسان, انسان کے جسم سے جب گندگی نکلتی ہے نا تو اس وقت اس لفظ کو سوچے, اس وقت تو انسان اپنا بھی ناک بند کرنا پسند کرے, دیکھنا نہ پسند کرے اپنے جسم سے نکلی ہوئی گندگی کو. لیکن اللہ نے اس صورت میں جسم سے ویسٹ کیوں نکالی, کیا جنت میں جیسے نکلے گی ویسے نہیں نکل سکتی؟ اللہ انسان کو اس کی اصل یاد دلاتا ہے. یقین کرے مثال بڑی گندی ہے, لیکن لفظ ہمائے مستون کو آپ امیجن کر ہی نہیں سکتے جب تک فضلے کو سامنے نہ لے آئے, اس فضلے کو ڈھالیے اور اس سے ایک انسان بنائیے. یہ ہے مٹی کا انسان. خواہش پرست انسان ایسے ہی بن جاتے ہیں, رشتوں کی تمیز ختم, اپنے آپ کو سجاتے رہتے ہیں. مٹی کو کتنا ہی سجا لے, پینٹ کر لیں, ہینڈ پینٹ کر لیں, چھنکے سے ٹوٹے گی, گر جائے گی. ایسے انسان ٹوٹ جاتے ہیں. گھنٹوں پارلرز میں بیٹھ کے سجا لیں, فیشیل کرا لیں, سارا وقت اسی بت کو سجائیں, ناخنوں کی مشینیں, اس کے کام, اس کے کام, ایک موت کا چھناکا لگتا ہے, مٹی ٹوٹتی ہوتی, کہتے ہیں ہائے یہ تو مٹی کا تھا. کبھی آپ نے کوئی برتن دیکھے جو دیکھنے میں لگتے ہیں پتھر کے ہیں, یا شیشے کے ہیں, یا سٹیل کے ہیں, اوپر سے بالکل ایسے ہی لگتے ہیں لیکن اندر مٹی ہوتی ہے. ہم انسان بھی ہیں, کچھ تو بےچارے باہر سے مٹی لگتے ہیں کہ جو ہیں وہی ہیں, اور کچھ بڑے جان لگا کے اپنی جان پہ لگے ہوتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ انسان تم وہ ہو. اور شیطان نے انسان کو پہچان کے اس کے ظاہر پہ قیاس کرتے ہوئے کہا میں نہیں پسند کرتا کہ میں اس کے آگے جھکوں. قال فخرج منہا فإنک رجیم, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بے ادب نکل جا, تو بے شک مردود ہے, کیونکہ تو عقل دوڑاتا ہے, تو دماغ اڑاتا ہے. ہم سورۃ الاعراف میں ان آیتوں پہ بڑی ڈیٹیل سے شیطانی رویوں پہ بات کر چکے ہیں کہ زبان چلاتا تھا, عقل استعمال کی, اللہ کے حکم کے آگے بڑا بننے کی کوشش کی. قوائن علیک اللعنت الی یوم الدین, اور بے شک تجھ پر لعنت ہے روز جزا کے دن تک. اینڈ پہ آپ کو ایک آرٹیکل تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گی کہ کسی کی پوئٹری کسی نے کی کہ شیطان آج کے دور میں یہ افسوس کرتا ہے کہ کیا بہتر تھا اگر میں سجدہ کر ہی لیتا انسان کو. اور آج کے انسان اور شیطان کی جو بات ہے, موقع ملا تو آپ کو اینڈ پہ تھوڑا سا سناؤں گی انشاءاللہ. کا تیرے پہ لعنت ہے, یعنی تو اللہ کی رحمت سے دور ہے. قالا, کہنے لگا ربی, نوٹ کیجئے گا عقیدہ کتنا اچھا شیطان کا, ربی میرا رب, یہ بھی نہیں کہہ رہا ربی محمد یا رب موسیٰ یا رب عیسیٰ, ڈائریکٹ ملا رہا ہے اللہ کو. اس کو یہ بھی پتا ہے کہ مانگنا اللہ سے ہی ہے, دعائیں مانگ رہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارا عقیدہ بہت اچھا ہے, دیکھنا اللہ نے ہمیں ایسی چھوڑ دینا ہے, اللہ کرے ایسے ہی ہو اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات مشکل بھی نہیں ہے. لیکن صرف عقیدہ نہیں بچائے گا اور صرف عمل نہیں بچائے گا. عقیدہ اور عمل ایسے ہی ہے جیسے دو آنکھیں, کسی کی ایک آنکھ نکل جائے تو وہ صحیح راستہ نہیں دیکھ سکتا. کانا جو ہوتا ہے نا وہ سیدھا جاتا جاتا بھی مڑ جاتا ہے. اسی طرح جو عقیدے کو صحیح رکھے عمل خراب کرے, ان کو بھی اللہ کا دین صحیح نہیں دکھ رہا ہوتا, وہ بھی اللہ کی مرضی کو پورا نہیں دیکھ رہے. اور جو عقیدے کی بیساکھی اتار کے صرف عمل عمل کی بات کرتے ہیں کہ جو مرضی رہو بس عمل اچھے کرو, تو وہ بھی پھر ایک آنکھ کے اندھے کی برابر ہیں کہ ان کو بھی صحیح شریعت نہیں دکھتی. تو اس نے کہا ربی فانظرنی لا یوم یبعثون, مجھے مہلت دیجئے دوبارہ اٹھائے جانے تک. یہاں پھر دیکھیے شیطان کو یہ بھی پتا ہے کہ مرنا ہے, اور شیطان کو یہ بھی پتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے. کتنا اچھا قیدا ہے اس کا, کوئی خرابی نہیں. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس دن اللہ نے بندوں سے حساب لینا ہے. قال فإنك من المنذرین, اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تو مہلت دیے ہوئے میں سے ہے. کیا پتا چلا کہ اللہ شیطان کی بھی سن لیتا ہے. آپ کے مولوی صاحب سے دعائیں کراتے ہیں, کیا مولوی صاحب نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی؟ غلط فہمی کا اظہار ہے ادھر, کہ اللہ قبول کرے دعا تو شیطان کی کر لے, اور نہ کرے تو اپنے نبیوں کی نہ کرے. لہذا اس سوچ سے کبھی کسی سے دعا نہ کرائیں کہ اللہ اس کی نہیں موڑے گا, اس کی ضرور قبول ہوگی. اس پہ ہم پیچھے دعا پہ تھوڑی بات کر چکے ہیں پچھلی صورت میں. لہذا قبول ہو جائے. بعض لوگ اتنے گناہگار ہوتے ہیں جو بات منہ سے نکالتے ہیں ہو جاتی ہے, اور بعض لوگ اسی کو ہی فتنہ بناتے ہیں, کہتے ہیں فلاں ویسے جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, فلاں کی زبان بڑی کالی ہے, فلاں کی ایسی ہے, فلاں کی ایسی ہے. اللہ نے کہا نہیں, انکا من المنظرین, یہ منظر کی جمع ہے نون زویرا سے. کب تک؟ الی یوم الوقت المعلوم, وہ وقت جو مقرر ہے اس وقت تک مہلت ہے, یعنی جنہیں وقت مقرر تک مہلت دی گئی. اب یہ کون سا دن ہے وقت مقرر؟ ہاں یہ پہلا سورہ ہے نمبر ایک. اور ایک انسان کے جو دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے نا, بالکل وہ وقت, یعنی دونوں طرح سے ہے کہ تم انسان کو موت تک بھی جا کے ازما سکتے ہو. بستر مرگ پہ بھی تمہیں اجازت ہے کہ جا کے تم اس کو خوب اچھی طرح بہکاؤ, بالکل جاؤ اجازت ہے. اور اوور آل اس پوری انسانیت کو بہکانا ہے تو پہلے سور تک. اللہ نے دیکھیے دوسرے سور کی مہلت نہیں دی جب دوبارہ لوگ اٹھیں گے, ورنہ یہ ظالم تو شاید قبروں سے نکلنے کے بعد بھی ہمیں گمراہ کر دے اور بھٹکا لے. تو کہا کہ تم بالکل مہلت دیے ہوئے ہو, شوق سے جاؤ کام کرو اپنا, ایک خاص وقت ہے, گو ہیڈ. قالا, وہ بولا ربی بما غویتنی لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. اس جملے کو تو ہائی لائٹ کر کے سن لے, کیونکہ یہ میرے اور آپ کے خلاف بولا جانے والا جملہ ہے. وہ بولا اے رب, میرے رب, اس وجہ سے یا اس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے بھٹکا دیا, البتہ میں برے کاموں کو ضرور خوبصورت بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں, اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو. یہ بدلہ لے رہا ہے آپ سے اور مجھ سے کہ اس انسان کی وجہ سے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ آدم بیچارے کا کوئی قصور تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا. اسی طرح آج بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کو اپنی محرومی کی اور ناکامی کی وجہ سمجھتے ہیں. ابلیس نے بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کو مانا لیکن اللہ کے حکم کو نہیں مانا, کہا میں بھٹکا ہوں میں بھی لے جاؤں گا ان کو. اغوائی تانی کا لفظ ہے نا, یہ اغواس ہے, اردو میں بھی ہم بولتے ہیں, دو معنی ہوتے ہیں اس کے عربی میں. نمبر ایک گمراہ ہونا اور دوسرا ہلاک کرنا, دونوں ہی معنی ٹھیک ہیں. کیونکہ جو بندہ راستہ بھول جاتا ہے نا وہ گمراہ بھی ہو جاتا ہے اور ہلاکت کا شکار ہوتا ہے. اور دوسرا جو لفظ ہے ادھر لأزینن, تو یہ لفظ زینت سے ہے, زا یا نون اس کا روٹ ہے, زان یزین زین, غلط کام کو خوبصورت اور اچھا بنا کر دکھانا. اتنا بڑا چیلنج اس نے دیا کہ میں دیکھنا کر کے کیا دکھاتا ہوں, ذرا مجھے ایک دفعہ موقع تو دیں, پھر دیکھتا ہوں شراب کا نام کیا رکھ کے رکھتے ہیں اور جوئے کا کیا نام رکھتے ہیں اور زنا کو کیسے حلال کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پیئیں گے لیکن اس کا نام بدل دیں گے, ریشم پہنیں گے نام بدل دیں گے, جوا کھیلیں گے نام بدل دیں گے. آج ہو گیا یہ کام. یہ شیطان کا چیلنج تھا اور وہ اس میں کتنا کامیاب ہوا. اس طرح ان کو اغوا کروں گا کہ دنیا اتنی خوبصورت بنا کے دکھا دوں گا کہ اصل مقصد کو بھول جائیں گے. کیا جو اس نے, ہاں اسی کو سجا دوں گا اتنا کہ اسی کے اندر کھو کے رہ جائیں گے, آخرت یاد ہی نہیں رہے گی. اور آپ دیکھیے اللہ پر اپنی غلطی ڈال رہے, بیما اغوائی تھا نہیں تو نے گمراہ کیا. آج بھی لوگ کہتے ہیں جی اللہ نے, اللہ کا حکم تھا, روک لیتا ہمیں گناہ سے, نہ پینے دیتا ہمیں, نہ کھانے دیتا. ہاں ہم بھی آج اپنے گناہوں کے کریڈٹ دوسروں پہ ڈالتے ہیں, کیا کریں, شوہر ہی نہیں مانتے, ساس کو پسند نہیں آتا, بچے نہیں کرنے دیتے. اللہ اکبر, کہا ہم سب کو گمراہ تو کروں گا لیکن الا عبادک منہم المخلصین, مگر تیرے بندے اس میں سے چنے ہوئے، خالص مخلص، ایک لفظ ہوتا ہے مخلص، فرق ہے دونوں میں، نوٹ کیجئے گا، اردو میں ہم کہتے ہیں مخلص، مخلص وہ ہوتا ہے جو خود خالص ہو رہا ہوتا ہے، اور مخلص مفعل، آپ کہہ لیں ایک فاعل ہے ایک مفعول ہے، آبجیکٹو اور سبجیکٹو، مخلص جس کو تو نے چنا ہوا ہے، خالص جس کو تو کر دے، جس کا کھوٹ تو دور کر دے، جس کو تو دنیا کے اندر سے نکال کے یوں لے جائے کہ اس کو دنیا ذرا بھی تکلیف نہ دے سکے، چن لیے گئے، اور واقعی جس کو اللہ ہی خالص کرے وہی خالص ہوتا ہے، کھوٹ سے پاک، ریا سے پاک، جو کہیں اپنا حال حلیہ نہ بدلیں، جو تیرے لیے خالص ہوں، جو خوشیوں غموں میں تیرے، جو دکھ سکھ میں تیرے، جو اکیلے میں تیرے، جو لوگوں کے اندر تیرے، جو رمضان میں بھی تیرے تو عید کے دن بھی تیرے، جو شادی ہال میں بھی تیرے اور مرگ والے گھر میں بھی تیرے، کھوٹ سے، ریا سے، دکھاوے سے، شرک سے پاک، اور اللہ تعالیٰ پاک کر لیتا ہے، کچھ کو آزمائشوں کے ذریعے پاک کرتا ہے، سورۃ رات میں ہم پڑھ چکے، کچھ کو اللہ تعالیٰ نعمتوں کے ساتھ پاک کرتا ہے، سورۃ ابراہیم میں ہم نے دیکھا، کچھ کو اللہ تعالیٰ مجاہدوں سے پاک کراتا ہے، جیسے آپ کر رہے ہیں اپنے آپ کو پاک آج کل، محنت سے، قرآن پڑھ کے، لفظی ترجمہ یاد کر کے، اور کچھ جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے باتوں سے بے نیاز ہو کے خود کو پاک کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں ہم بھی کیا پسند کرتے ہیں، کون سا دودھ پینا چاہتے ہیں، خالص، کھانا کون سا کھاتے ہیں، خالص، یہ الگ بات ہے کہ آج ٹیسٹ بدل گئے، فریش میٹ چھوڑ کے باسی میٹ کھاتے ہیں، ہاں تازہ بھینس کا دودھ چھوڑ کے تو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ بندے کی اصل ویلیو اس کے اخلاص پہ، کوئی کمپرومائز نہ ہو اللہ کے حکم کے آگے۔ آپ دیکھیے کہ سونا تو ہر ماحول میں چمکتا ہے نا، سونے کے زیور کیوں بھلا لوگ خریدتے ہیں، کیونکہ وہ پانی میں آپ رکھیں، صابن میں ہاتھ ڈال لیں، دھوپ ہو، گرمی ہو، وہ خراب نہیں ہوتے، آرٹیفیشل جیولری تھوڑا سا ذرا نمی لگی تو کالی ہو گئی، ہاں اسی طرح جو خالص بندے ہوتے ہیں نا ان پہ ماحول کا اثر نہیں چڑھتا۔ حضرت یوسف کنویں میں تھے تو بھی یوسف تھے، عزیز مصر کے گھر میں گئے تو یوسف ہی رہے، عورتوں کے جھرمٹ میں پھنسے تو یوسف رہے، جیل میں چلے گئے تو ان کی چمک نہیں ختم ہوئی، ہماری چمک کیوں ختم ہونے لگتی ہے، ہم کیوں کہتے ہیں چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی، ہم تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شاید لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ آج ہماری بڑائیاں کیا ہیں، کسی کو یہ میڈل مل گیا، گولڈ میڈل، کوئی فلاں کو نیشنل ایوارڈ مل گیا، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کہتے ہیں کہ جو چنے ہوئے وہی ہیں۔ اور اسے ایک اور بات پتہ چلی کہ شیطان اگر ہار مانتا ہے تو مخلص لوگوں سے مانتا ہے، اخلاص تو بجلی کے تاروں کی طرح لگتا ہے شیطان کو، جیسے غلطی سے ہمارا ہاتھ لگ جائے نا بجلی کے تار کو تو چیخیں مارتے نا، شیطان مخلص بندے کو دے کر یوں چیخیں مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، بچاؤ بچاؤ، اس کو نہیں میں لوں گا، میں اس کو نہیں چھو سکتا۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا تھا، قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ہاں میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا، الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو تیری پیروی کرتے ہیں بھٹکے ہوئوں میں، غاوی کی جمع ہے غاوین، بھٹکے ہوئے، کہا جا جو تو کہتا ہے ٹھیک ہے، میرا راستہ، ھذا میرا راستہ کون سا، اخلاص کا راستہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اخلاص کے راستے پہ چلے گا وہ مجھ تک پہنچے گا، اور جو غاوی ہیں بھٹکے ہوئے خواہش پسند، وہ لوگ تو پھر جہنم میں جائیں گے، اور جب وہاں جائیں گے تو حال کیا ہوگا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے، سب کو پکڑ کے اس جہنم میں ڈال دوں گا، لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس کے سات دروازے ہیں، سیون ڈورز ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم گئے تھے تو دروازہ بند تھا، ہر ایک کا دروازہ ہے، اور جیسے عمل ہوں گے نا ویسا دروازہ ہے، کون سے ہیں نوٹ کر لیجئے، بعض کہتے ہیں کہ یہاں دروازوں سے مراد درجے ہیں جہنم کے، اور ساتھ ہی کہا لِکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے، مقسوم قسم سے، قسمہ سے، ایک حصہ ہے جہنم، یہاں جائیں گے عام گناہگار لوگ، آرڈنری یعنی جنرل پبلک جو ہوگی. دوسرا حصہ ہے لزوا، لام، زویا، یہ سب لفظ قرآن پاک میں آئیں گے. لزا میں یہود ہوں گے، پھر ختامہ، اس میں عیسائی جائیں گے. سعیر میں سابی جائیں گے، یہ بھی فرقہ گزر چکا. پھر سقر، اس میں مجوسی جائیں گے. اور جہیم کے اندر مشرکین جائیں گے. اور آخری جو گہرا درجہ ہے نا، حاویہ، اس میں منافقین جائیں گے. اللہم لا تجلنا منہم، اسی کے لیے ہوا کا لفظ بھی آتا ہے. ہر بندہ اپنے لیے، اس طرح کوئی سود ہو رہے ہیں تو وہ الگ دروازوں میں جائیں گے. اور یہ ساری باتیں فتح القدیر عربی کی تفسیر ہے، انہوں نے یہ بات نقل کی کہ اللہ نے ہر ایک کو الگ دروازے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جو جس قابل ہوگا وہی جائے گا، اور جہنم کے سارے عذابوں کو سہتا ہوا جو جائے گا وہ منافق ہے. آپ دیکھیں کہ اوپر سے نیچے پھینکے تو اس کو سارے ہی مرحلے طے کرنے پڑیں گے نا، تو منافق اور خواہش پرست لوگ جو ہیں وہ سب سے نیچے گریں گے. اس کے برعکس ان المتقین فی جنات و عیون، یقیناً پرہیزگار اس دن باغوں اور چشموں میں ہوں گے. عیون عینن کی جمع، چشمہ جس کا سورس نہ دکھے، فوارے، فاؤنٹینز، خوبصورت. ادخلوها بسلام آمنین، انہیں حکم ملے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں عافیت کے ساتھ، خیر کے ساتھ. ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں کینہ وغیرہ تھا، اور وہ بھائی بھائی بن جائیں گے اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. امیجن ہی کر سکتے ہیں، اس وقت تو شاید آپ امیجن بھی نہیں کر پائیں گے کہ ایک انسان کس طریقے سے اتنی مشکل گھاٹیوں سے گزر کر جنت میں پہنچ جائے. سات درجوں میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ کسی کو جنت دے دے، کیا واقعی وہ مخلص نہیں ہوگا؟ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ان میں کر دے. اللہ کھینچے گا، ہم زبردستی کھینچیں گے. نزع سے غل، کینے کو کہتے ہیں، پیچھے گزر چکی. آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کھچاؤ آتا ہے، ساتھیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کدورتیں آنے لگتی ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے کھچنے لگتے ہیں، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے کھچتی ہے. ایک موت کا جھٹکا آئے گا، سارے کھچ جائیں گے غل. بہتر ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو الگ کرو. نہر الحیات ایک ہے، یا نہر حیوان جس کا نام آتا ہے، اللہ وہاں ڈال کے کھینچے گا. کیونکہ انسانی تعلقات ایک جیسے نہیں رہ سکتے، مزاج میں تبدیلی آتی ہے، غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، اپنے مفادات بھی ہوتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو وہاں کھینچ لے گا. مخلصین کے اعمال میں کچھ کمی رہ بھی گئی تو اللہ جنت میں جا کے کھینچے گا. پتہ نہیں کیسے کھینچے گا، شاید تکلیف ہو کے نہ ہو، واللہ عالم. کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے کی کیفیت ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ کیسی ہوگی. تو بہتر ہے کہ دنیا میں کھینچ لیں اپنے آپ کو. کہاں بیٹھیں گے؟ علی سرر، سرر بلند جگہ کو کہتے ہیں، سریر کی جمع، چارپائی کو کہتے ہیں سریر. یہ جو چھپر کھٹ ہوتا ہے نا دلہن کی، جو مسحری ہے، اس کو سریر کہتے ہیں. اونچی مسندیں، عربوں میں عموماً فرشی مسندوں کا رواج تھا، اس لیے جنت میں اوپر کی نشست کی بات ہوئی. آج بھی کرسیوں پہ بیٹھنے والے زیادہ خوش ہوتے ہیں نیچے بیٹھنے والوں سے. اور بیٹھیں گے کیسے؟ متقابلین، متقابل کی جمع، قاف با لام اس کا روٹ ہے، قبلہ بھی اسی سے ہے. اکثر دیکھیے دل میں غل ہوتا ہے نا تو بندہ سامنے بیٹھتا ہوا کتراتا ہے، سائڈوں سے دیکھتا ہے تاکہ نظر بچا کے دیکھ بھی سکے. جنت میں اللہ تعالیٰ ہم نے سامنے بٹھائے گا. سورت غاشیہ میں آیت 13 میں بھی آتا ہے نا، فی سرر مرفوعہ. سورت طور آیت 20 میں آتا ہے، متقین علی سرر مصفوفہ. اسی طرح اور جگہ بھی یہ ذکر آتا ہے، کہا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور اس میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ ان کو اس سے نکالا جائے گا. کیونکہ ساری تکلیفیں تو سہ کر آئے نا، سارا کچھ تو انہوں نے دنیا میں اپنی خوشی سے قبول کر لیا، برداشت کر لیا. مخرج کی جمع ہے مخرجین، نہیں نکالے جائیں گے وہاں سے. ایک دفعہ چلے جاؤ، کوئی ایگزٹ ڈور نہیں ہے جنت میں. ایک دفعہ انٹر ہو گئے، کوئی دھکا نہیں دے گا، کوئی باہر نہیں نکلے گا، کسی طرح نہیں نکلے گا. کوئی مشکل نہیں، کوئی نصب نہیں، کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی، گھر صاف نہیں کرنے پڑیں گے، لکھنا پڑھنا نہیں پڑے گا. اور ساری بات کہہ کے آخر میں انتہائی خوبصورت پیغام دے دیا کہ نب عبادی انی ان الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ابھی خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ ساتھ ہی اگلی آیت سامنے آ گئی، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ دونوں ایکسٹریم پہ ہیں چیزیں، ایک طرف رحمتیں، اس کی بخشش، اور دوسری طرف اس کا عذاب۔ انہی دو چیزوں کے بیچ میں ایمان ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں ہم نے بات کی نا کہ پیچھے سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دے گا۔ دنیا میں بعض دفعہ ہم نیکی کا کوئی کام اپنے اوپر لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم سے ٹھیک نہیں ہوگا، جب ہونا نہیں تو کرتے ہی نہیں، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ غلطیاں جو کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ آپ سوچیں ذرا، غلطی کون کرتا ہے؟ جو کام کرتا ہے۔ کسی کے غلطی کرنے کی دلیل کیا ہے کہ اس نے کام کیا؟ جو کام نہیں کرتے وہ غلطیاں بھی نہیں کرتے۔ اسی طرح ہم اللہ کے راستے میں چلتے جائیں، حسب توفیق کام کریں، غلطیوں کی اللہ معاف کر دے گا۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، کوئی بیگم صاحبہ بڑی غصے والی ماسی کو ڈانٹتی ہیں، کہتی ہیں کہ تم اتنے برتن توڑتی ہو، میرے سے تو کبھی نہیں ٹوٹا۔ وہ آگے سے کیا جواب دیتی ہوگی یا سوچتی ہوگی کہ آپ نے کبھی دھوئے برتن؟ جو برتن دھوتا ہے اسی سے ٹوٹتے ہیں نا، ہاں جو ڈسٹنگ کرے گا اسی سے ڈیکوریشن پیس ٹوٹیں گے نا، جو کرتا ہی نہیں اس سے ٹوٹیں گے کیسے؟ ہم بھی اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے بھی آپ کے دین کے کام اپنے ذمے لیے، ہم نے بھی سمجھا کہ اپنی آپ کی کتاب پڑھیں گے، ہم نے بھی سیکھنے کی کوشش کی، ہم نے بھی سکھانے کی سو سو غلطیاں کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ آپ بخشنے والے مہربان ہیں، ہمیں ہماری غلطیوں پہ پکڑیے گا نہیں، اپنی رحمت کر دیں۔ جیسے وہاں جا کے آپ نے دلوں سے غل کینے کو نکالنا ہے، آپ دنیا میں ہماری غلطیاں ہم سے دور کر دیں۔ اصل بات یہ کہ بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھے، غلطی ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ چلیں اور مٹی نہ پڑے پاؤں پہ۔ جو غلطیاں نہیں کرتے وہ اچھے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کام ہی نہیں کر رہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ایک انسان غلطیاں اس سوچ سے کرتا ہے کہ کسی کو کیا پتا چلنا ہے، اللہ کو تو پتا ہے۔ ہاں لاپرواہ نہ ہو جاؤ، کام کی کوالٹی نہ خراب کر دو۔ آپ دیکھیے کچھ لوگوں کو پتا ہی نہیں ہوتا اچھا کھانا کیا ہے، عورتیں جو دال ساگ گھول کے کھلا دیں مرد کہتے ہیں بڑا اچھا۔ اس کیفیت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ عورتیں لاپرواہ ہو جاتی ہیں، کہتی جو بھی رکھیں گے کھا لینا، انہوں نے کیا کہنا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم اللہ کے کام کرتے ہوئے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اس وقت سوچے کہ نہیں اس کو پتا ہے تم کیا کر رہے ہو، اس کو اچھے کھانے کی بھی پہچان ہے، اچھے کام کی بھی پہچان ہے، اچھا کام کرنے کی کوشش کرو، پھر غلطی ہو جائے تو معاف کر دے گا۔ لیکن ہدف ہی اگر تم نے خراب کام کو بنایا، ڈس آرگنائز کام کو بنایا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید رکھو، اور جنت اور جہنم کے ان سارے تذکروں میں سے اپنے لیے یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری بشری خطاؤں کو معاف کر دے، اور ہم سے انسان ہونے کے ناطے جو غلطیاں ہو جاتی ہیں اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ یہاں پہ سبق پورا ہوا، اور اگر پورے سبق کو ہم ایک نظر میں دیکھیں تو بات قرآن پاک سے شروع ہوئی تھی، کیسے لوگ اس قرآن پاک کے ساتھ اپنا معاملہ رکھتے ہیں، اور اللہ نے اس کی حفاظت کروائی، اور آخر میں آپ دیکھیے کہ جنتیوں کی بات ہوئی، اور جنت میں وہی پہنچیں گے جن کے اندر اخلاص ہوگا۔ بیچ میں اخلاص کی بات ہے، حق تو ادا نہیں ہوتا، لیکن وہی بات پھر یہاں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے کو قبول کرے، اور ہمیں اس کتاب کی قدر دلوا دے کہ کتنے خزانے اس میں چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود ہم اس سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ یہاں پہ تلاوت سنتے ہیں،
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعد أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتى آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الحمدللہ آپ لوگوں کا لیسن کمپلیٹ ہوا اور بہت ہی خوبصورت سورہ الحج غور و فکر کرنے والی سورہ کیا سیکھا آپ لوگوں نے آج کے لیسن سے جی بیوٹیفل آیات تھی اور ہمیں کیا سمجھ آیا اپنے اندر جھانکنے کا موقع ملا کتابیں مبین لگی شروع کیا آیا تو بہت دل دہلانے والی تھی نا لرن اور اصل جیسے کہ شروع کی آیات میں اور اس وقت ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جب ان آیات کو سنتے ہیں کہ جیسے کافر اس وقت بالکل مایوس ہوں گے قیامت کے دن اور جب جہنم میں ڈالے جائیں گے اور جب مومنوں کو دیکھیں گے ایمان والوں کو دیکھیں گے تو اس وقت ہمیں پھر اس وقت سے کیا کرنا چاہیے آنکھیں کھولنے والے آیات ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، مسلمان گھروں میں پیدا کیا. ہمیں اپنی ویلیو کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اس میں ہماری کوئی کاریگری نہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، مٹی سے بنے اور اپنے آپ کو جس کا قدر سنوارنے، اپنی اصل کو نہیں بھولنا. جی، مٹی سے بنے ہیں اور اپنے آپ کو جس قدر سنوار لیں، اپنی اصل کو نہیں بھولنا، اپنی حیثیت یاد رکھنی ہے، کبھی تکبر نہیں کرنا. جی بالکل. قریش جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے منہ پہ کہتے تھے کہ وہ نعوذ باللہ مجنون ہے، تو ہم آج کے دور میں جب قرآن پڑھتے ہیں اور لوگوں کو دین کی بات بتاتے ہیں، تو کیا ہمارے ساتھ کبھی ایسا معاملہ پیش آیا؟ اور اگر آئے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ لوگ لکھیے گا، ایک منٹ مجھے دیجیے گا. جی، امید ہے کہ اب آپ لوگوں کی آواز صحیح ہوگی. صبر اور نماز سے مدد طلب کریں گے، صبر کریں گے. ڈزنٹ میٹر وٹ ادر پیپل تھنک، اف اللہ از ایکسپٹنگ اور گڈ ڈیڈز دیٹ از اے گریٹ سکسیس. جی بالکل. اور کبھی بھی افینڈ نہیں ہونا. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ نبیوں کی سنت ہے، ہر نبی کو ان کے جب انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا تو ان کے لوگوں نے ان کو مجنون، ساحر اور اس طرح کی باتیں کی. کتنی رحمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پر کے کائنات کے کام بھی کرنا پڑے ہم کو، تو ہم اسے دنیا کا ٹیسٹ میں فیل ہی ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہم پر رحم کیا اور ہم کو صرف اپنے آپ کو سنبھالنے کی ذمہ داری دی. جی بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ ہم اس کا حق ہی ادا نہیں کر سکتے، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہوئی ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ جو ہماری ڈیوٹی ہے اس سے ہٹے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فرض کفایا ہے دین تبلیغ کرنا اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا. امت محمدیہ پہ فرض ہے، لیکن اگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں تو یہ بھی سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ہے کہ وہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے. اور اسی چکر میں ہم نے، ہر ایک نے اس ذمہ داری کو دوسرے پہ ڈال دیا کہ میں نہیں کروں گی، کوئی اور کر لے گا، کوئی کر رہا ہے تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اپنے گھر کی حد تک تو ہم بہت زیادہ ذمہ دار ہیں نا، تو اس میں ہمیں کیوں نہیں پھر اپنی اولاد کی فکر کرنی، اپنے گھر والوں کی فکر کرنی. پھر اس کے بعد سرکل بڑھتا چلا جاتا ہے. جب ہم اپنے گھر والوں کی فکر کرنے لگ جاتے ہیں، ان تک بات پہنچانے لگ جاتے ہیں، تو پھر آگے سلسلہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. پھر خود ہی طلب آتی ہے کہ اچھا، میرے بچوں کی اصلاح ہو، یا دوسرے بچوں کی اصلاح ہو، میرے رشتہ داروں کی اصلاح ہو. پہلے گھر سے شروع کرنا ہے. جی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کی حفاظت کس طریقے سے کی؟ اور ہم نے اس چیز کو دیکھا کہ کیسے صحابہ اکرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ کیسے عمل کیا، اور کس طریقے سے انہوں نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے. جی بالکل. لیکن ہمیں کیا کوشش کرنی ہے؟ کہ اس قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ خود اس میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہو سکتی، کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی ہے. آیت نمبر 12 دیکھیں اور اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین، ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی باتیں ڈال دیتے ہیں کہ وہ کج بحثی کرتے ہیں. اور کبھی ہم اس چیز کو دیکھیں کہ کبھی بھی بحث نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ کیل اور کال بہت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں سختی ڈال دیتے ہیں، اور ہم نے اس چیز کو بھی دیکھا کہ دو چیزیں تو مومن کے اندر نہیں ہوتی، ایک تو وہ اس کو اللہ کی خشیت سے رونا آتا ہے، دوسرا اس کے دل کی سختی نہیں ہوتی، لیکن دو خواہشیں دنیا کی محبت، لمبی عمر، اور ایک اور کیا چیز تھی، لکھیں گے آپ لوگوں نے، یاد ہے آپ لوگوں کو، دنیا کی خواہشات، یہ جو ہے یہ آج کے دور میں یہ بہت نظر آتی ہے کہ ہمیں لمبی عمر کی بھی خواہش ہوتی ہے اور ہر ایک چیز کے بعد دوسرے نفسانی خواہشات، ایک ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. پھر آپ لوگوں کو شہاب ثاقب کی حقیقت پتہ چلی، جی قرآن پڑھتے ہیں اور آنکھیں خشک ہونا، اور اگر ہم اس کو اس چیز پہ لیں کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ہماری آنکھیں خوش ہوتی ہیں، تو ہم اس کو دل کی سختی پہ نہیں لیں گے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہمیں قرآن کی بات سمجھ نہیں آ رہی، قرآن میں جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی. جب قرآن ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھ آنے لگتا ہے تو الحمدللہ پھر آنسو ضرور نکلتے ہیں. مجھے تو وقت میں برکت ہو جائے اس کی خواہش ہوتی ہے. جی آج اس دور میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ وقت میں بھی برکت نہیں ہے. پھر آگے ہم نے دیکھا انشاءاللہ تعالی، بس لاسٹ منٹ ہمارے پاس، آیات اس میں ہر آیت غور و فکر کرنے والی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی قدر کا حق سکھا دے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ہم نے دیکھا کیسے بادل ہیں، بارش برستی ہے اور اللہ کی رحمت سے ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے. تو قرآن اس معاملے میں ہمیں کیا لگتا ہے؟ جلدی سے لکھیے گا، قرآن کیسے برستا ہے؟ جی رحمت کی بارش ہے. قرآن دلوں پر بارش کی طرح برستا ہے اور دل کی زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، جس طرح اللہ کی بارش زمین پہ برستی ہے اور ہر طرف ہریالی آ جاتی ہے. آدم کی پیدائش کس سے ہوئی ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ جی قرآن کی بارش جب دل پہ برستی ہے تو ایمان کے پودے دل کی زمین پر لگتے ہیں. ویری امیزنگ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ میڈ اس ریلائز اباؤٹ اسکائز اینڈ ارتھ. جی مٹی سے، بدبودار مٹی سے، یعنی آجزی کتنی ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. اور ہم نے پھر اس چیز کو دیکھا کہ شیطان نے تکبر کیا. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا تو اس نے تکبر کیا. اس تکبر کی وجہ سے شیطان کون تھا؟ بس پھر آگ سی کوشچن. جی جن تھا، بہت عبادت گزار تھا اور اتنا زیادہ عبادت گزار تھا کہ اس کو پھر فرشتوں کا درجہ دیا گیا تھا. اور لیکن ہمیں اس بات پہ بہت غور کرنا ہے کہ اس نے اتنی عبادت کی، اتنا اللہ کا مقرب بنا، لیکن اس نے ایک انکار سے وہ پھر اللہ کی نظروں سے گر گیا. تو ہمیں اس بات پہ بھی غور کرنا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ساری زندگی عبادت کرتے رہے اور کہیں ہمارا تکبر ہمیں آخر میں آخرت کی اجر سے محروم کر دے. تو اپنی صلاحیتوں کو حق کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اپنے اندر عاجزی لانی ہے اور اپنی حیثیت کو پہچاننا ہے. اور بالکل اسی طرح غور و فکر کرنا ہے کہ اتنی بڑی کائنات ہے اور میری حیثیت ایک ذرے حصے زیادہ نہیں ہے اس کائنات میں، اور میری کوئی حیثیت نہیں. جب ہم اپنے اندر اس چیز کو لے آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی پھر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے گا. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے بھی بچائے اور ریاکاری سے بھی بچائے، عبادات جو کریں ان کو ضائع ہونے سے بھی بچائے. آخری پاروں میں آپ دیکھیں گے کہ حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے. اور اس چیز کا خوف ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ڈال دے کہ ہم عبادت بھی کریں، نیک اعمال بھی کریں، لیکن اللہ کی خشیت اور اس کا تقویٰ ہمارے اندر ہمیشہ رہے اور آخرت میں باعث اجر بنے. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی 15 منٹ کی بریک ہے, 12:45 سے. میں نے 2 منٹ آپ کی بریکس میں سے لیے ہیں, 12:45 سے 8 تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بریک, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ تجوید کا سیشن اور کتاب الحج کریں گے. تو آپ لوگ اٹھیں, چلیں پھریں, جن کی نماز کا وقت ہے وہ لوگ اپنی نماز پڑھیں اور فریش ہو کے دوبارہ وضو وغیرہ کر کے میں ان شاء اللہ تعالیٰ 15 منٹ میں کلاس میں ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طہر ذاتی, قرآنی عصمت امری, قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طہر ذاتی, قرآنی عصمت امری, قرآنی طوق نجاتی.
آیات اللہ حمتنی, غمرتنی بالبرکات, تحفظنی من همزات الشیطان ومن زلات.
آيات الله حملتني غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي, يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
إلا القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي, يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي, يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي, من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي, من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي.
قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. پوچھ تو رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی ہر نطق پہ قرآن ہے جاری ہو بوڑھے جوان یا ہو بچے یہ یاد سبھی کو ازبل ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر قرآن ہوا ہے محبوب نبی مرسل پر آ دیکھ ذرا تو مسکن کو سینہ نبی انور ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے منشور ہدایت قرآن ہے دستور اطاعت قرآن ہے بات کی دعوت قرآن ہے تو مان لے اس کی بہتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی برکت ہے نزول قرآن کی بدلی ہے رودے اب انسان کی بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ بس امن و اماں کا یہ گھر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے ہر سمت جہالت کی ظلمت اس نور خدا نے توڑی ہے روشن یہ جہاں قرآن سے ہے اس کرن سے چمکا در در ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے قرآن بھی اس پر شاہد ہے ہر ایک جہاں سے برتر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے قرآن حیات انسان ہے قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی. قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی. باہ میں ملے گی رسوائی اے باس وہ انسان بدتر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو. قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو. بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے. بن جائے جو عامل گیلانی قرآن تو اس کا زیور ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. نہ پوچھ تو رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ آپ لوگوں کی بریک اوور ہو چکی ہے, آپ لوگ واپس آ گئے. ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہمارا تجوید کا سیشن ہے اور ماشاء اللہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جب واپس آئیں گی حج سے تو آپ اور زیادہ ایمان کے ساتھ اپنی کلاسز لے سکیں گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہوگا کہ ایک ویک تو عید کا وہ آف ہوگا, اس لیے آپ کی کلاس مس نہیں ہوگی. تو باقی جو دن آپ کے مس ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آ کے کور کر لیں گی. اور آپ کو تو اب میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے حج کرنے کا اتفاق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ ایسا کر دیا. کتاب الحج بھی آپ نے پڑھ لی. بس ایک چیز ہے کہ رحیق المختوم کو اپنے ساتھ لے کے جائیے گا, بہت خوبصورت بک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کے بارے میں. پھر آپ جب مدینہ جائیں گی اور مکہ میں جب بھی آپ کو فارغ وقت ہوگا کچھ, تو اس میں آپ ساتھ ساتھ اس کا مطالعہ بھی کرتی رہیں گی, تو وہ بھی آپ کو اپنی لیکن وہاں جا کے اس کو وہاں جا کے استاذہ جی کہتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ موقع دے کہ آپ وہاں اس کو پڑھ سکیں. کیونکہ وہاں جیسے ہم یہاں ہوتے ہیں اور یہاں کی سراؤنڈنگ میں ہوتے ہیں تو ویسی ہی چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں. جب اس کو آپ وہاں پڑھیں گے تو آپ کو پھر ایسے لگے گا کہ آپ اس دور میں موجود تھے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آمین سم آمین اللہ تعالیٰ آپ کو مقبول حج کروائے. تو جزاک اللہ خیر. ان شاء اللہ تعالیٰ جی اب ہم اپنے تجوید کے سیشن کی طرف چلتے ہیں. آیت نمبر 1 سے 50 تک سورہ الحجر. آپ لوگ اپنے مصحف بھی ریڈی رکھیں, اپنے پینسلز بھی آپ کے ہاتھ میں ہوں اور ساتھ ساتھ ضرور ریڈ کیجیے گا. شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. Lesson number 132, item number 1 to 50, Surah Al-Hijr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را.
ألف لام را.
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
تلك آيات الكتاب وقرآن مبين.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
ربما يود الذين
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم.
ما تسبق من أجلها وما يستأخرون.
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون.
لو ما تأتينا بالملائكة الْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
لَوْ مَا تَأْتِينَا لِلْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ حافظون
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين
لا يؤمنون به وقد خلت
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين
وحفظناها من كل شيطان رجيم
وحفظناها من كل شيطان رجيم
إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رباسي وأنبتنا فيها
والأرض مددناها وألقينا فيها رباسي وأنبتنا فيها
وأنبتنا فيها من كل شيء وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين
وإن شيء إلا عندنا خزائنه
وإن من شيء إلا عندنا خزائنه
وما ننزله إلا بقدر معلوم
وما
وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه
وأرسلنا
وما أنتم له بخازنين
وما أنتم له بخازنين
وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين
وإن ربك هو يحشرهم
وإن ربك هو يحشرهم
إنه حكيم عليم
إنه حكيم عليم
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون
ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون
والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون
وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا
خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون
خالق بشرا من صلصال
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له
فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين
قال يا
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون
قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون
قال فاخرج منها فإنك رجيم
قال فاخرج منها فإنك رجيم
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين
قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون
قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون
قال فإنك من المنظرين
قال فإنك من
إلى يوم الوقت المعلوم
إلى يوم الوقت المعلوم
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين
قال رب بما
إلا عبادك منهم المخلصين
إلا عبادك منهم المخلصين
قال هذا صراط علي مستقيم
قال هذا صراط علي مستقيم
عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين
وإن جهنم إنما لموعدهم أجمعين
وإن جهنم لموعدهم أجمعين
لها سبعة أبواب
لها سبعة أبواب
لكل باب منهم جزء مقسوم
لكل باب منهم جزء مقسوم
إن المتقين في جنات وعيون
إن المتقين في جنات وعيون
أدخلوها بسلام آمنين
أدخلوها
صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين
ونزعنا
نصب وما هم منها بمخرجين
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
طواف الوداع طواف فدا حج مکمل کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل طواف ودا کرنا واجب ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان الناس ينصرفون فی کل وجہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينفرن احد حتى يكون آخر عہدہ بالبیت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ حج ادا کرنے کے بعد جدھر چاہتے چلے جاتے تو آپ نے ارشاد فرمایا کوئی شخص اس وقت تک نہ جائے جب تک آخری بار طواف نہ کر لے اسے مسلم نے روایت کیا ہے کیونکہ یہ بھی ایک مینجمنٹ سکھاتی ہے نا چیز کہ جس کا جب دل چاہے اٹھ کے چل پڑے ادھر سے چلے ادھر چلا جائے جہاں چاہے بیٹھے اٹھے تو اس سے سسٹم خراب ہوتا ہے تو حج میں بھی یہ ترتیب بتائے گی کہ آخری کام جو ہے وہ طواف ہوگا اور آپ دیکھیں کہ پھر وہ بازاروں کے چکر بھی تو ختم ہو جائیں گے نا اگر آخری وقت میں بھی کہہ رہے ہو وہ فلان چیز دیکھی تھی وہ نہ لے آؤں اچھا وہ رہ گیا وہ لے آؤں تو فوکس ہو کے آئے اور اسے بھی ایک اور بہت اچھی بات پتہ چلتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی عبادت پوری کر لینا تو اس کا اثر ہمارے اوپر قائم رہنا چاہیے ہم آخری کام اگر طواف کر کے نکلے ہوں گے نا تو راستے میں جتنا وقت ٹریولنگ کا ہوگا تو ہمارا ذہن اس پہ گونجے گا اور اگر آخر میں بھی ہمیں بازار میں سے ہی کھینچا گیا کہ زبردستی نکلو چلو دیر ہو رہی ہے تو پھر ہمارا ذہن اسی کے ساتھ لگا رہے گا نا طواف ودا ترک کرنے پر ایک دم واجب ہے اس کی دلیل مسئلہ نمبر 123 میں موجود ہے 12 ذی الحج کو طواف ودا ادا کرنے کے بعد منا آ کر رمی کرنا درست نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے طواف کر لیا اور اب ہم رمی کریں نہیں طواف آپ کو آخر میں کرنا پڑے گا اہل جدہ یا اہل طائف کا 12 ذی الحج کو منا سے ہی جدہ یا طائف اس نیت سے ارادتن عمدن کہتے ارادتن ارادتن واپس چلے جانا تاکہ ہجوم کم ہونے کے بعد واپس آ کر طواف ودا کر لیں گے جائز نہیں ایسا کرنے پر ایک دم واجب ہوگا اہل جدہ یا اہل طائف میں سے اگر کوئی شخص لا علمی کی بنیاد پر طواف ودا کیے بغیر جدہ یا طائف چلے جائیں تو وہ واپس آ کر طواف ودا کر سکتے ہیں جس پر دم نہیں اس میں لفظ کیا ہے لا علمی پتہ نہیں تھا نا بھول چوک ہو گئی پھر کر سکتے ہیں طواف ودا صرف اسی وقت ادا کرنا چاہیے جب مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو رات کے وقت طواف ودا کے کر کے دن کو سفر شروع کرنا درست نہیں عمرہ ادا کرنے کے بعد طواف ودا کرنا واجب نہیں مستحب ہے یعنی عمرے کے بعد لازمی نہیں لیکن حج کے بعد بہرحال کرنا پڑے گا مکہ کے لوگ طواف ودا سے مستثنا ہیں کیوں کہ وہ تو وہیں رہتے ہیں وہ ودا تو بھی کر ہی نہیں رہے حائضہ کو طواف ودا کے بعد بغیر مکہ چھوڑنے کی اجازت ہے شرط کہہ کہ اس نے طواف زیارہ کر لیا ہو عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال
عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال
أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الخائد. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان کا آخری عمل بیت اللہ شریف کا طواف ہو، البتہ حائضہ عورت کو اس کی رخصت دی ہے کہ وہ طواف کیے بغیر مکہ مکرمہ سے چلی جائے. اسے مسلم نے روایت کیا. طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکلنا سنت سے ثابت نہیں. تو قرآن پڑھاؤ تو الٹے پاؤں چلنا کیسا؟ پھر قبلے سے دوسرے رخ پہ جانا. عموماً ایسی باتیں ہم دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد، تو ایسی چیزوں سے عزت نہیں پتہ چلتی. عزت جو ہوتی ہے وہ انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کریں گے. تو یہاں پہ اب طواف کا ٹاپک پورا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم حج عمرے کریں اس کے اندر بہترین طریقے سے سنتوں کو عمل رکھتے ہوئے عمل کر سکے. اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، خواتین کا حج کرنے کے مسائل.
محمد ابن ابی بکر بالشجرتی
فامر رسول اللہ ابا بکر یامرها ان تغتسل وتهل. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شجرہ کے مقام پر حضرت محمد بن ابو بکر صدیق کی پیدائش کے باعث حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا حالت نفاس میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اسماء رضی اللہ عنہا اپنی بیوی سے کہیں غسل کر کے احرام باندھ لیں. اسے مسلم نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ حضرت اسماء جو تھی یہ بچے کی پیدائش کے بعد کے جو 40 ڈیز کا عرصہ ہوتا ہے اس میں تھی، جس کو ہمارے ہاں نفاس کہتے ہیں. اب جب لوگ حج کے لیے گئے تو پھر آپ نے ان کو کیا کہا کہ غسل کریں اور احرام باندھ لیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں عورت روک دی گئی ہو باقی کاموں سے، تو احرام کی نیت تو بہرحال وہ کرے گی، کیونکہ باقی کام تو کرنے ہی ہوتے ہیں سوائے طواف کے جو ہم پیچھے دیکھ چکے. تو پھر اپنے انتظام کے ساتھ اور پوری احتیاط کے ساتھ وہ پھر احرام کی نیت کر لے گی. عورت حالت حیض میں طواف کے علاوہ باقی تمام ارکان حج ادا کر سکتی ہیں. یہ مسئلہ گزر چکا 159 حدیث میں. عورت کا حالت احرام میں سر کے بالوں کو باندھنا یا احرام کے لیے خصوصی لباس سلوانا سنت سے ثابت نہیں. یعنی عورت کا احرام اس کے وہی کپڑے ہوتے ہیں. پیچھے ہم نے بات کی اس پہ کہ احرام جو ہے یہ ایک حالت کا نام ہے جس میں کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اس کا کپڑوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہٰذا سفید کپڑے سلانا یا سر پہ خاص وضع کا سکارف باندھنا یہ نہیں ہے. ہاں احتیاط کے لیے کوئی کرے کہ بھی بال نہ ٹوٹیں، یا اتنے دن اگر ہم کنگھی نہیں کرتے تو بال بکھرتے ہیں مشکل ہوتی ہے، یا سر پہ سکارف جو ہے وہ ٹکتا نہیں ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن احرام کی نیت سے اور یہ سوچ کر کہ اگر ایسا نہ کیا تو گناہ ہوگا، یہ چیز درست نہیں ہے. عورت کے لیے طواف قدوم میں رمل سنت سے ثابت نہیں. طواف قدوم کون سا؟ جو مکہ میں آتے ہی پہلا طواف ہوتا ہے جس میں پہلوانوں کی طرح دوڑا جاتا ہے، تو عورت نہیں کرے گی. کیوں بھلا بتائیے، کیسی لگے گی؟ اس کا پردہ کھلے گا نا. دیکھیے ایک اصول دین کا سمجھ لیجئے کہ جو چیز عام حالات میں ایک خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اسی طرح وہ چیز دوسرے حالات میں بھی پریفریبل ہے. یعنی اب عورت وہاں حج کے لیے گئی تو عورت بھاگتی ہوئی مایوب لگے، لوگ اس کو دیکھیں، تو اس سے عورت کے عورت پن پہ حرف آئے گا نا. تو چاہے یہ کتنی بڑی نیکی ہے، چاہے یہ ایک بہت بڑی سنت ہے، لیکن عورت یہ کام نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ تاکہ وہ عورت اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے کہ لوگ دیکھیں. اب بتائیں کہ حج کے لیے عورت جائے اور نہ بھاگے، تو کیا پھر ریسز میں بھاگے، میراتھن میں بھاگے، پھر وہ ٹینس کورٹس میں کھڑی ہوئی مردوں کو دکھائے اپنا جسم؟ جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو دین کے بنیادی تقاضے ہیں نا، وہ پورے کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے نہ دوسری چیزوں کی طرف دیکھنے سے. دوران صحیح عورت کا ملین احدارین یعنی سبز ستونوں کے درمیان بھاگنا سننے سے ثابت نہیں. یہاں بھی وہی اسٹریٹجی ہے کہ بھاگتی ہوئی عورت اچھی نہیں لگے گی. عورت کے لیے سارے سر کے بال کتروانا یا منڈوانا منع ہے. اس کو صرف دونگلی کے بال برابر کتروانے چاہیے، وہی بات کے نیچے سے ریپ کر کے انگلی کے اوپر. سارے سر کے آپ نہیں منڈوا سکتے. مسئلہ کیا کہ جب فیشن ہوتا ہے تو عورتیں سر کے بال بھی کاٹتی ہیں, اور ایسے بیوقوف لگنے والے فیشن انسان کی عزت پر ایک دھبا ہوتے ہیں. آج کے دور میں ایسے فیشن ہے, عورتیں بالکل بال کٹی ہوئی دکھتی ہیں, تھوڑے تو تھے اب تو بالکل ٹینڈ کرتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ جو دوسرے کہنے لگتے ہیں وہی ہمیں اچھا کیوں لگنے لگتا ہے. ایک وقت ہے کہ مرد ہی نہیں کرتے کہ نہیں جی یہ کریں گے تو ہم حج عمرہ کریں گے تو ہمارے بال اتر جائیں گے برے لگیں. فیشن کے نام پہ وہی کام عورتیں کر سکتی ہیں اور ان کو کوئی برا نہیں سمجھتا. تو وہی بات یاد رکھیں کہ مائنڈ سیٹنگ, جو چیز دوسرے ہمیں امیجز دکھا دکھا کے ذہن ہمارا ویسا بنا دیتے ہیں ہمارا ذہن پھر بالکل ویسے بننے لگتا ہے, تو جو کہ درست چیز نہیں ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس علی النساء الحلق انما علی النساء التقصیر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا بلکہ صرف بال کٹوائیں. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. کیونکہ بال عورت کا حسن بھی تو ہے نا, اور مرد اور عورت کے بیچ میں ایک فرق کی چیز بھی تو ہے. حج ادا کرنے والی حائضہ خواتین اس مسئلے پہ, عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی حج ادا کرنا منع ہے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی امرأت کان لہا زوج ولہا مال فلا یأذن لہا فی الحج قال ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں روایت کرتے ہیں جس کا شوہر اور عورت خود مالدار ہے, شوہر اسے نفلی حج کی اجازت نہیں دیتا. اس عورت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایسی عورت کو شوہر کی اجازت کے بغیر حج پر نہیں جانا چاہیے. اسے دارقطنی نے روایت کیا. اب آپ دیکھیے اس حدیث پہ اگر ہم غور کریں تو دین کا ایک ہے کہ فرض اور نفل عبادت میں فرق ہے. جس طرح عورت فرض نماز شوہر کی مرضی ہو نہ ہو پڑھے گی, نفل نماز کے لیے اس کو اس کی اجازت نہیں لیکن اس سے کوآرڈینیشن کرنا, اس سے تھوڑی سی سیٹنگ کرنا اس کا حکم ہے. فرض روزہ عورت رکھے گی کسی بھی حال میں, شوہر اچھا کہے برا کہے کچھ بھی کرے, لیکن نفل روزہ کب؟ جب شوہر پاس ہے, یعنی کہ دور ہے. میاں امریکہ میں رہتے ہیں, بیوی پاکستان میں, اور فون کر رہی ہے کال ملی نہیں رہی, اور وہ کہتی وہ میں روزہ رکھ لوں. ہاں یہ کیا بات ہوئی؟ دین کی روح سمجھ جائیں تو بات جو ہے وہ سمجھنی آسان ہو جاتی ہے. تو حج کے معاملے میں بھی ایسی بات ہے. یہاں کیوں کہا گیا کہ عورت حج کے لیے مرد سے پوچھے؟ اس لیے کہ حج کے دوران عورت کو پھر کئی مسائل اٹھیں گے. عورت گھر چھوڑ کے جائے گی, ہو سکتا ہے کہ گھر میں پرابلم اٹھیں, پھر عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے شوہر کو جانا پڑے کیونکہ اکیلی نہیں جائے گی. تو یہاں سے آپ کو نفلی عبادات کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا مزاج بھی سمجھ آ رہا ہوگا. ہمارے یہاں عموماً فرض اور نفل کا فرق نہیں کیا جاتا, اور بعض دفعہ جہاں رخصتیں موجود ہوتی ہیں ان کو استعمال نہ کر کے ہم فرائض کو بھی اپنے لیے مشکل کروا لیتے ہیں. تو لہٰذا نفلی حج, اب اگر یہاں عربی زبان میں سے کوئی صحیح لفظوں کو نہ پڑھے اور یہ کہہ دے کہ دیکھو عورت تو شوہر کی مرضی کے بغیر حج کر ہی نہیں سکتی, تو پھر کل آپ نماز بھی نہیں پڑھنے دیں. تو لہٰذا یہاں سمجھ لیں کہ کسی کا کام سے رکتے ہیں کہ جی میرا شوہر پسند نہیں کرتا, یا ہو سکتا ہے کسی کا باپ پسند نہ کرے, تو کیا سوچا جائے؟ پہلی بات ہے کہ جب انسان قبر میں جائے گا تو وہ تنہا ہوگا, کوئی اس کے ساتھ نہیں ہوگا. دوسری بات ہے کہ عورتیں گناہ کرتے وقت تو مردوں کا نام نہیں لیتی. اگر عورت نیکی سے رک جاتی ہے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے, یا اپنے باپ کی خوشی کے لیے, یا بھائی یا کسی کی بھی خوشی کے لیے, تو جب وہ عورت گناہ بہت کرتی ہے تو اس وقت تو اس پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا ہم سب خواتین, میں بھی عورت ہوں اور آپ بھی عورتیں ہیں, عموماً ہم میں سے عورتیں ہی ہیں نا, تو کیا ہم دیکھیں گے کہ کبھی بھی اگر مجھے روکے بالفرض، اللہ نہ کرے لیکن بالفرض اگر میرے شوہر مجھے کہیں کہ تم نفل نہ پڑھو یا تم تہجد نہ پڑھو، مثال دے رہی ہوں صرف، آپ کو کہتے ہوئے بھی مجھے حیرت عجیب ہی لگ رہا ہے لیکن اپنی مثال دینی اچھی ہوتی ہے، اب میں ان سے کیا کہوں؟ میں اس وقت تو کچھ نہ کہوں، ہو سکتا ہے اس وقت منع کریں بعد میں پڑھ لوں، ضروری تو نہیں ہوتا کہ آپ کو جس وقت وہ منع کریں اس کے اندر کہ کبھی بھی نہ پڑھو تم، یا آج روزہ نہ رکھو تو کبھی نہ رکھو، یا اس سال حج پہ نہ جاؤ نفلی اگلے سال چلی جاؤ، وہ ہمارا حال کہتے ہیں ایک موقع پہ وہ منع کرتے ہیں نا باقی پہ ہم خود ہی رک جاتے ہیں. اچھے طریقے سے سیٹنگ کی جا سکتی ہے کہ دیکھے میں تو اتنے گناہ کرتی ہوں تو پھر اگر میں نفل بھی نہیں کروں گی باتیں یا میں ایکسٹرا نہیں کروں گی تو میرا کیا بنے گا نا. آپ خود احساس دلائیں، آپ کے گھر کے مرد اگر آپ کو دین سے روکتے ہیں یا رکتے ہیں رو پڑیں، آنکھوں سے آنسو آپ کے آ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھیں میں نے قبر میں اکیلے جانا ہے، وہاں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گی میں یا آپ میرے ساتھ نہیں ہوں گے، تو مجھے بتائیں کہ میں آپ کی کون سی حق میں کمی کر رہی ہوں، میں اس کو ادا کر دیتی ہوں لیکن مجھے نیکی سے نہ روکیں. ورنہ پتا کیا ہوتا ہے، لہجہ لہجہ لہجہ، پر ایک وقت آتا ہے کہ بعض لوگوں کو تو قرآن سے بھی روک لیا جاتا ہے صرف یہ کہہ کر کہ ہمارے گھر والے پسند نہیں کرتے، تو قبر میں تو کوئی گھر نہیں ہوگا. تو بہرحال ان چیزوں کو مسئلہ بنانے کے بجائے حکمت عملی سے اگر ہم سالو کریں ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی اتنا بے خوف نہیں ہوتا کہ کسی دوسرے کو روکے. خود کوئی پڑھے نہ نماز پڑھے، دوسرے کے نماز پڑھنے سے اس کو کیا لگے، وہ کہے گا جاؤ پڑھتے ہو تو پڑھو، کوئی کیوں روکے گا، اس کا کیا گیا، اس نے تو ایک منہ سے بات کرنی ہے نا. صرف ہمارے اپنے اندر موٹیویشن کی کمی جب ہوتی ہے، اور دوسری بات ہے کہ شیطان کا اثر جب ہم پہ آتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے. تو بہرحال یہ خواتین کے حج کی کچھ بات تھی، اگلا چیپٹر دیکھیں گے. حج السبیحی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی رکبا بالروحاء فقال من القوم قالوا المسلمون فقالوا من انت قال رسول الله فرفعت اليه امرة سبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. اس کو دوسری طرف بھی پڑھ لیجئے، ولك أجر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روحا کے مقام پر ایک قافلے سے ملے، آپ نے پوچھا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم مسلمان ہیں. پھر قافلے والوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا میں اللہ کا رسول ہوں. قافلے میں سے ایک خاتون اپنے بچے کو اٹھا لائی اور آپ سے پوچھا کیا اس بچے کا حج ہو جائے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں ہو جائے گا اور ثواب تمہیں ملے گا. اسے مسلم نے روایت کیا. تو کیا بات پتہ چلی کہ بچے پہ حج فرض نہیں ہے، لیکن اگر ماں باپ اس کو کرواتے ہیں تو ظاہر ماں باپ کو بھی مشقت ہوتی ہے نا، تو انشاءاللہ ماں باپ ہی کو ثواب ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر جب وہ بچہ بڑا ہوگا تو اس کو خود بھی حج کرنا پڑے گا. اگلے مسئلے میں یہ بات آ رہی ہے. تھوڑی سی بات وضاحت طلب، میقات پر پہنچ کر بچے کے سرپرست کو بچے کی طرف سے نیت کرنی چاہیے کہ بناتا ہوں، کیونکہ بچہ خود تو نہیں بول سکتا نا، تو نیت آپ خود کریں گے. اگر بچہ یعنی لڑکا سمجھدار ہو تو اسے احرام کی چادریں پہنانی چاہیے، اور اتنے پیارے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے احرام باندھے ہوئے تولیے کی اور موٹی موٹی چادریں انہوں نے پہنی ہوتی ہیں. اگر بچہ کمسن یا شیر خوار ہو تو اس کے سلے ہوئے کپڑے اتار کر ایک چادر میں لپیٹ لینا چاہیے، یہی اس کا احرام ہوگا. حسب ضرورت بچے کو حالت احرام میں پلاسٹک کی نیکر یا پیمپر وغیرہ لگانا جائز ہے. بچے کی طرف سے ان کی کسی ایک سرپرست کو تلبیہ، کیا ہوتا ہے تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک کہنا چاہیے. بچے کو اٹھا کر طواف یا سعی کی جائے تو حامل اور محمول، حامل کون ہے ادھر؟ اٹھانے والا باپ یا جو بھی ہے، اور محمول بچہ، دونوں کی بیک وقت سعی ہو جاتی ہے. طواف کے بعد باشعور بچے کو مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھوانی چاہیے. طواف کے بعد بچے کو بھی زمزم پلانا چاہیے. سعی کے بعد بچے کا خلق یا قصر کروا لینا چاہیے، یعنی بال منڈوانے. ایام حج میں بچے کے سرپرست کو بچے کی طرف سے رومی کرنا چاہیے. ہر بچے کی طرف سے حسب احکام حج الگ الگ قربانی دینی ضروری ہے. واللہ اعلم. تو یہ چند مسائل تھے بچوں کے حج کروانے کے معاملے میں. بچے کی طرف سے احرام کی خلاف ورزی یا کسی دوسری غلطی پر کوئی دم یا فدیہ نہیں. کیوں بھلا؟ پھر تو آپ جتنے میں حج کرنے گئے اس سے زیادہ آپ کو دم کے بکرے دینے پڑیں گے. وہ تو ہر پانچویں دن بعد کچھ نہ کچھ کریں گے. ہاں غصہ آیا تو اپنے بال نوچنے شروع ہو جائیں گے. پہلی بات. پھر دوسری بات جو اصل بات ہے وہ یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیے گئے اور اس میں ایک بچہ بھی ہے اور ایک سویا ہوا شخص اور ایک مجنو یا دیوانہ شخص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بوجھ نہیں ڈالا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. بہرحال بچپن میں حج کرنے والے بچوں کو بلوغت کے بعد حج فرض ہونے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایما صبی حج ثم بلغ الحنث فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى وایما عبد ثم اعتق فعلیہ ان یحج حجۃ اخرى. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ حج کرے پھر بالغ ہو جائے تو استطاعت ملنے پر اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے, اور جس غلام نے حج کیا پھر آزاد کیا گیا تو اسے استطاعت ملنے پر دوبارہ حج کرنا چاہیے. کیونکہ ان دنوں کے عمل جو ہوتے ہیں وہ انسان کے پھر مختلف ہوتے ہیں بعد والے دنوں سے. اچھا بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ جب وہ حج کرواتے ہیں نا بچوں کو تو بچے کے ساتھ ہی وہ مائیں نانیاں دادیاں خوشی سے لگا دیتی ہیں میرا یہ بچہ تو حجی ہے. میں سوچتی ہوں کہ حج کرنے والے کو حجی کہتے ہیں تو نماز پڑھنے والے کے نام کے ساتھ پھر نمازی صاحب کیوں نہیں لگاتے؟ ہیلو السلام علیکم میں نمازی بول رہا ہوں کیسا لگتا ہے؟ ہاں السلام علیکم میں جی مجاہد بول رہا ہوں. ہاں سوچیے ذرا کتنا اکورڈ لگتا ہے اور کتنے اتفاق سے بعض لوگ نام بولتے ہیں. اور اسی طرح جب لوگ اپنے آپ کو حافظ کہتے ہیں نا جی میں حافظ بلاؤں تو بڑی حیرت ہوتی ہے. ہاں آپ تو نہیں اپنے نام کے ساتھ کچھ لگانے لگ گئے ترجمے کے ساتھ؟ جی آپ پلیز.
جی جی
جی حج کا شادی نال کوئی تعلق نہیں. نہیں جی کوئی ایسی گل نہیں. بس بالغ ہو گئے لڑکی یا لڑکا جو بھی ہے تے وہ حج کر لے پھر اس تو بعد شادی تو بعد دوبارہ فرض نہیں. باہر عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن حج فرض کر لینا چاہیے پہلے. ہمارے ایک اور مس کنسپشن بھی نا کہ اگر حج یا پہلے اگر عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا. ایسی بات نہیں. حج کے فرض ہونے کی شرائط میں یہ نہیں ہے کہ عمرہ کیا. جی
آپ نے کہا کہ بچے کے نفل اور بچہ اگر بالغ ہے تو اس طرح نفل بھی تو ماں باپ کریں گے
نہیں. بس اگر بچہ ساتھ بچہ نہیں کچھ کر سکتا جو کام وہ باپ ماں باپ کریں گے, جو کام بچہ کر سکتا ہے وہ پھر بچہ خود کرے گا.
بچے چھوٹے تھے نا تو میں نے سوچا تھا کہ بچے کو ایک بار میں خود لے کے جاؤں گی. بچے تھوڑے بڑے ہو گئے ان کا انتظار ہے تو میں جب دے رہا ہوں.
ہاں جی دیکھیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بچپن میں اگر ایسی جگہوں پہ لے جایا جائے نا تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں محبت آتی ہے شوق آتا ہے. اور بچپن کی چیزیں جس طرح کہتے ہیں نا پتھر پہ لکیر کی طرح ذہن میں جڑ جاتی ہے نا تو محبت دلانے کے لیے اچھی بات ہے جانا چاہیے. آپ چھٹیوں میں بچوں کو کہیں لے کے جانے کا ارادہ کرتے ہیں یا وعدے کرتے ہیں تو ڈزنی لینڈ اور ادھر ادھر کی چیزوں کو بجائے حج اور عمرے کے وعدے کر لیں. اس سے بچوں کا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں. الحج عن الغیر دوسروں کی طرف سے حج کرنے کے مسائل. اس طرح کے بہت سارے سوال اکثر لوگ کرتے ہیں. تو اس میں پہلا کیا ہے؟ الحج عن الحی زندہ آدمی کی طرف سے حج کرنا. صاحب اس طرح چکا ہو تو اس معذور شخص کا حج ادا ہو جائے گا. اسے حج بدل کہتے ہیں. ٹھیک ہے یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کرنے والا شخص پہلے اپنا فرض حج کر چکا ہو تبھی کرے گا نا. کیونکہ اس نے تو بھی جو چیز خود نہیں کی پہلی بات اس کے اوپر خود فرض ہے. پھر دوسری بات ہے کہ اس کو بھی صحیح پتہ بھی تو نہیں ہے نا. جو کر چکا ہوتا ہے وہ پھر دوسرے کی طرف سے بھی اچھی طرح کرتا ہے. اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی دوسرے زندہ شخص کی طرف سے نفلی حج ادا کرے تو اس کا اجر و ثواب حج کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا ہے دونوں کو ملے گا انشاءاللہ. یعنی اب یہ کون سا
نفلی حج. اب اس کو آگے دیکھتے ہیں. عورت مرد کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہے. مثلا کوئی عورت ہے, اپنے بھائی کی طرف سے حج کرتی ہے, شوہر کی طرف سے, یا ایون کوئی غیر کی طرف سے بھی کرے, تب اس میں جینڈر نہیں. کہ مثال ہے کوئی شخص ایسا جو حج کرنا چاہتا ہے لیکن خود نہیں کر رہا, کسی دوسرے کو کرا رہا ہے, تو پھر وہ یہ کہ نہیں میں مرد ہوں تو میرے پیسوں سے مرد ہی کرے گا, یا عورت ہے تو اس کے پیسوں سے عورت کرے. حج عورت یا مرد کے بدلے میں کوئی بھی کر سکتا ہے. کیوں بھائی, وجہ کیا؟ یہ آپ کو جواب ملے گا کہ عبادات میں جینڈر کا کوئی فرق نہیں ہوتا. عورت اور مرد میں جہاں بھی فرق آیا ہے وہ معاملات میں آیا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو نماز میں فرق یا روزے میں فرق کبھی دکھا آپ کو عورت کے؟ نہیں دکھا. تو عبادات میں سب ایک ہے, نصاب ایک ہے. عورت بھی 2.5% زکات دے گی, مرد بھی اتنا ہی دے گا. مرد بھی 30 روزے رکھ رہے, عورت بھی 30 رکھ رہی ہے. تو دو چند معاملات میں جو عورت اور مرد کا فرق ہے وہ صرف انتظامی ضروریات کی وجہ سے ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انہ قال کان الفضل ابن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاءته امرأت من حسأمہ تستفتیہ فجع الفضل ينظر الیہا وتنظر الیہ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيئا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فضل بن عباس حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے. قبیلہ خصم کی ایک عورت حاضر ہوئی اور مسئلہ پوچھنے لگی. حضرت فضل بن عباس اس عورت کی طرف دیکھنے لگے, وہ عورت فضل بن عباس کو دیکھنے لگی. رسول اللہ نے فضل کا چہرہ ہاتھ سے پکڑ کر دوسری طرف پھیر دیا. اس عورت نے عرض کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے, میرا باپ بوڑھا ہے, سواری پر سوار نہیں ہو سکتا, کیا میں اس کی طرف سے حج ادا کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا, ہاں کر سکتی ہو. یہ حجۃ الوداع کا واقعہ ہے, اسے مسلم نے روایت کیا. تو یہ عورت تھی بیٹی جو اپنے باپ جو کہ مرد تھا اس کا حج کرنے لگی. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع رجلا یقول لبیک عن شبرمت قال من شبرمت قال اخ لی او قریب لی قال حججت عن نفسک قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمتي عن شبرمتي. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص شبرما کی طرف سے لبئی کہتے سنا تو پوچھا کہ شبرما کون ہے؟ اس نے عرض کیا, میرا بھائی, یا کہا میرا قریبی رشتے دار. آپ نے پوچھا, کیا تو نے اپنا حج ادا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں. آپ نے فرمایا, پہلے اپنا حج ادا کرو, پھر شبرما کی طرف سے کرنا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. تو دونوں باتیں ان باتوں سے کلیئر ہوئی کہ نمبر ایک, عورت مرد کی طرف سے حج کر سکتی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے حج کیا ہوگا پہلے سے وہی دوسرے کی طرف سے حج کرے گا. پھر آگے ہے زندہ صاحب استطاعت اور صحت مند آدمی کی طرف سے حج بدل ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں. یعنی بغیر کسی وجہ کے ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں جی جو تم میرا کرو, شوہر کہتا ہے میں نے نہیں کرنا, جو تم بھائی کے ساتھ جو اپنا بھی کر لو اور بھائی سے کو وہ میرا کر دے, ایسا نہیں ہوگا. حج بدل میں میقات پر پہنچ کر احرام باندھتے وقت حج کروانے والے کا نام لینا چاہیے, لیکن اگر یاد نہ رہے تو حج میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا. کیوں؟ انما الاعمال بالنیات اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور. کسی دوسرے شخص کی طرف سے عمرہ یا حج ادا کرنے کی نیت سے احرام باندھ لی تو پھر اس عمرے یا حج کو کسی تیسرے شخص کے نام سے ادا کرنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک چیز کسی کو دے چکے تو پھر اس سے لے کے یہ تو نہیں کہیں گے آپ ذرا دے دیں میں دوسرے کو دے دوں. تو جب ایک کی طرف سے بات شروع ہو گئی تو پھر اسی کو پورا کیا جائے گا. کسی, یہ ایسے ہی لگا مجھے پڑھتے ہوئے, کہ جب ایئر پلین کی ہم ٹکٹ خرید لیتے ہیں نا تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ ٹکٹ اب کبھی بھی اس کا نام نہیں بدلا جائے گا. آپ کے میں نہیں جا رہی تو میرے بھائی کو بھیج دیں یا کسی اور کو بھیج دیں, اسی نام کے شخص کو سفر کرنا پڑے گا. کسی دوسرے شخص کی طرف سے حج کے علاوہ عمرہ کرنا بھی جائز ہے. اس کا اجر و ثواب حج عمرہ کرنے والے اور جس کی طرف سے کیا گیا ہے دونوں کو ملے گا انشاءاللہ. عن ابی رزین ابن عقیل رضی اللہ عنہ انہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخ کبیر لا یستطیع الحج ولا العمرۃ والزعن قال حج عن ابیک واعتمر. حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا باپ بوڑھا ہے, حج کی استطاعت نہیں رکھتا, یعنی حج کی طاقت نہیں رکھتا, نہ عمرے کی اور نہ ہی اونٹ پر سوار ہونے کی, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اپنے باپ کی طرف سے حج اور عمرہ کرو. اسے نسائی نے روایت کیا. تو کسی دوسرے کی طرف سے حج یا عمرہ کرنا ہو تو ایک وقت میں صرف ایک آدمی کی طرف سے ہی عمرہ یا حج کی نیت کرنی چاہیے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ دو تین لوگوں کو امید دلا دیں کہ میں آپ کی طرف سے کر رہی ہوں تو بعد میں پتہ چلے کہ آپ نے حج تو ایک ہی کیا. ایک وقت میں ایک کی بات ہوگی. تو یہ تو مسائل تھے زندہ کی طرف سے. اب چلتے ہیں میت کی طرف سے حج ادا کرنا. الحج عن المیت, حج کی نظر ماننے والا شخص اگر حج کیے بغیر فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ اس کی طرف سے حج ادا کریں تو مرنے والے کی نظر پوری ہو جائے گی, خواہ مرنے والا وصیت کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے, جیسے ہم مرنے والے کی کو دوسری طرح سے فائدہ دیتے ہیں اسی طرح اس کی طرف سے حج بھی کیا جا سکتا ہے. صاحب استطاعت شخص اگر حج کیے بغیر فوت ہو جائے اور اس کے ورثہ اس کے مال میں سے حج ادا کریں تو فوت ہونے والے شخص کا فرض حج ادا ہو جائے گا, خواہ فوت ہونے والا وصیت کرے یا نہ کرے. یعنی کوئی کہہ دے یا نہ کہہ دے, اگر آپ اس کے پیسوں میں سے حج ادا کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ہوگا. ابھی یہ بات ہوئی تو بہت ہی اچھی چیز ہے کہ ذہن میں آ گئی کہ الحمدللہ ہماری ایک توسیع دی سال ثواب. کیونکہ یہ سوال بہت لوگ پوچھتے تھے کہ مرنے والے کو ہم کیسے فائدہ دیں, اس میں یہ بات ہم نے کی ہوئی ہے کہ مرنے والے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے, جو کہ اس وقت ہمارا یہاں موضوع ہے. حدیث پڑھ لیتے ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأت من جحینت جاءت الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت ان امی نظرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افا حج عنها قال نعم حجی انہا ارأیتی لو کان علی امکی دین اکنتی قادیتہ اقد اللہ فاللہ احق بالوفا. بڑا پیارا آخری حصہ ہے اس حدیث کا کہ فاللہ احق بالوفا, کہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے وفا کی جائے, اس کو ادا کیا جائے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میری ماں نے حج کی نظر مانی تھی لیکن مرنے سے قبل حج نہیں کر سکی، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں اس کی طرف سے حج کرو، ہاں دیکھو اگر تمہاری ماں پر قرض ہوتا تو کیا تم ادا نہ کرتی؟ یہاں سے آپ کو اللہ کے نبی کا طریقہ تعلیم بھی معلوم ہو رہا ہے کہ سوال اٹھاتے تھے، شعور بیدار کرتے، کیا آپ نہ کرتی؟ اچھا میری جگہ آپ ہوتی تو کیا کرتی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح کے جملے جو ہوتے ہیں نا، یہ سننے والے کو مور کانشیس کر دیتے ہیں۔ بس اللہ کا قرض ادا کرو، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان امرأة نظرت ان تحج فماتت فآتا اخوها النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن ذلك فقال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم، قال فقد الله هو أحق بالوفا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حج کی نظر مانی، فوت ہوئی تو اس کا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تیری بہن پر قرض ہوتا تو کیا ادا کرتا؟ اس نے کہا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، تو پھر اللہ کا قرض ادا کرو، اور اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب ہم کوئی منت مان لیتے ہیں، کوئی نظر مان لیتے ہیں، تو یہ پھر اللہ کے ذمہ ہمارا قرض ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ادا کرنا ہے، واجب الادا ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا کوئی بھی نیت کریں تو کوشش کریں کہ اس کو فوراً پورا کر لیں، ایسا نہ ہو کہ وہ وقت نکل جائے۔ تو یہاں پہ کوئی سوال اگر ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ پلیز۔
بعض ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو بوڑھی ہیں تو ہم گروپ کے ساتھ جا سکتے ہیں، تو وہ جاتی بھی ہیں، تو کیا ان کا پھر؟
دیکھیے پہلی بات یاد رکھیے کہ بوڑھی اور جوان عورت کا فرق ایسا نہیں کہیں بھی مینشن۔ حج کے لیے بھی آپ نے یہ بات پوچھی، مجھے تو لوگ عدت کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ بوڑھی عورت ہے کیا وہ بھی عدت کرے؟ چونکہ عدت کی ہم نے پابندیاں جو اتنی اپنے اوپر لگا لی رات جاتے کی، تو اب جب وہ کر نہیں سکتے تو پھر کہتے اب ہم بوڑھے ہو گئے، ہم جوان ہو گئے۔ پھر ایک یہ سوال پوچھتی ہیں عورتیں پردے کے لیے، ہم تو بوڑھی ہیں اب ہمیں تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے بوڑھی جوان کا نہیں۔ باقی حکم وہی ہے جو پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بیسٹ اور اوکے کا فرق ہے۔ بیسٹ تو کہ نہ کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو ان کی اپنی پھر ان کے پاس کوئی دلیل ہونی چاہیے اس بارے میں۔ جی آپ پلیز۔
اگر جیسے کسی کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے،
جی جی،
وہ چاہتی ہوں کہ حج کرنا اور نہ کر سکوں، اور جیسے ان کی اولاد کرنا چاہے کروانا چاہے بعد میں، اور ان کے اولاد نے بھی نہ کرنا کرا ہوا ہو، تو یہ کس طریقے سے؟
جی ان کا سوال ہے کہ اگر کسی، میں اگر غلط بولوں تو آپ تصحیح کیجئے گا، کہ اگر کسی کے ماں باپ میں سے کسی کا انتقال ہو چکا ہو، انہوں نے بھی نہیں حج کیا، پھر ان کے بچوں نے خود بھی ابھی اپنا نہیں کیا، تو وہ اپنے ماں باپ کا حج کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ ایسا ہے جو پہلے خود اپنا حج کر لے ایک سال، اور اللہ سے نیت بھی کر لے کہ انشاءاللہ اب اگلے سال میں اپنے ماں کا کر لوں گا، یا اپنا خود کرے اور ماں باپ کا کسی ایسے سے کروا لیں جس نے پہلے کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ہر عمل کا اجر ہمارے ماں باپ کو ملتا ہے۔
فرض کریں کہ اگر وہ کسی اور کو جس نے پہلے کر چکا ہو حج، اس کو کروا لیں ماں کے نام سے؟
جی کروا سکتے ہیں،
کروا
جی بالکل کرا سکتے ہیں۔ دیکھ لیں، جس دیکھیں یہاں ایک چیز نہیں آئی تھی لیکن میں وہ بھی کلیئر کر دوں حج بدل کے ضمن میں، کہ جب کبھی بھی کسی کو آپ حج بدل کے لیے رکھیں یا کوئی نیکی کروائیں سے، تو چیک کریں اس کا اپنا عقیدہ ٹھیک ہے، اس کے معاملہ ٹھیک ہے، اس کے اخلاق ٹھیک ہے۔ مثال ایک شخص ہے، اس کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں، آپ اس کو حج کروا بھی رہے ہیں تو وہ تو غلط عقیدے کا کر دے گا نا، بدعت ہے۔ اگر کوئی مشرق ہے کسی طرح سے، کوئی اس کے مال کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو ڈاؤٹ پہ ڈال دیا نا، تو یہ چیزیں ضرور چیک کرنے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب ہم حج پہ یا عمرے پہ جائیں تو بالکل اسی طرح سے کر سکیں حج اور عمرہ جس طرح سے کرنے کا حق ہے۔